ایسا کہ جس طرح سے ہم لبیک سنتے آپ دیکھیں آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے نا کہ جیسے اپنا کوئی کام جلدی ابھی فنش کر رہے ہوں گے اور جیسے لبیک ہو تو بس فوراً سے آپ پہنچ گئے واپس اپنی کلاس میں اپنی بریک فنش ہوئی تو جیسے سوچ رہی تھی میں کہ قیامت کے دن بھی انسان جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر لبیک کرتے ہوئے گزارے گا تو وہ بھی اسی طرح سے اتنی خوشی سے اتنی فاسٹ اٹھے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے. تو سبحان اللہ ہمارے پاس دنیا زندگی میں بہت جس میں بہت سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں نا. جی بالکل. تو ان شاء اللہ ایسا کرتے کہ اپنی اٹینڈنس کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. سب لبیک مارک کریے گا. سزا فرحان, سائم مظفر, امیر مسانی, قاریہ بیگ, ارشیہ بیگم, جویریہ غزنفر, ہمارے ساتھ زریہ محمد, عشا سلطانہ, سمین اقبال, جنا نورین, حاضرہ عرفانہ منظور, سارانہ, فوزی خالد, بی بی عالیہ محمد, سامع سعید, رجیہ غازی, کوثر ایوب, مسز صغرا یاسر, شفقت نواز, زمرت الدین, شازیہ میمونہ, سائمہ قرنی, شہلا اور سمرین برہان, سلیحہ خان, شمع شہباز, مسعودہ فاطمہ حسین. جی الحمدللہ. تو اب آج آپ کی پھر سے مجھے وہی سوال ہے کہ ہم نے اپنی شیئرنگ کرنی ہے اور اپنی فیوریٹ آیا کے بارے میں بات کرنی ہے, بتائیں ہے, سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے سسٹر صغرا, آپ کی ریڈی ہیں یہاں پر؟ جی. اب جو اسٹوڈینٹس مجھے آئی ڈیز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں میں سوچ رہی ہوں نہیں میں سے ڈائریکٹ کال کروں, بیکاز آپ کی لسٹ کے مطابق سے چونکہ سب نہیں ہوتے لہٰذا اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے سسٹر مسعودہ فاطمہ حسین آپ نظر آ رہی ہیں, سسٹر جویریہ تو چلے انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا. اوکے ٹھیک ہے. اور باقی دوسری فوزیہ خالد, میرے خیال سے آپ فوزیہ خالد ہی ہیں نا. جی سسٹر فوزیہ آپ بتائیں آپ ریڈی ہیں اور کس کی آئی ڈی نظر آ رہی ہے؟ سسٹر سمینہ, سسٹر سمینہ بھی ہیں. آپ لوگ مجھے لگتا ہے ابھی بھی بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی بہت ہیزیٹینٹ ہیں کہ آپ مائک پر آ کے بات کریں. یس اتنی خاموشی مجھے سمجھ نہیں آتی پھر ہم یہاں کس سے بات کریں گے. جی سسٹر تو پھر مجھے لگتا ہے نا کہ پھر ہمیں آگے بڑھ کے ضرور کرنا چاہیے. اوکے دیٹ از گڈ الحمد للہ. یہ ہوئی نا بات کہ آپ اپنا ریزن بتائیے کہ آپ مائک پر کیوں نہیں آتے, آپ کے پاس مائک نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اب اس کے جلدی سے انتظام کرنا ہے بیکاز اس کورس کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہم سب کو پتا تھا کہ ہم نے اس کے اندر آیا شیئرنگ کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے ذرا مشکل لگے لیکن کوئی بات نہیں, کبھی کبھی ہم کڑوی دوائیاں بھی پیتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اگر آپ آگے بڑھ کے کام کریں گے. مجھے اب سسٹر زمرد ہے, ایک سیکنڈ میں پھر سے دیکھوں آپ کی نئی نئی آئی ڈیز کے حوالے سے تو مجھے یاد نہیں رہتا. یس سسٹر زمرد وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی ضرور اب مائک کی بالکل پریکٹس کر لینی ہے بیکاز اب ہمیں آپ کو بھی سننا ہے کہ آپ بھی اپنی آیا شیئرنگ کریں. ٹھیک ہے. اور سسٹر شفقت آپ بھی. ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ سسٹر سمینہ اور سسٹر جویریہ آپ دونوں ہی باری باری لے لیجیے ان شاء اللہ مائک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میں نے کہا ایم ٹی ہے تو میں پھر لے لیتی ہوں. بس میں اس کے اندر وہی آیاز جو ہمارے پاس 190 سے 200 تک سورہ آل عمران کی آیاز ہیں, بہت ہی خوبصورت آیاز ہیں, ہر دن کا سٹارٹ بالکل امیزنگ طریقے سے کر دیتی ہیں. تو اس کی آیا نمبر 190 کو میں صرف ڈسکس کروں گی کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ بے شک رات اور بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو میرے لیے اس میں بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ کبھی خوشی ہے یا کبھی غم ہے, کبھی رات ہے یا کبھی صبح ہے, اور ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کبھی کوئی اچھی خبریں آ رہی ہیں, کبھی کوئی غم کی خبریں آ رہی ہیں, تو اس سب میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. ہم نے کسی میں بھی کھو نہیں جانا بلکہ اپنے مقصد پہ نظر رکھنی ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد جو کہ اللہ تعالی کی رضا ہے, اللہ تعالی کی خوشنودی, اس پہ فوکس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا, اب یہ ہے کہ میں کسی ایک سسٹر کو ڈوں گی انشاءاللہ آج کے لیے, اور نیکسٹ کلاس کے لیے ضرور جو رہ جائے گا ریاض, انہوں نے نیکسٹ کلاس کے لیے پریپر کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے, اب سسٹر سمیرہ آپ بتائیں, آپ ریڈی ہیں مائک لینے کے لیے؟ میں مائک فری کروں تو آپ فوراً سے لیجیے. یس, یہاں ٹائپ کریں تاکہ پھر پتہ چلے. جی سسٹر سمیرہ آپ ریڈی؟ اوکے, میں مائک فری کر کے آپ لیجیے پلیز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. جی میری آیا نمبر 193 ہے, انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں اس کے لیے. یہ مجھے اس کی بہت خوبصورت لگتی ہے, تو شروع سے ہی اس کا یہ لگتا ہے کہ جب کبھی ہمیں کوئی بلا اس کا ترجمہ اس کا پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا, ایمان کے لیے پکار رہا تھا, یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے. اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کرنا اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جب میں دین کی طرف نہیں تھی, اتنی زیادہ نہیں تھی, تو جب کوئی مجھے پتا تھا کہ آپ آئے درس میں آئے اور اس طرح کلاسز میں آپ اس میں آئے, تو میں نہیں چاہتی تھی. تو اب لوگ کسی کو بلاتی ہوں اس طرح, مجھے اس چیز کا اتنا افسوس ہوتا ہے, اتنا ڈر لگتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی بلا رہا تھا, تو آج میں اس مقام پہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی ہے کہ میں لوگوں کو اس قرآن کی طرف, اللہ کی بات کی طرف بلاؤں. تو مجھے اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کے لیے معاف کر دے کہ جب مجھے کوئی بلاتا تھا تو میں اس کی طرف جیسے اپنے کام کے بہانے کر کے نہیں جا سکتی تھی کہ میرے پاس یہ کام ہے یہ کام ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس چیز کو سمجھ سکوں اور لوگوں کو بھی اس چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ سکوں. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اور میری جو بھی برائیاں ہیں, تو بہت ساری برائیاں اس کو کوشش کرتے رہتے ختم کرنے کی لیکن وہ ختم نہیں ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی رہوں, اور اللہ تعالیٰ جب میرا ہو جیسے ہم الحمدللہ اس نور علی نور کے ساتھ اور سسٹر کے ساتھ جڑے ہیں, اللہ تعالیٰ میں قرآن کے ساتھ دوری رکھے, اور یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت کنفرم کرنا نصیب کرے اور نیک بندوں کے ساتھ رکھے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جزاکم اللہ خیر کثیر, واسنا جگہ ماشاء اللہ, بہت اچھی شیئرنگ آپ دونوں کی طرف سے, یعنی کیسی باتیں جو واقعی ہمیں انسپائر کریں, ہمیں وہ ایک اسپرٹ دیں, ایک وہ پوش ملے نا کہ جیسے ہم بھی اپنا ایک ایسے محاسبہ کریں اور اس میں مزید بہتر کر سکتے ہوں. سو دس از واٹ یو وانٹ, کہ ماشاء اللہ دیکھیں کہ آپ یہاں آگے آئے, آپ کی اس بات سے ہو سکتے جی آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ. بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہماری چھوٹی سی نیکی الحمدللہ بہت دور تک جا سکتی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہی کہ اپنے سیشن کو یہیں ہم سمپ کرتے ہیں. سسٹر محسوسہ مجھے آپ کا ہینڈ ریز نظر آ رہا ہے, لیکن ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی تھا ابھی آج کے لیے, مگر نیکسٹ کلاس میں میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور سب سے پہلے آ کے شیئر کریں. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے سے اس کلاس کے لیے پریپئر کر کے ہینڈ ریز کر کے رہیے گا. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر کیسی, ان شاء اللہ اپنا خلاصہ قرآن شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سب ریڈی ہوں گے بہت شوق اور ذوق کے ساتھ. تو سورۃ النساء ہم اسٹارٹ کریں گے آئے نمبر 1 سے ان شاء اللہ تعالیٰ, جز 4 ہے ہمارا اور رب بھی ہمارا شوق ہے, ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں چوتھے پارے کا آخری رخ ہے. ہم سورۃ النساء سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو, اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے, اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, اور قطع رحمی سے بھی ڈرو, بے شک وہ ہے تم پر رقیب یعنی نگہبان. سورۃ النساء نام سے عورتوں کی سورت لگتی ہے. قرآن پاک میں سورت رجال کوئی بھی نہیں. نساء سورت میں عورتوں کے ساتھ ساتھ یتیموں اور معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کی بات بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت. تین بنیادی ٹاپک ہیں سورۃ نساء کے, یتیموں کے حقوق, عورتوں کے, اور اسی کے اندر پھر وراثت کے معاملات جو صرف اسی جگہ پہ قرآن پاک میں آتے ہیں, وہ بھی اصل میں اس دور کے رواج کے مطابق کہ وہ عورتوں اور یتیم بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے جائیداد سے. اور اس کے بعد پھر سورت کا بڑا حصہ جو ہے وہ اتباع سنت کی اہمیت. بہت ہی خوبصورت آیات ہے اس میں. پہلی آیت جو بھی ہم نے پڑھی, یہ خطبہ نکاح میں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے, اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو دو دفعہ اتقوا ربکم کے لفظ ہیں. گویا کہ انسانی تعلقات میں ان کو بہتر طریقے سے نبھانے میں جو چیز کارآمد ہے وہ تقویٰ ہے. جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہوگا وہ نہ تو بیوی ہونے کے ناطے اپنے حق دے گی, اور نہ شوہر ہونے کے ناطے, اور نہ دوسرے رشتوں میں. اور تقویٰ سے بغیر شادیاں یا تقویٰ کے بغیر کے تعلقات بالکل پھیکے تعلقات ہو جاتے ہیں. سورۃ نساء غزوہ احد کے بعد کے دور میں نازل ہوئی تھی, اور جب 70 صحابہ کرم شہید ہوئے تو گھر گھر میں یتیم بچے اور بیوہ عورتوں کا مسئلہ اٹھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس دور میں جو عورتوں اور بچوں اور یتیموں کے ساتھ حق تلفی ہوتی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یتیموں کے حقوق کی بات کی. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, اور یتیموں کو ان کے مال دو, اور دیکھو خبیز کو طیب کے بدلے نہ دو, یعنی یتیموں کے مال میں سے اچھی اچھی چیزیں خود رکھ لو, اور اسی طرح کی چیزیں ملتی جلتی جو خراب ہوں یا تمہارے دل سے اتری ہوں وہ ان کو نہ دے دو, اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ. بعض دفعہ گنتی پوری کرنے کو چیز پوری ہو جاتی ہے, لیکن اس کی کوالٹی اور اس کی خوبی میں فرق ہوتا ہے. کہا کہ انہ کان حوباً کبیرا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ یتیم کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ تو سب کا حق دینا چاہتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یتیموں کی بات لا کر بتاتا ہے کہ کسی معاشرے میں امن چین کب آئے گا جب وہاں کمزور اور پسماندہ لوگوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. اس کے بعد ایک رجحان تھا ان کا یتیم لڑکیوں کے معاملے میں, اس کی بات کی گئی کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے. بعض دفعہ لوگ جذبات میں آ کر یتیم بچیوں سے شادی کر لیتے, لیکن بعد میں چونکہ ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا تھا سوسائٹی میں جو دوسری لڑکیوں کا ہوتا, تو ان کا حق نہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آج رحم کھا کے بیچاری یتیم بھائی کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر رہے اپنے بیٹے کا, گھر آ کے اس کو اگر تانے ہی دینے ہیں تو پھر نہ کرو. بعض دفعہ کچھ نیکیاں کرنے کے بعد انسان زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے جب اپنی ان نیکیوں کو سنبھال نہ سکے. تو کہا پھر ان سے نہ کرو, بلکہ فن کے ہو ماں تاب الکم, ان عورتوں سے نکاح کرو جو تم کو اچھی لگے. عورتوں میں سے دو دو, تین تین یا چار چار, یعنی چار پہ حد روک دی. جس سوسائٹی میں آیات اتر رہی تھی وہاں 10-10, 20-20 شادیوں کا رواج تھا, اور اسلام نے جس طرح طلاق کو تین تک رکوایا, الطلاق مرتان فامساک بالمعروف کی صورت میں, اسی طرح شادیوں کو بھی چار پہ رکوایا. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام نے شاید چار شادیوں کا حکم دیا, تو اللہ نے چار پہ روک دیا, سٹاپ ہیئر. اس کے بعد چار اکٹھی نہیں رکھ سکتے, اس کے بعد کرنی ہوگی شادی تو تمہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا یا چھٹے گی. کیا پتا چلا کہ اسلام مرد کو اتنی ہی ذمہ داری اٹھانے کا مشورہ دیتا ہے جتنی کہ وہ نبھا سکے. پھر اگر تمہیں اس کا ڈر ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بہت ہے, یعنی پھر دو اور تین چار پہ بھی نہ جاؤ. اپنے آپ کو اتنا زیر بار نہ کرو کہ بوجھ اٹھا نہ سکو. ہاں او ما ملکت ایمانکم, جو لونڈیاں ہیں جو آزاد عورتیں ان کا حکم الگ ہے, یہ زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ تم زیادہ تنگ دست نہ ہو جاؤ. مراد کیا ہے کہ جب بہت ساری شادیاں ہوں گی تو بچے بہت سے ہوں گے. امام شافعی کہتے ہیں لا تولو کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اہل و عیال زیادہ بڑا نہ ہو جائے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو. اور عورتوں کو ان کے حق مہر دو خوشی سے, یہ اب نکاح کی کچھ لازمی چیزوں کا تذکرہ ہے جو پانچویں پارے کے پہلے رکوع میں بھی ہمیں ملے گا ڈیٹیل سے. حق مہر کیا ہے؟ عورت کے لیے مرد کی طرف سے ایک محبت کا پیغام ہے, ایکسیپٹنس ہے, خوشی کا تحفہ ہے. جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے, تو حق مہر اصل میں گھر چھوڑ کر آئی ہوئی بچی کی دل جوئی بھی ہے, اور مرد کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہے کہ میں تم سے شادی کرنے میں سیریس ہوں. عربی زبان میں اس کو صدقہ کہا گیا, صدقہ نہیں صدقہ. صدقہ کیا ہے؟ صداقت, کہ مرد صرف فلرٹ نہیں کر رہا, صرف پیپر میرج نہیں ہے, بلکہ یہ تمہارے ساتھ گھر بنانے پر سیریس ہے, اور اس شادی کو وہ صرف وقت کی شادی نہیں کر رہا. پھر اگر تمہیں اچھی لگے ان میں سے کوئی چیز, وہ اگر خوشی سے دیں تم کو تو کھاؤ خوشی سے. بیوی حق مہر میں سے کوئی چیز اپنی خوشی سے معاف کر دے یا اس سے بھی زیادہ مرد کو کچھ تحفے میں دیتی ہے, پھر مرد لے سکتا ہے, مجبور نہیں کر سکتا عورت کو کہ تم حق مہر مجھے معاف کر دو. یا پھر حق مہر کے تذکرے کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, اس کو صفاح کہتے ہیں. یعنی انسان صرف اپنی خواہش پوری کرے اور عورت کی کوئی ذمہ داری نہ لے. اور نہ دو نادانوں کو ان کے مال جس کا اللہ نے تم کو قیم بنا دیا, اور ان کو اس میں سے دو بھی اور پہناؤ بھی, اور ان سے اچھی بات کہو. اس میں ہر وہ انسان آئے گا جو پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتا. بعض دفعہ مرد پیسے کے معاملے میں بہت کیئر لیس ہوتے ہیں, بعض دفعہ عورتیں, بعض دفعہ بچے. تو کہا ایسے لوگ جو پیسے کو ضائع کریں تو پھر ان کو پیسہ دینے کی بجائے کھانا پینا دیا کرو. جیسے مرد دیکھے کہ بیوی بہت فضول خرچہ ہے یا اس کو صحیح چلانا نہیں آتا گھر, تو پھر اس کے ہاتھ میں مہینے کے پیسے دینے کے بجائے چیزیں رکھتے دیں تاکہ وہ اس سے پورا مہینہ چلا سکے. وقت الیتامہ, اور یتیموں کو ازمالو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, پھر جب تم ان میں بھلائی پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو, اور نہ کھاؤ ان کے مال کو جلدی جلدی کہ وہ ختم ہو جائے. اور جو کوئی دولت والا ہے تو وہ پھر یتیموں کی حفاظت کرنے پہ کوئی پیسے نہ لے, بلکہ فل یستعف. سوال اٹھتا ہے کہ جب کوئی کسی یتیم کی کفالت کرے تو کیا اس پہ پیسے لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ادھر کہ ان کے مال کو تم اچھے طریقے سے استعمال کرو. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے مال کو کاروبار میں لگاؤ, کہیں زکوٰۃ اس مال کو ختم نہ کر دے. اور اس کو جلدی جلدی بھی نہ ختم کرو کہ بڑے ہو کے تم سے حساب مانگے, تم کہہ دو جی تمہارا تو سارا خرچ ہو گیا, اور باقی ان پہ کوئی خرچ لینا اگر پیسہ ہے آپ کے پاس, ضرورت نہیں ہے تو نہ لیجئے. لیکن جو کہ فقیر ہو پھر وہ معروف طریقے سے لے سکتا ہے, یعنی ایک پے کے طور پہ یا ایک ٹیک کیئر کرنے پہ کچھ حصہ اس میں سے لے سکتا ہے. جب یتیموں کو ان کا مال دیا جائے تو اس کے اوپر گواہوں کو بنا لو, کیونکہ گواہ کو بیچ میں رکھا جائے تو معاملے کے بدلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا, اور باقی اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. مردوں کا حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ چھوڑ گئے اور رشتہ دار چھوڑ گئے, اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائے. پہلی بات سمجھ آئی کہ مرد کی طرح عورت کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا. دوسری بات اس آیت سے پتہ چل رہی ہے, مما قل منہ او کثر, زیادہ مال چھوڑیں یا کم. کوئی ایک سو کرون چھوڑ دے یا کوئی لاکھ چھوڑ دے, تھوڑا ہو یا زیادہ ورثہ بہرحال بٹے گا, اور ہر ایک کا حصہ ہے مقرر کیا ہوا. پھر جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور مسکین تو کچھ ان کو بھی دے دو, اور اگر نہ دے سکو پہلے ہی چھوڑا ہے تو پھر ان کو معروف بات کہہ دو. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو حصے دے دیے, پورے مقرر کر دیے, جس میں اولاد, ماں باپ, شوہر اور بیوی, یہ چار رشتے ہیں جن کو اللہ نے ناپ تول کر کے حصے دے دیے. کچھ لوگ ہیں ان کو نہیں ملتا, جیسے وقتوں میں کچھ نہ کچھ ان کو غریبی یتیمی کی وجہ سے ان کی دے دو تو اچھا ہوگا. نہیں دے سکتے, پیسہ تھوڑا ہے, پہلی ورثہ زیادہ ہے, تو پھر اچھی بات کہہ دو. اور وراثت کے مال کو تقسیم کرتے وقت یہ یاد رکھو کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولادیں کمزور, کہ ڈرے ان کے معاملے میں. اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور کہو قول سدید, مطلب یہ ہے کہ کسی کے مال کے ساتھ ناانصافی کرتے پہ یہ سوچ لو کہ اگر تم مر جاتے اور تمہارا ورثہ اس طرح سے دوسرے لوگ کھا جاتے تو تمہارے کمزور بچوں کا کیا ہوتا. جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم کے ساتھ وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں اور ان قریب وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے. اس کے بعد والی جو آیات ہیں دو یہ ہیں وراثت کے وہ حصے جو آخری حکم کے طور پہ نازل ہوئے. پہلے عربوں میں وراثت نام کی کوئی چیز نہیں تھی, کرسچینٹی میں آج بھی وراثت نام کا کوئی ٹاپک نہیں ہے, لیکن اسلام نے مال کو اتنا اہم سمجھا کہ جینے کے اندر زندگی میں جیسے انسان اپنا مال ٹھیک جگہ استعمال کرے مرتے وقت بھی اس کا ٹھیک استعمال ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ہم سے ہمارے ماں باپ کی نسبت زیادہ پیار ہے. تبھی تمہارے ماں باپ کو کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو دو. کیا لے سکے مثل حظ الانثیین, ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر دیا جائے. یہ نہیں کہا کہ عورت کو آدھا دے دو بیٹی کو آدھا دو, بلکہ دو بیٹیوں کا ایک بیٹے کو دے دو. کیوں؟ اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس کی چند بنیادی شکیں سمجھ لیجئے. پہلی بات ہے کہ ارتکاز دولت نہ ہو, یعنی دولت چند ہاتھوں میں نہ جمع ہو جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جو بندہ پیسہ لے وہ اپنے مال پہ خود ہی سام بن کے بیٹھ جائے. دوسری چیز ہے ضرورت. یہاں یہ جو حکم ہے مرد کو زیادہ دینے کا عورت سے یا بیٹے کو بیٹی سے, یہ ضرورت کے تحت ہے, کیونکہ جب کوئی مرتا ہے تو عموماً مرنے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں بیٹے پہ آ جاتی ہیں, حتیٰ کہ بہن کی شادی کا خرچ تک بعض دفعہ بھائیوں کو اٹھانا پڑتا ہے. اور جبکہ لڑکی کو شادی کے بعد حق مہر بھی ملنا ہے شوہر سے, تو لہٰذا وہ تھوڑا تھوڑا لے کر بھی دو جگہ سے لے گی تو مرد سے زیادہ اس کو مل جائے گا. تو اسلام چاہتا ہے کہ ضرورت کے تحت دیا جائے, قربت کے ساتھ دیا جائے. تو لہٰذا جب کوئی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوں تو دو اور ایک کی ریشو سے بانٹا جائے گا. یہ نمبر ایک کیس تھا. سیکنڈ کیس, اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے دو تہائی ہے. پوری جائیداد کو تین حصوں میں کر کے 2/3 جو ہے وہ دو بیٹیاں یا دو سے زیادہ میں بانٹ دیا جائے گا. تیسری صورت کیا کہ اگر وَإِن کانت واحدتن, ایک ہی بیٹی ہے, تو پھر فلحن نے سوادی جائیداد دے دی جائے گی. یہاں تک بات ہو گئی بچوں کے حقوق کی. اس کے بعد اگلا حصہ ہے ماں اور باپ کے حصوں کا. ولی ابوئی ہی لکل واحد منہما, کہ اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے, چھٹا جو کہ وہ چھوڑ چکے اگر اس کی اپنی اولاد ہے, اور اگر اس کی اولاد نہیں تو پھر اس کا وارث اس کا باپ ہوگا اور ماں کو 1/3 ملے گا. یہاں سے دیکھیں کہ حالات بدلتے ہی حصے بدلتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جامد قوانین نہیں دیے, بلکہ ہر حال میں ورثے کی تقسیم مختلف ہوگی. پھر اگر اس کے اور بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا ملے گا, اور یہ سب کچھ ہوگا وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کو ادا کرنے کے بعد. آج اگر کوئی قرض میں مرتا ہے تو اس کی جائیداد کہاں بٹے گی؟ وہ تو ساری بینک لے جائے گا جس کے نام پہ اتنا لمبا چوڑا قرض ہے, اور پھر بھی ہو سکتا ہے پوری نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کی جو بات کر دی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کسی کے مرنے کے بعد جو فکر کرنے کی ہے وہ اس کے نام کے قرضوں کی ادائیگی ہے. باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے, تم نہیں جانتے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں. لوگوں کو بچوں کو دینا اچھا لگتا ہے, آسان لگتا ہے, لیکن ماں باپ کو دینا مشکل لگتا ہے, کیونکہ ایک تو وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دیا تو وہ کسی دوسرے بھائی بہن کو دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو سوچتے ہو بیٹوں کو دینا اچھا ہے, لیکن باپوں کو دینے سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تمہارے ہی حق میں کوئی صدقہ جاریہ کے کام کریں گے, یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر جو 12 ہے یہ شوہر اور بیوی کے حصوں کے بارے میں. تمہارے لیے کب, یعنی بیوی مر جائے تو مرد کو اس کے اندر سے جب اولاد ہوتی ہے تو آدھا ملے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, پہلا کیس کیا ہے کہ ایک عورت ہے اس کے بچے نہیں ہے, تو جب عورت مرتی ہے تو اس کی آدھی جائیداد اس کے شوہر کو ملے گی. عورت کی جائیداد کہاں سے آئی؟ اس کے پاس اپنے ذاتی پیسے ہو سکتے ہیں, حق مہر کے ہو سکتے ہیں, اس کو باپ کی طرف سے ورثہ ملا ہو سکتا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے پیسے میں بالکل آزاد ہے. عورت اپنے پیسوں کو مرد کی اجازت سے یا اسے پوچھ کے ہی خرچ کرے یہ درست نہیں ہے. عورت کے آدھے جو ہیں وہ مرد کو مل جائیں گے. اور اگر عورت کے بچے ہیں, عورت کے بچے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس شوہر سے یا اس سے پہلے شوہر سے بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر مرد کو 1/4 ملے گا وصیت کو پورا کرنے اور قرض کو دینے کے بعد. اس کا اپوزٹ مرد کو جب مرد فوت ہو جائے, ان دونوں کے اگر بچے نہیں, یعنی اس مرد کے بچے نہیں ہیں, تو 1/4 ملے گا بیوی کو, اور اگر بچے ہوں تو 1/8 ملے گا بیوی کو. لیکن یہ سب کچھ ہوگا وصیت کو اور قرض کو دینے کے بعد. آخری حصہ آیت کا وانکان رجلن, یہ ہیں بھائی بہنوں کے حصے. کلالہ کہتے ہیں وہ مرد جس کے وارثوں میں باپ اور بیٹا نہ ہو, لا ولد ولا والد. بھائی بہنوں کا حصہ عام طور پہ بالکل نہیں ہوتا, دو صورتیں ہیں بھائی اور بہنوں کو حصہ ملنے کی. نمبر ایک, مرنے والے کی اپنی اولاد نہ ہو, اور اولاد میں بھی خاص طور پہ بیٹا, اور دوسری رویے کے باپ نہ ہو. ان کی موجودگی بھائی بہنوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. تو کہا کہ ایسا شخص جو کلالہ ہو, مرد ہو یا عورت, اور اس کا ایک بھائی اور بہن ہو, تو ان کو اس سے چھٹا حصہ ملے گا, اور اگر بہت سارے ہوں تو وہ سارے سلس میں شریک ہو جائیں گے. لیکن یہ سب کچھ بھی وصیت اور قرض کو پورا کرنے کے بعد ہوگا. اتنی کیوں سختی ہیں؟ اس لیے کہ غیر مدارن, کوئی نہ ضرر دیا جائے نہ ضرر دے, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے جو خوب جاننے والا اور حلم والا ہے. وراثت کے مال کے معاملات کی بات کہہ دیا. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی, اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے برس کوئی نافرمانی کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی, اور حدوں سے آگے جائے تو اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں تک وراثت کے احکامات پورے ہوئے. صرف سورۃ نساء کی آخری ایک آیت میں دوبارہ یہ موضوع آئے گا. اس کے برعکس اس سلسلہ کہیں بھی نہیں پورے قرآن میں آتا. صرف ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا قانون وراثت, جس کو علم الفرائض کہتے ہیں, وہ سونپ دیا, اور اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں. یہی چیز ہے قرآن کی خوبی کہ تھوڑے سے لفظوں میں بہت کچھ ہے. اس کے بعد اب آیت نمبر 15 سے بعد آگے بلکہ پانچویں پارے تک اخلاقی قوانین ہے. تھوڑا سا سمجھ لیجئے, جن حالات میں یہ آیتیں اتر رہی تھی, گندگی عام تھی, زنا اتنا عام تھا کہ پیدا ہونے والے بچے کا نسب تک نہیں پتا ہوتا تھا. لوگ کاہنوں کو اور اس طرح کے کیافہ شناسوں کو بلاتے, اور وہ بتاتا کہ یہ بچہ کس مرد سے ملتا جلتا ہے, یقیناً اسی کا ہوگا. اب ایک دم یہ تھا کہ جا کے زنا کی سزا لگا دی جاتی, کوڑے اور رجم کیا جاتا. اسلام نے ایسا نہیں کیا. آیت 15 جو ہم پڑھنے لگے ہیں, یہ لکھ لیجئے, منسوخ آیت ہے, اور زنا کی سزاؤں میں یہ پہلے درجے کی آیت ہے. اس کے بعد یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی. کیسے؟ واللات یاتین الفاحشۃ من نسائکم, اور وہ عورتیں جب تم میں سے بے حیائی کرتی ہیں, پس گواہ بنا ان پر چار. زنا کی سزا میں چار گواہوں کا ہونا لازمی ہے, کیونکہ سزا بڑی سخت ہے. تو چار گواہ ہوں گے تو اس کا مطلب کہ اوپنلی نائٹ کلبس میں یہ کام جب ہو, اوپن ایئر میں ہو, جب یہ چیزیں سب کے بیچ میں ہوں گی, پھر یہ سزائیں لگیں گی. اسلام ایسے ہی شبہ کی بنیاد پہ سزائیں نہیں لگاتا. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو روک دو ان کو ان کے گھروں میں, یہاں تک کہ موت ان کو فوت کر دے. یعنی پہلی صورت ہے کہ عمر قید کی سزا دے دو, عورتیں گھر میں رہیں. گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے خرابی آئی تھی نا, تو کہا عورت کو بند کر دو گھر میں. دوسری صورت ہے کہ یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ راستہ کہاں نکلا؟ سورت نور کی ابتدائی آیات میں, جہاں زنا کرنے لی عورت اور مرد کی سزا دی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے راستہ نکال دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت لیزبینز کے لیے بھی ہے, ہومو سیکشل, یعنی وہ عورتیں جو عورتوں کے ساتھ گندے تعلقات قائم کرتی ہیں, ان کی بھی یہی سزا ہے. اس کے بعد واللذانی میں اب دو مردوں کی, یعنی قوم لوت, لوتیت کا فعل کرنے والے مرد, یا پھر عام زنا, دونوں میں یہ دونوں آیتیں آتی ہیں کہ جو دو زانی, ان دونوں کو ایزا دو, پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اعراض کرو ان سے پھر, اور اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. کیا پتہ چلا کہ زنا جیسے معاملات میں اسلام نے اس حکمت عملی کے ساتھ سزائیں نافذ کی کہ کچھ سال میں معاشرے کی تطہیر ہو گئی. آج پوری دنیا اس سیلاب کے اندر بہتی بھی جاتی ہے, لیکن لوگوں کو اس کا کوئی حل نہیں دکھتا. اس کا حل کیا ہے؟ توبہ, اصلاح, تزکیہ نفس, تقویٰ دل میں آئے گا تو بات سمجھ آئے گی. آیت نمبر 17 اور 18 توبہ کے سلسلے میں خوبصورت ترین آیات ہیں. کیسے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ہے جو لوگ جہالت کی وجہ سے برے کام کرتے ہیں, پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے, اور وہ علم والا اور حکمت والا. یعنی توبہ تو ہے ہی ندامت, اندمت توبہ, جان بوجھ کے گناہ کرے اور سوچے انسان توبہ کر لوں گا. اللہ ایسے بندے کی توبہ کو توبہ نہیں کہتا. اور نہیں ہے توبہ ان کی جو برائی کرتے رہتے ہیں ساری زندگی, یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے ان میں سے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. یعنی یہ دوسرا درجہ, ساری زندگی ڈھیٹ بن کے گناہ کرتا رہا انسان, موت کے فرشتے کو دیکھا تو کہا اب توبہ کرتا ہوں, توبہ کی اس وقت قبولیت نہیں ہوتی. تیسرے وہ لوگ, اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں. یعنی موت کو دیکھ کر بھی ان کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اس کے بعد عرب معاشرے کی ایک بری رسم, باپ کی بیوی سے نکاح کرنا. جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ کو لوگ ورثے کا مال سمجھتے, جس کا جو دل چاہتا وہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا، بعض دفعہ اس کا اپنا ہی بیٹا اس سے نکاح کر لیتا، بعض دفعہ کوئی دوپٹہ یا کپڑا خاندان کے لوگ پھینکتے، جس کا دوپٹہ اس عورت پہ پڑ جاتا وہ مرد جو تھا اس عورت کا پورے کا پورا مجاز ہوتا، جو مرضی اس کے ساتھ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ان کو روکو اس بات سے کہ لے لو ان سے وہ چیز جو تم ان کو دے چکے ہو، حق مہر کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں مگر ایک ہی صورت ہے حق مہر واپس لینے کی، کہ وہ کھلے طور پر بے حیائی کرے اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت رکھا کرو، اور اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تم ان کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے ان میں خیر کثیر رکھی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا ارادہ کرتے ہو اور تم پہلی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو فلا تاخذوا منہ شیئا، مت لو ان سے کچھ بھی، کیا تم اس سے لے لو گے بہتان اور اسم مبین کے ساتھ، یعنی اچھے دنوں میں تو تم نے گھر اس کے نام لگا دیا، کوٹھی لگا دی، گاڑی لگا دی، اب اس سے دل بھر گیا تو اب بہتان لگاتے ہو اور اس سے چیزیں واپس لیتے ہو، اور کئی فت تاخذوا نہ ہو، تم کیسے لے لو گے اس سے جبکہ ملے تم میں سے بعض بات سے اور تم نے ان سے میثاقاً غلیظ لیا۔ شوہر اور بیوی کو بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا کہ برے دنوں میں اچھے دنوں کی یادوں کو بھلا نہ دو، کل تک تو تمہارے بیچ میں دوستیاں تو تھی ہی، تو لہٰذا طلاق کی صورت میں نہ مرد اس سے حق مہر لے سکتا ہے واپس، اور نہ کوئی تحفے تحائف جو دیے ہوئے وہ لے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کی حرمت، اور نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں میں سے، ہاں مگر جو پہلے ہو چکا، یعنی اسلام پچھلے مردوں کو نہیں اکھاڑتا، جو ہو گیا ہو گیا، توبہ کر لو، اب ایسا نہ کرنا، کیونکہ انہ وہ کان فاحشۃً و مقتاً، یہ بے حیائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی چیز ہے۔ مقتن کہتے ہیں باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، اور اس نکاح سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو مقتی کہتے ہیں، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں اس بات کے لیے بولا ہے، قبر مقتن عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بڑا برا لگتا ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، قول اور فعل کا تضاد، وہاں بھی یہی لفظ آیا ہے، تو کیا پتا چلا کہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 پارے کی آخری آیت ہے، اس کے اندر محرمات کی لسٹ ہے۔ محرمہ کون ہوتی ہے؟ جس عورت سے نکاح حرام ہے، کون؟ حرمت علیکم، تم پر حرام کی گئی، حرام سے مراد یہ کہ جن سے نکاح حرام ہے، کون؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، تمہاری دودھ شریک مائیں جس کو رضائی ماں کہہ لیں، اور تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری بیویوں کی گودوں میں پلتی ہیں، اور وہ بیویاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے ان سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا اور طلاق ہو گئی یا وہ بیوی مر گئی، پھر کوئی حرج نہیں کہ اس کی سوتیلی بیٹی سے تمہارا اگر نکاح ہو، اور ساتھ ہی پھر بہویں، تمہارے بیٹوں کی حلال کی ہوئی عورتیں جو تمہارے سلبی بیٹے ہوں، یعنی ریئل جو بچے ہیں ان کی بیویوں، جو بہو ہوتی ہے وہ پھر ابدی محرم ہوتی ہے، وہ طلاق ہو جائے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے، سسر کبھی بھی اپنی بہو سے پھر نکاح نہیں کر سکتا۔ اور کیا منع ہے؟ کہ تم دو بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں دے دو، اور اسی طرح حدیث ہے میں پھوپھی اور بھتیجی، غالباً کہتے ہیں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کا بھی ایک مرد کے نکاح میں ہونا اس سے منع کیا گیا۔ اور ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی وہ آیات کہ جس کو دیکھ کے پڑھ کے انسان ضرور سوچتا ہے کہ کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا تھا تو اتنی لسٹوں کی کیا ضرورت تھی، بالکل عملی آیتیں لگتی ہیں، غور و فکر کریں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ زندگی میں خیر ہوگی۔ اسی لسٹ میں ایک اور اضافہ ہوگا، وہ اگلے پارے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے فہم کو تیز کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله اكبر الله اكبر
جی سر الحمد للہ سورۃ النساء اور آئی نمبر 1 سے میں شروع کیا. آپ سب نے کیا سیکھا ہے کہ ٹائم جلدی سے لکھیے. کیا بات آپ نے آج کے رب سے سیکھی, کیا ابھی آپ کو یاد ہے؟ جی جی سسٹر بتائیے. فیئر اللہ, جی بالکل فیئر اللہ. اور اپنی حیثیت کا احساس ہوا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا رتبہ دیا ہے, کتنی اچھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بانٹ ہے وراثت کے بارے میں آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تک ہوا بالکل کہ یہ وہ آیات ہیں جو کتنی امپورٹنٹ ہیں. یہ سارے جتنے ہمارے سوشل ڈیلنگز ہیں اس میں خوبصورتی آتی ہے ہمارے تقویٰ کی وجہ سے, ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کتنی برائیاں آ جاتی ہیں نا انسان کے اندر. اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو کون کون سی برائیاں آتی ہیں انسان کی ڈیلنگز میں جو وہ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ بتائیے کیا کیا برائیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف نہ ہو اور جب ہم لوگوں سے معاملات رکھیں. قرآن از بک آف گائیڈنس, آل افیئر آف یور لائف شوڈ بی وتھ فیئر آف اللہ. بالکل. اور عورت کے حوالے جو احکامات ہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. بالکل. اینڈ فالو اللہ سو مچ ٹیچرز وی نیور نیو آؤٹ سائڈ قرآن وی بیکم سو مچ ورلڈلی آئیز. بالکل. اور ڈس آنیسٹی لوگوں کے درمیان ہو جاتی ہے, ظلم کر جاتے ہیں, جیلس ہو جاتے ہیں. اور اسلام وومن کو حق کتنے حق دیتا ہے؟ جی بالکل. تو کتنی سچ بات ہے کہ بعض اوقات انا آ جاتی ہے ہمارے اندر, ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو ہے نا, پھر ہم اسی طریقے سے اب ایک پراؤڈ میں آ جاتے ہیں, ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا, ہم خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, ڈسکریج کرنے لگ جاتے ہیں, بعض اوقات حق نہیں دیتے ان کے. بالکل. تو مجھے بھی بہت, جب میں نے سورۃ النساء پڑھی تھی فور دا فرسٹ ٹائم, تو مجھے بھی اتنی زیادہ یہ بات دل کو لگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کا درس دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے رشتوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں ہم پھر وہ اپنی میں نہیں کرتے نا کہ نہیں میرا تو قصور نہیں ہے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے, اور میں نے تو کیا تھا پھر میں نے نہیں کیا تو اب پھر میں نہیں کروں گی, نہیں میں بار بار کروں گی, میں اچھا کروں گی. کیوں؟ کہ مجھے اللہ کا خوف ہے, میں اللہ کے لیے کرتی ہوں. آیت جو خود میں نکال پڑھی جاتی ہے مگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, کتنی زبردست آپ نے بات کری ہے. اور یہ کتنا ایک ٹچنگ پوائنٹ ہے. ایک ہمارا ایک وہ سوشل گیدرنگ ہوتی ہے, ایک ہمارا رشتوں کا آپس میں ایک بننے کا وقت ہوتا ہے, اور اس ٹائم بھی ہمیں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ زبردست آیات ہیں. ان شاء اللہ تھوڑا سا ہم اس کے ورڈ میننگ کو بھی دیکھتے ہیں. اینی بڈی آن دا لون اور مارٹگیج شوڈ میک دا اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹو پے ایز سون ایز پاسبل, ویری امپورٹنٹ. بالکل صحیح آپ نے کہا, انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ ضرور ملتی ہے, بشرطی کہ ہماری کوشش کی وہ ایک لیول ہو رہا ہے نا, تو پھر پتا چلتی ہے. کیونکہ آپ جس طرف چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں لے جاتے ہیں. تو انسان اگر جس چیز کا ارادہ کرے, جس چیز کا شوق رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے راستے ضرور آسان کرتے ہیں. اینڈ ہیو یور وزڈم بیہائنڈ حق مہر. جی بالکل. تو چلو انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں, ورڈ میننگز کرتے ہیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, آئی نمبر 1, بسا کا مطلب کیا ہے؟ جی بسا, پھیلائے, اسپریڈ. ان بات ساتھ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے, پھیلائے, اسپریڈ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آئی نمبر 2 کے اندر آ جائیے. جی آئی نمبر 2 کے اندر الخبیث کس کو کہتے ہیں, کیا ٹرانسلیشن اس کا؟ الخبیث کیا ٹرانسلیشن اس کا؟ ناپاک چیز, بری چیز. یس گڈ. ناپاک اس سے زیادہ ٹو دا پوائنٹ ہے, گندی بھی کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اچھا اسی آیت کے اندر دوسرا بتائیے, شوبن کس کو کہتے ہیں؟ شوبن اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہ. ویری گڈ. جی بالکل ٹھیک ہے, گناہ صحیح. اچھا پھر اس کے بعد اب آگے دیکھیے, نیکسٹ آیت نمبر 3 کے اندر توبہ. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ورڈ ہم پہلے ضرور پڑھ چکے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ فارم میں آ رہے ہیں تو وہ تھوڑے سے مختلف لگتے ہیں بعض بات. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پسند آئے. جی بالکل, یا پسند ہو. بالکل ٹھیک ہے, گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آئی نمبر 4 میں دیکھیں تو تیبنا بھی وہی چیز ہے ایک طرح سے, لیکن تیبنا میں آپ بتائیے اس کو پورا ٹرانسلیشن کیا کریں گے آپ؟ کوئی بنا تو بنا, اس کو کیا ٹرانسلیشن کریں گے آپ؟ مجھے اسے چھوڑ دیں. اچھا یہ بتا سکتے ہیں مجھے کوئی کہ یہ کس جنرے کی بات ہوئی ہے؟ یعنی وہ جو خوشی سے چھوڑ دیں کون سا جنر چھوڑ دیں؟ جی بیلیا یعنی فیمیل. گڈ گڈ ویمن بتایا. اور اس کا ہمیں پتا کہاں سے چل رہا ہے؟ جی اس کا ہمیں پتا کہاں سے چل رہا ہے؟ کدھر سے پتا چلا آپ کو کہ یہ فیمیل کی بات کی جا رہی ہے؟ یعنی اگر آپ اسے ورڈ ٹو ورڈ دیا جائے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ ٹیکسٹ سے پتا چل رہا ہے. اور نون کی زبر نون زبر نہ جو ہے آخر میں آ رہے اس سے بھی پتا چل رہا ہے. یہ ہم نے گرامر میں پڑھا تھا, لکھتے سبق ریوائز کرنا پڑے گا آپ سب کو, ہے نا جی؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے چلتے ہیں تو آئی نمبر فائیو کے اندر دیکھیں. ٹھیک ہے آئی نمبر فائیو کے اندر وق سو ہوم. وق سو ہوم کیا مطلب ہے اس کا؟ وق سو ہوم وٹ ڈز اٹ مین؟ اور پہناؤ ان کو. بالکل ٹھیک ہے. اور پہناؤ ان کو صحیح ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹو میک دم ویئر اینڈ کیپ میکنگ دم ویئر, یہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پہناتے رہو, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا آئی نمبر سکس کے اندر دیکھیں گے. آئی نمبر سکس فل یس تعفیف. فل یس تعفیف اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ جی فل یس تعفیف. بس چاہیے کہ وہ پرہیز کرتا رہے یا کرے, ٹھیک ہے, اور بچتا رہے. ٹھیک ہے بس چاہیے, یہ ایک امپورٹنٹ ٹرانسلیشن کا حصہ ہے اس ورڈ کا. فل یس تعفیف ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی انٹینسٹی سمجھنا چاہیے جیسے جو اس کے اندر بات چھپی ہوئی ہے, یا ٹھیک ہے بس چاہیے کہ وہ بچتے رہیں یا پرہیز کرتے رہیں. بس چاہیے کہ وہ پرہیز کرے, بس چاہیے کہ وہ پرہیز کریں. جی بالکل. اچھا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آگے آئیے ایک سیکنڈ. آئی نمبر ایٹ کے اندر دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے آئی نمبر ایٹ کے اندر حبارا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو ہماری اردو سے بھی بڑا ملتا جلتا ورڈ ہے. حبارا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاضر ہو بالکل ٹھیک ہے. حاضر ہو یا وہاں موجود ہو ٹھیک ہے, کیونکہ جو حاضر ہوگا وہ موجود بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک لاسٹ ورڈ اور کہہ لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک سیکنڈ. آئی نمبر 11 کے اندر دیکھ لیجیے. جی آئی نمبر 11 کے اندر آ جائیں. اور اس میں سے مجھے یہ بتائیے یو سیکم. یو سیکم وٹ ڈو یو کال دس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ جی یو سیکم اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ وصیت کہتا ہے تم کو. بالکل ٹھیک ہے. وصیت کہتا ہے تم کو. اور وصیت آف کورس ایک بہت امپورٹنٹ بات یا ایک اہم بات کی تلقین آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو آف کورس یہ وہ وصیت کہتا ہے تم کو. ٹھیک ہے سر. الحمد للہ اب یہ ہے کہ ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے, تو ان شاء اللہ یہیں تک ہم اس کو رکھیں گے. اور امید آپ لوگ اپنے آن پر خوب خوب سے ذرا اپنے پریکٹس کر کے اپنی شیٹس تیار کر رہے ہیں نا, اور ماشاء اللہ اچھا ایک رسپانس آپ سب کا آ رہا ہے. تو ماشاء اللہ کی پھر اب نیکسٹ یہ ہے کہ ہم اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کریں گے, اور جو کیا ہمارا آج ہے معلم بننے کا جو سفر ہے ہمارا, اور اس کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں سارا کچھ, تو ان شاء اللہ بھی آج ہم وہ سیشن کریں گے اپنا. امید آپ لوگ سب ریڈی ہیں, شروع کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اس کتاب میں سے ہم ٹاپک نمبر 17 مثالیں بیان کرنا دیکھیں گے, جو بک کے پیج 186 پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں مثالیں دینا بھی آتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ آپ کے مثالیں بیان کرنے کے مفہوم کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے حکم میں تشبیہ دینا, مانوی بات کو کسی مادی چیز کے ساتھ. مانوی کہتی ہے جس سے معنی مراد لیا جائے. اگر آپ معنی پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پھر اس میں بھی ڈیپتھ سے بات واضح ہوگی. مادی کہتی ہے جس کو چھو سکے. تو مانوی بات کو کسی مادی چیز کے ساتھ یا ایک حصی چیز کو دوسری مادی چیز کے قریب کرنا, اور ایک کا حکم دوسرے کو دینا. سننے میں مشکل ہے یہ جملہ، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کیسے ہے؟ مثال میں آپ سے کہوں کہ ہاتھی کے کان، اور آپ کو تو نا ہاتھی کے کان کیسے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے پنکھ جیسے گوبھی کا پھول ہوتا ہے، تو گوبھی کے پھول کو دکھا کر آپ کو ہاتھی کے کان دکھائے گئے۔ تو یہ ہے ساری کہانی۔ ایک چیز جو آپ کو پتا ہے، اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرنا جو نہیں پتا، اس کو کہتے ہیں مثال دینا۔ تو مثال سے ہوتا کیا ہے کہ محسوس چیز، یعنی وہ چیز جس کو آپ چھو سکے، حس سے چھونے کا مانو، محسوس چیز سے تشبیہ کی بدولت معقول بات، معقول کون سی؟ جو بات عقل میں ہوتی ہے، معقول بات عقل اور فہم کے قریب ہو جاتی ہے۔ یعنی پھول کو آپ نے چھوا یا گوبھی کا پھول آپ نے چھوا، ہاتھی کو نہیں دیکھا، تو گوبھی کے پھول سے آپ کو ہاتھی کے کان، جو آپ کی عقل میں آنے والی چیز تھی، وہ سمجھنی آسان ہو گئی۔ اس طرح زیادہ واضح مخصوص چیز سے تشبیہ کے سبب نسبتاً کم واضح مخصوص چیز بھی خوب اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوگی کہ مثالیں بیان کرنا کیا ہوتا ہے۔ کہ ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھی ہوئی چیز کو پیش کر دینا، یا کم دیکھی ہوئی چیز کو سمجھنے کے لیے زیادہ دیکھی ہوئی چیز کو پیش کر دینا، اس کو مثال کہتے ہیں۔ امام ابن قیم مثالیں بیان کرنے کے فوائد ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعے نفس کو مانوس کرنا، یعنی جو چیز ہماری دیکھی والی ہوتی اس سے ہم تھوڑا سا انس محسوس کرتے ہیں، اس کا جلد بات کو قبول کرنا، اور مثال کے ذریعے بیان کردہ حق کے لیے مسخر ہونا، ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جس قدر اس نفس انسانی کے لیے مثالیں ظاہر ہوں گی، معنی کے وضوح اور نکھار، یعنی معنی کو واضح کرنے اور اس کو نکھارنے میں، اسی قدر اضافہ ہوگا۔ مقصود کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہمارا مقصد ہو، وہ چیز جو ہمارا مقصد ہو اس کی وضاحت کے لیے مثالیں گواہی دیتی ہیں، شواہد سے مراد شہادت، اور وہ اس کی تائید کرتی ہیں، یعنی اس کی مدد کرتی ہیں۔ وہ تو اس کھیتی کی مانند ہیں جس نے اپنا پٹھا ڈنڈل نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا اور اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ تو عقل کا خاصہ مغز اور ثمرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اتنا مشکل جملہ ہے کہ مجھے پڑھتے ہوئے خود ہی ہنسی آ رہی تھی کہ ہم اردو بھی اتنی مشکل نہیں سمجھتے بعض دفعہ۔ امام ابن قیم کی جو بات تھی وہ کب کی تھی، پھر اس کی اردو ترجمہ ہوا۔ اب اگر یہ باتیں ہم کتابوں میں لکھی پڑھیں تو ہمیں کہاں سمجھ آتی ہیں، یہاں سے استاد کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہی کتابیں جو کئی سالوں سے ہمارے گھروں میں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن استاد کے بغیر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور سامنے لکھی بات استاد کے منہ سے سن کے بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں سورۃ الفتح کے آخر کی جو مثال ہے، اس کا حوالہ انہوں نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعاون کو ایک ایسی کھیتی سے تشبیہ دی گئی کہ جو شروع میں بہت کمزور سی تھی، پھر آہستہ آہستہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہوئی۔ تو اسلام بھی اسی طرح شروع میں بڑا کمزور سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ مثالوں سے بات سمجھ آ جاتی ہے، مثالی انداز۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں، وہ مثال ایسے دماغ میں رچ جاتی ہے، ہلتی نہیں۔ عموماً دیکھیں کہ ہم کلاسوں میں تفاسیر میں مثال دیتے ہیں، جیسے مثلاً ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ افتومنون ببادل کتاب و تکفرون ببعض، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے میں نے ایک دفعہ مثال دی کہ دیکھیں، آدھے نوٹ سے تو کچھ نہیں ملتا نا۔ اچھا، آپ 100 کا نوٹ لے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ٹکڑا ہاتھ میں دیں، کسی سے کہیں کہ چلو بھائی تم اس کو 50 کا ہی سمجھ لو، تو نہیں دے گا نا کوئی 50، چھوڑیے 25 بھی نہیں دے گا اس کے۔ تو آدھے نوٹ سے کچھ نہیں ملتا، تو آدھے دین سے کیا ملے گا؟ اب یہ مثال میں نے 2010 کے دورہ قرآن میں ایک موقع پہ دی تھی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے بعد ایک اسٹوڈینٹ تھی، تو وہ دورہ قرآن سن رہی تھی باقاعدہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جتنی مثالیں آپ دیتی ہیں یا اس میں دی ہیں، میں ان کو الگ لکھتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا، یہ تو بہت خوب۔ تو میں نے کہا پھر آپ بھی ایک کام کریں کہ آپ ان سب کو لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم آگے بھیجیں۔ تو انہوں نے متاثر بتایا کہ مجھے وہ مثالیں کبھی نہیں بھولتی، اور انہوں نے پھر بعد میں وہ ساری لکھ کے بھیجی اپنے، بلکہ نان مسلم فرینڈ تھی ان کی کوئی، اس سے لکھوائی چیزیں۔ تو وہ باتیں ایسی فطری سی ہوتی ہیں کہ اب سب کو سمجھ آتی ہے کہ آدھا نوٹ کوئی بھی نہیں چلاتا۔ تو اس سے اس کو کہنے لگی کہ میری جو نان مسلم فرینڈ تھی وہ صرف ان کے لیے ٹائپ کر رہی تھی وہ انگلش کی مثالیں، لیکن کہتی وہ مثالیں سن کے کافی زیادہ اسلام کے کلوز فیل کر رہی تھی کہ واہ اٹس ویری لاجیکل. تو ہوتا کیا ہے کہ مثال سن کر کوئی مذہب کا ہو نہ ہو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور پچھلے انبیاء کی مثال جو بیان کی وہ امام بخاری اور امام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس طرح نقل کی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاقصنه واجمله الا موتی لبنت من زاویت من زوایا فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنت قال فانا اللبنت وانا خاتم النبیین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنائی جس کو خوب آراستہ و بیراستہ کیا یعنی ڈیکوریٹ کیا، لیکن اس کے کونوں میں سے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، خالی چھوٹ گئی. لوگ اس میں گھومتے رہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے اور کہتے رہے اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. اب آپ دیکھیے حدیث کتنی پیاری ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں مثال سنتے ہی ایک دم دل میں آنے لگتا ہے نا، کیسے ایک محل ہوگا خوبصورت سا سجا سمرا، پھر ایک جگہ خالی ہے تھوڑی سی، تو اس تھوڑی سی جگہ کے اندر ایک اینٹ کی کمی تھی اور اللہ کے نبی آ گئے. اب آپ سوچیے اس مثال کو سن کر بات جلدی یاد رہے گی نا، بھولے گی بھی نہیں، سمجھ بھی جلدی آتی ہے، یاد بھی دیر تک رہتی ہے. علامہ طیبی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ مثال تشبیہ تمثیلی ہے، یعنی ایسی تشبیہ جس میں کوئی مثال بیان کی گئی انبیاء علیہ السلام اور جس ہدایت علم اور لوگوں کی اعلی اخلاق کی طرف رہنمائی کے لیے وہ مبعوث کیے گئے، ان سب کو ایسے محل سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی بنیادوں کو خوب مضبوط کیا گیا ہو اور عمارت کو آراستہ کیا گیا ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ کو چھوڑا گیا جو اس کی اصلاح اور اس کے خلل کی تکمیل کر دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمارت کی بنیادوں کی تاسیس، تاسیس کہتے ہیں شروع کرنا، اسا یوسس ہے، یعنی قرآن پاک میں سورہ توبہ میں پڑھتے ہیں نا اسسا، مسجد قباء اور مسجد زرار کے تقابل میں، تو وہ یہ چیز ادھر آ گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمارت کی بنیاد کو شروع کرنے اور اس کو بلند کرنے میں اس کے ساتھ شریک کرنے کے علاوہ اس کمی کو پورا کرنے کی غرض سے مبعوث کیا گیا. کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام دین کی ایک عمارت بنا رہے تھے، اس میں ایک اینٹ خالی تھی، اللہ کے نبی آئے وہ اینٹ لگ گئی، اب وہ خلل پورا ہوا جو پچھلی انبیاء کی شریعتوں کو بدل دیا گیا یا اس میں من مانے اضافے کر دیے گئے وہ ختم ہوئے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ بات پوری ہوئی. تو اس سے خاتم النبیین ہونا بھی ثابت ہوا آپ کا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت ہونے کا شرف دیا کہ جن کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ایک اور مثال ذکر الہی کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ الاشعری سے روایت نقل کی. انہوں نے بیان کیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. تب دیکھیے کہ ذکر کرنے والے کو زندہ اور نہ ذکر کرنے والے کو مردہ کہا، کیسے؟ کیونکہ جس کا ظاہر نور حیات سے مزین ہوا، اس نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا، وہ ظاہر سے بھی خوبصورت ہوا، اس کا اندر بھی علم اور فہم اور ادراک کے ساتھ روشن ہوا، تو جس طرح کسی گھر میں روشنی ہوتی ہے تو وہاں سب کچھ دکھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے کو سارے راست دکھتے ہیں، اور کافر کا دل ایک ویران بنجر عمارت کی طرح ہوتا ہے جو اس مثال کو سن کر بھی واقعی ذہن میں ایک تصور بن جاتا ہے کہ ایک شخص زندہ ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور دوسرا بستر پہ پڑا ہوا اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ذاکرین میں کر لے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور اسی میں ہماری زندگی گزرے، اسی میں ہمیں موت آ جائے. تیسری مثال ہے نیک اور برے دوست کی مثال. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ الاشعری سے نقل کیا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الكير فحامل المسك إما يخذيك وإما تبتع منه وإما تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما يخرك ثيابك وإما تجد ريحا خبيثة. نیک اور برے دوست کی مثال کستوری والے اور بھٹی دھونکنے والے کی مانند ہے. کستوری کے خوشبو بیچنے والا, یعنی ایسا دوست جو پرفیومز بیچتا ہے, اور بھٹی دھونکنے والا کون ہے؟ جو آگ کا کام کرتا ہے اور دھاتوں کو پگھلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت اٹھتا ہے. کستوری والا یا تو تمہیں تحفے کے طور پر دے دے گا, یا تم اس سے خرید لو گے, یا تم اس سے اچھی خوشبو تو پا ہی لو گے. یعنی جب بھی خوشبو دینے لینے کے لیے کھولے گا, شیشی کھولے گا, تمہیں خوشبو آئے گی. کوئی کچھ بھی نہ دے, خوشبو تو اس سے آنے والی ہے. اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا, یا تم اس سے بدبودار دھواں لو گے. اب اگر آپ غور کریں, حدیث بڑی خوبصورت ہے, عام فہم ہے, بہت دفعہ سنی ہوئی ہے, اس لیے شاید ہم غور نہ کریں, لیکن غور کریں تو اس سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور فراست کا اندازہ ہوتا ہے. کبھی بھی یہاں کوئی ہیلپ کے لیے آتا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہم قرآن بھی سننا چاہتے ہیں. تو مجھے اکثر یہ مثال یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں, اگر کوئی بی بی سٹنگ کر رہا ہے تو آواز تو وہاں بھی آئے گی نا. ایک بندہ جو اتنے شعور سے, اتنے اہتمام سے کورس کرنے آیا, کتنی لائبلٹیز کو اس نے فلفل کیا, اور ایک بندہ جو صرف بی بی سٹنگ کرنے آیا, ساتھ اس نے قرآن سن لیا. کوئی بیٹھ کے صرف کوئی ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن قرآن کے الفاظ کانوں میں پڑتے ہیں. تو یہ ہے ایک اچھے اور برے دوست کی مثال, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مثال کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حقیقت میں سائیکٹرسٹ تھے, آپ بہترین نفسیات سمجھنے والے تھے, اور آپ کتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کو بری دوستیوں کے برے انجام سے باخبر کرتے ہوئے یہاں دیکھتے ہیں. اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ انسان جس کو بھی دوست بنائے سوچ کر بنائے. امام ابن حبان نے اسی موضوع کی ایک اور حدیث نقل کی اور اس پر یہ عنوان دیا, ذکر تمثیل المصطفی الجلیس الصالح بالعطار الذی من جالسه علق به ریحه وان لم ینل منه. مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے ساتھی کی عطار, عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کو, عطار کے سے مثال بیان کرنا کہ اس کے ہم نشین کو اس کی خوشبو پہنچ جائے گی اگرچہ وہ خود اس کو حاصل نہ بھی کر پائے. حافظ ابن حجر الاسقلانی نے شرح حدیث میں تحریر کیا کہ اس حدیث سے مثال کا بیان کرنا ثابت ہوتا ہے. تو بات بڑی عام فہم ہے, نہ سمجھانے سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ مثالیں بات کو آسان کر دیتی ہیں. ایک اور حدیث بہت ہی زیادہ آنکھیں کھلنے والی اور بہت زیادہ کان کھل جاتے ہیں, واقعی اس طرح لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ان کو سن کر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے. یہ مثال منافق کے تردد کی مثال ہے, یعنی منافق کیسے بیچ بیچ میں لٹکا رہتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی, آپ نے فرمایا, مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ. منافق کی مثال بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان بھٹکنے والی ایک بکری کی مانند ہے, جو کبھی اس گلے کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس کی طرف. ایک اور روایت میں آتا ہے, تکر فی ہذہ مرۃ و فی ہذہ مرۃ, وہ بکری ایک دفعہ اس ریوڑ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور دوسری مرتبہ اس کی طرف. اب اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بری مثال کو بیان فرماتے ہوئے اس کی نفس پرستی, گندے مقصد کے حصول اور شہوتوں کو پورا کرنے کی غرض سے مومنوں اور مشرکوں کے دو گروہوں کے درمیان بھٹکنے کو اس آوارہ بکری سے تشبیہ دی, جو سانڈ بکرے کی تلاش میں دو ریوڑوں کے درمیان حیران و سرگرداں پھرتی ہے, بے چینی اور بے قراری میں مبتلا, دونوں میں سے کسی ایک گلے کے ساتھ نہیں ٹکتی. اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بھی ان کی اس کیفیت کا یوں بیان فرمایا, قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ نساء میں بالکل پانچواں پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, یعنی وہ درمیان ہی میں معلق ڈگمگا رہے ہیں, نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جفتی کی خاطر سانڈ بکرے کی تلاش میں سرگرداں آوارہ بکری کا خاص طور پر ذکر فرما کر منافقوں کی وصف مردانگی سے محرومی کے معنی کو بیان کیا. جفتی کہتے ہیں پریگننٹ ہونا, یعنی اس طرح سے جانور کا فیمیل کے ساتھ جڑنا کہ اس سے بچہ پیدا ہو. تو منافق بھی اصل میں اپنے فائدوں کا حریص ہوتا ہے, جدھر اس کو فائدہ ملتا ہے ادھر چل پڑتا ہے. تو جیسے بکری کو چین نہیں پڑتا اور وہ ادھر ادھر رہتی ہے تو وہ تو ایک جانور ہے, لیکن انسان کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی اور سمجھ بھی دی, تو اس کا معاملہ دوسروں سے فرق ہونا چاہیے. اس سے بھی آپ دیکھیے کہ مثال سنتے ہی بات بالکل واضح ہونے لگتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل بات سامنے آنکھوں کے تصویر بن کے سامنے آ گئی. اسی طرح مومن اور منافق کی تکلیفوں کے اعتبار سے کوئی آزمائش آ جائے تو ان دونوں کا کیا فرق ہوتا ہے. امام بخاری, مسلم اور ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن کمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الارض لا تحتز حتى تستحصد. مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوا اس کو دائیں بائیں جھکاتی رہتی ہے اور مومن آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے, اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی مانند ہے کہ وہ ہوا چلنے سے ہلتا بھی نہیں یہاں تک کہ اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. اللہ اکبر. یعنی مومن یوں ہلتا ہے, کبھی آزمائش, کبھی خوش, کبھی غم, اس طرح چلتا ہے. اور منافق وہی بات جو صورت منافق ان میں بھی آتا ہے نا, کانم خوشبو مسندہ, لکڑیوں کی طرح ہوتا ہے منافق. تب دیکھیے کہ یہاں مومن کو کھیتی سے تشبیہ دی, آندیاں آئیں دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے کی. اس طرح ایماندار آزمائشوں, مصیبتوں اور حادثات کا شکار رہتا ہے, لیکن منافق کو صنوبر کے درخت سے کیوں دی کہ وہ طوفانوں سے بے نیاز اکڑ کر کھڑا رہتا ہے. یعنی مشکلات آتی اس پہ بھی ہیں لیکن ٹوٹتا نہیں ہے, اس کو ان آزمائشوں سے کچھ ملتا نہیں, یہاں تک کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے. امام ابن حبان نے اس حدیث پر جو عنوان باندھا وہ ہے ذکر تمثیل المصطفیٰ المومن بالزرعی فی کثرت میلانہ. بہت زیادہ جھکاؤ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن کے لیے کھیتی کی مثال ذکر فرمانا. تو بات کیا ہے کہ مثالی انداز بہرحال اچھا ہوتا ہے. ہم سب بھی اس کے لیے اپنے عمل کے لیے باتیں لے سکتے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا
اللہ. ماشاء اللہ ہمارے آج کے لیسن اور آپ سب نے اسے کیا سیکھا کہ ہمیں اپنے علم سکھانے کے انداز میں کس چیز کا اضافہ کرنا چاہیے, کس چیز کا استعمال کرنا چاہیے جس سے بات سمجھ میں آئے. جی ایگزامپل, بالکل, بیکاز جب انسان ایگزامپل دیتا ہے تو تھوڑا ریلیٹ کرنا آسان ہوتا ہے, اور پھر ہم آڈینس دیکھ کے بھی وہی ایگزامپل دیتے ہیں جو سمجھنے میں آسان ہو. یس جی بالکل صحیح. سو الحمد للہ, اور ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں ایسی ایگزامپلس, ہم حدیث میں بھی دیکھتے ہیں ایسی ایگزامپلس, اور ایک جیسے کوئی اگر ہم کوئی اچھی لٹریچر بھی دیکھیں تو اس میں جو جہاں پر یہ پیرابلس کے استعمال کیے جاتے ہیں وہ اور بات کو مزید ڈیپتھ کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور نفسیات کا اور مثال کا. جی بالکل صحیح آپ نے کہا, گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ ایک سیکنڈ. جی ان شاء اللہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ان شاء اللہ اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کریں. آپ لوگ ریڈی ہیں کیا؟ جی ایسا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کریں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, اور ٹائم مینجمنٹ کا ہے, اور آج سے جو ہم پڑھیں گے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ان شاء اللہ سے اسٹارٹ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب آج ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا بدلنا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اب میں آپ کو کچھ ٹپس دے دیتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے سنوارنا چاہتے ہیں نا. یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا کہ ہم تو بڈھے توتے ہو گئے, بچوں کا کیا کریں. تو بچوں کا کیریئر کیسے بنائیں, اس کے لیے میں آپ کو چند ٹپس دوں گی. یہ ایز اے پیرنٹس بھی آپ کو فائدہ دیں گے, اور کل کہیں آپ ایز اے ٹیچر کام کریں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کو کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے. تو سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے کہ ان کی دلچسپیوں کا جائزہ لیجیے. بچوں کے کیریئر کو آپ شروع سے ہی پرکھ سکتے ہیں ان کا میلان کیا ہے. ایک تو کیریئر ہے نا کہ ان کو سبجیکٹس کیا دینے ہیں, اس پہ تو بات کرتے ہیں لیکن میں کچھ دوسری باتیں بھی اس میں کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ. یعنی بچوں کا فرق دیکھیے, جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایک بچے کو بڑے یہاں کے ایک بچے کو بڑے لاڈ سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ کیا سوچتے ہو بڑے ہو کے کیا بننا ہے, کہتا گاڑیوں کا مکینک بننا ہے. مکینک بھی نہیں مکینک بننا ہے اس نے. میں حیران, میں نے کہا کیا دل چاہتا ہے, کہتا میرا دل کرتا ہے میں پینٹ کروں. مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کا باپ بڑا کام ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ لگا. میں کہا لوگ پڑھ رہے ہیں تم کام کر رہے ہو, تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم پڑھو. کہتے مجھے اس میں مزہ آتا ہے. میں کہا اور کس چیز کا شوق ہے؟ گاڑیوں کا شوق ہے. کیا؟ میں گاڑیاں ٹھیک کروں. اب آپ دیکھیں ایک بچہ ہے جس کا یہ شوق ہے بالفرض, اب جس کا نام میں نے سوچا, اب ایک بچہ اس کو اتنا ان ہینڈی چیزوں میں شوق ہے, اس کو مزہ آتا ہے کرتا ہے, اور ماں کہتی ہے یہ پڑھتا نہیں یہ پڑھتا نہیں. اب اس کی ماں کہ میں تو جس کو ڈاکٹر بنانا ہے. تو میں نے کہا تم نے ڈاکٹر نہیں بننا؟ کہتا نہیں وہ میری بہن نے بننا ہے. اس نے خود ہی فیصلے سارے کیے ہوئے تو وہ میری بہن نے بننا ہے. میں نے کہا چلو یہ شکر ہے کہ بہن کو پھنسا رہا ہے کیونکہ وہ پڑاکو ہوگی یہ پڑاکو نہیں ہے. تو شروع سے دیکھیں آپ, بس خود اللہ سے یہ حکمت مانگیے, آپ کو اپنے ہر بچے کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے دیکھے گا. دیکھیے کہ اس کا کیا ہے. بعض بچے شروع سے چیزیں توڑتے چھوڑتے کھولتے بند ہوتے ہیں. آپ ضرور سوچیں کہ اس کا ذہن جو ہے نا یہ ٹیکنیکل چیزوں میں بہت چلتا ہے. کچھ بچے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں, ہاں جیسے بعض لڑکے بھی ہوتے ہیں لیکن بڑے ہاسپٹیبل ہوتے ہیں. ماں بیمار ہو جائے تو گولی لا کے دے رہے ہیں, سر دبا رہے ہیں, خیال کرتے ہیں. آپ سمجھے کہ ان کو کوئی ایسا کام چاہیے جو انسانوں سے متعلق ہو, مثلاً ڈاکٹری یا کوئی نرسنگ کا کام ہے, کچھ اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں. کچھ بچے کتابی کیڑا ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنے والے مضامین دے. کسی کو میڈیسن میں شوق ہوتا ہے, کسی کو معاملات میں ہوتا ہے. اس کے لیے آپ بیٹھ کے باتیں کریں. مثلاً کیا, آپ اپنے بچے سے ایک سوال پوچھئے کہ بیٹا آپ کو کس کام میں مزہ آتا ہے. اب یہ سوال آپ پوچھیں اپنے بچوں سے جب آپ چاہیں. پھر آپ اپنے بچوں سے کچھ فرضی چیزیں پوچھیں. اچھا بیٹا اگر ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے, بیٹا اگر ایک دم فائر الارم چل جائے تو آپ کیا کریں. یہ باتیں آپ سنیں اور لکھیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ بچوں میں دلچسپی لیں گے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آج صبح یقین کریں ہم اپنے بچوں کو اپنے ارمانوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر بننا تھا, میں نہیں بنی بچے کو بنانا. اس غریب کو کوئی شوق ہی نہیں, وہ وہاں سے پلٹ کے آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے ماں نے کہا تھا مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا. کئی لوگ ایف ایس سی کرنے کے بعد پلٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہو رہا اس چیز میں. تو کبھی اپنے ادھورے خوابوں کو بچوں کے ساتھ نہ رکھیے. ان سے باتیں کریں, ان کا ذہن چیک کریں. اچھا کوئی ایسے حالات ہو تو کیا کریں گے. اس پہ بھی آپ مختلف چیزیں کر سکتے ہیں. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بیٹا اگر آپ کچن باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹی لیک کر رہی ہے, آپ کیا کریں گے. اب ایک بچہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے امی میں یہ کروں گا, میں ادھر سے پکڑوں گا, کپڑا لوں گا, باندھوں گا, میں اس کو دیکھوں گا, میں اس کے پیچھے دیکھوں گا. آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کا مائنڈ کیسا ہے. اور ہر ماں کو اکثر پتا بھی ہوتا ہے کہ کون سا بچہ ہر وقت کیا کرنا پسند کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ اپنے بچوں کی جو ٹرینڈز ہیں ان کو کم از کم دن میں 10 منٹ, ہر میں نے پیچھے بھی یہ ذکر کیا ہے کئی جگہوں میں, لیکن آپ اس کو اپنے اوپر فرض کر لیں, لازم کر لیں 5 سے 10 منٹ ہر بچے کو اکیلے میں ٹائم دیں. سب کے ساتھ نہیں, وہ کہیں گے یہ تو امی نے سب کو دیا, اور وہ بھی ڈانٹ کا ہی ٹائم ہوتا ہے. اور جو یہ اکیلے میں دینا ہے واللہ ہی یہ ڈانٹ کا ٹائم نہ ہو, میرا بچہ کیا حال ہے, کیا کرتے ہو, اسکول میں کیا ہوا, پھر آپ سوچیں گی تو پھر ہی دیں گی نا. اور جو مائیں ذہنی طور پہ فریش ہوتی ہیں وہ یہ سوال کرتی ہیں. جو تکی ہوئی ماں ہے, جو غصے والی ماں ہے, وہ تو کہے گی میری جان چھوڑو جاؤ سو جاؤ. وہ بہانے ڈھونڈتے کوئی ان کو لے کے پڑھا دے ہماری جان چھوڑ دیں. یقین کریں مائیں بچوں کو ڈرائیو کر کے اتنی دور دور چھوڑتی ہیں کئی دفعہ صرف خود باتیں نہ کرنے کی وجہ سے. میرا خیال ہے 5 سے 10 سال کے بیچ کا جو ایج ہے بچے کی, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی بچے کو. ماں پڑھا سکتی, پرائمری تک تو ماں آرام سے پڑھا لے گی. اس کی آپ باتیں کریں, اس کے ساتھ کھانے کا طریقہ رکھیں, شیئر کریں. اس طرح آپ اپنی بیٹیوں کو بھی بچپن سے ہی ان چیزوں میں ٹرین کر سکتی ہیں. کچن صاف کر دیں گے, بیٹی کو ساتھ لے گئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ان میں بچیوں کے اندر آپ آلویز خدمت کا جذبہ ڈیولپ کریں. ان کو لگائیں چھوٹے چھوٹے, بھائی کی خدمت, چلو دودھ پکڑ کے لاؤ, ابو کے ادھر رکھو, یہ کرو یہ کرو, چلو میرے ساتھ آؤ ادھر, تم پلے چیزیں اٹھاؤ, یہ میں رکھتی ہوں تم یہ کرو. ہم شروع سے ان کو خدا بنا لیتے ہیں. پریس جا کے ان کے کمرے میں کھانا دے کے آتے ہیں, وہ کیوں کرے آپ کا کام. ماں خود ان کے بیگ دستوں میں سے ان کے لنچ باکس نکالتی ہیں اور رکھتی ہیں, 2 دن نہ نکالیں تو وہیں پڑا رہے گا, بری بات ہے. شروع سے بہرحال ان کے ٹرینڈز رکھیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جب اپنے بچے کے شوق پتہ چل جائیں تو پھر آپ کیا کریں کہ ان کو گائیڈ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا معاملہ اچھا ہے اور اس سے فائدہ ہوگا تو اپریشیٹ کریں. اور کبھی اگر آپ کو لگے کہ نہیں اچھی سوچ نہیں ہے اس کی, مثلا کوئی کہتا ہے میں بڑا کہ سنگر بنوں گا, میں گلوکار ہوں یا میں فلموں میں کام کروں گا, ہوتے ہیں ہیرو بننے کا شوق ہے, تو پھر حکم نہ دیں. یعنی اگلی ٹپ نوٹ کریں کہ رہنمائی کیجئے, احکامات نہ دیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو حکم بہت دیتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے رجحانات جب معلوم کر لیں اور مختلف طریقے سے ان کی رہنمائی کریں تو پھر ان کو تجربہ کرنے کا موقع بھی دیں, رسک لیں. ہمارے پاکستانی کلچر میں رسک فیکٹر بالکل نہیں ہے. نزلہ ہونے سے پہلے بچے کو گھر میں بند کر لیتے ہیں اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. آپ نے یہاں نوشت میں دیکھا ہوگا ناروے میں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ مائنس میں نکالتے ہیں, برفوں میں لے کے جاتے ہیں, جیکٹس پہناتے ہیں, پہاڑیوں پہ بچے چلتے ہیں, یہ رسک لیتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. بچوں کو بالکل موقع دیں, جو کرو جو کرنا ہے, تھوڑا سا چانس تو دیں. دیکھیے آدم اور ابلیس کے قصے سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ فرشتوں نے اتنے اندیشے بھی ظاہر کیے تھے انسان کے بارے میں, اللہ نے پھر بھی چانس دیا. اور دیکھ لیجئے کہ برے انسان ہوں گے لیکن اچھے انسان بھی دنیا میں موجود ہیں, اور اچھوں کے لیے کچھ بروں کو دیکھنے کا, بروں کا کو برداشت تو بہرحال کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے جب بچے تجربہ کر لیں پھر آپ کو سمجھ آئے کہ یہ تجربہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوا, پھر ان سے بیٹھ کے باتیں کریں. دیکھو بیٹا آپ نے یہ کیا نا, ہاتھ جل رہا تھا نا, اگر امی مدد نہ کرتی تو یہ ہو جانا تھا نا. یا آپ دیکھیں باہر گئے تھے اور آپ پھر آپ کے دوست کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ زیادہ دیر باہر رہے, پھر آپ نے امی کو نہیں بتایا, ابو کو غصہ آنا تھا نا. ہمیشہ بچوں کو کراس کوشچننگ کے ساتھ لے کے چلیں, ان کا ذہن کھولے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے, اگلی چیز بچوں کے ساتھ, کہ مستقبل کے بارے میں سوچئے. ابھی بچہ چھوٹا ہے یا بچی چھوٹی ہے, ابھی سے ہی پلاننگ کریں کہ میں نے اپنی بچی اور بچے کا ذہن کیسا بنانا ہے. ہمارے ہاں ہر دوسرے بچے سے پوچھو تم کیا بنو گے, میں ڈاکٹر بنوں گا, ماں خوش ہے. اور جو پہلے ڈاکٹر ہیں بےچارے ان کو جاب نہیں مل رہی. اب یہ ٹرینڈ چھوڑ دیں, میں پائلٹ بنوں گا, ہاں میں فوجی بنوں گا, ہاں. بعض دفعہ اس طرح بچوں کو آپ دیکھے کھیل رہے ہوتے ہیں, تم ڈاکٹر ہو تم مریض ہو, وہ اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا, اس طرح کے تجربے. آپ اگر اپنے بچے کے لیے ایک چیز سوچ لیتے ہیں نا کہ میں نے اس کا یہ کہ مثال آپ حافظ بنانا ہے, ہم تھوڑا سا اس کو ریلیجسلی بھی دیکھتے ہیں. ایک ماں کو میں جانتی ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, دنیا میں نہیں ہے وہ اپنے بچوں کے کیریئر کے بارے میں بہت پریشان تھی. ان کے بچوں کو گلا یہ تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا, ہمارے اوپر تجربے بہت کیے ہیں, اور اب جب وہ چاہتی ہیں بچے کچھ کریں تو وہ نہیں کر پاتے. تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے بچوں پہ اپنی رائے دی. مثلاً حفظ کی بات میں نے بولی تو اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. بعض لوگ ہمارا ریلیجس سارے کا سارا شوق کہاں آتا ہے, میں نے بچے کو حافظ بنانا ہے, یہ میرا بڑا عقل مند بچہ ہے, بڑا ذہین بچہ ہے, میں نے اس کو حافظ بنانا ہے. ہر فرینڈ کے نہیں, یا حافظ ہے اور یا پھر اس سے بڑھ کے عالم ہے. جیسے مجھے کسی نے کہا کہ یہ میں نے کسی جگہ اپنے اس کورس کی بتایا سبیل الجنہ کا, تو ادھر سے ایک آنٹی تھی تو مجھے ایک سائڈ پہ جا کے کہنے لگی اس کورس کے بعد میں کیا بن جاؤں گی, تو میں عالمہ بن جاؤں گی. تو اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی نا, تو میں نے کہا اپنے پورے شعور سے کہنا تھا ہاں آپ عالمہ بنیں گی. کیوں کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سے ڈرنے والے تو عالم وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کا ڈر تو قرآن سے پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو کچھ بننے کا جو شوق ہے نا, تو صرف بچوں کو حفظ پہ نہ رکھیں. آپ بالکل چیک کریں کہ آپ کے بچے کی میموری اچھی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, میموری اچھی ہونا, یاداشت بہت اچھی ہے جس طرح آپ کہہ لیں, اور دوسرا کراس کوشچننگ بہت ہے بچے میں. ویسے آپ کہہ کے بھول جاتی ہیں بچے کو, بچہ آپ کو چیز یاد کرا دیتا ہے, امی وہ چابی آپ نے وہاں رکھی تھی, آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اس کا حافظ اچھا. ٹھیک ہے, ایک دوسرا بچہ اس کو یاد تو کچھ نہیں رہتا, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ ضرور بتاتا ہے کہ امی یہاں نہ رکھیں, یہاں سے کوئی فلاں اٹھا لے گا. یعنی وہ مائنڈ کو دوسرے اینگل سے یوز کرتا ہے کہ جس میں وہ آپ کو خود کہتے ہیں واہ یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا. تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ پہلا بچہ جو ہے نا اس کا حافظہ بہت اچھا ہے, یہ یاد کرنے والی چیزوں میں جا سکتا ہے, مطلب آپ اس کو حفظ کروا سکتی ہیں, شرط یہ کہ پہلے آپ اس کی تجوید اچھی کرا لیں. دوسری طرف جو دوسرا بچہ ہے جو چیزوں کو اندر سے اور باہر سے اور پرکھتا ہے, اور بعض بچے بڑی گہری سوچ والے ہوتے ہیں, کچھ بچوں میں تدبر کی بڑی عادت ہوتی ہے, ہر وقت سوال ہی پوچھتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ نہیں اس کو میں نے اس فیلڈ میں لے کے جانا ہے کہ جہاں یہ علمی پختگی حاصل کرے گا. پھر اسی طرح کچھ بچے محنتی بہت ہوتے ہیں, کچھ لاپرواہ ذہن ہوتے ہیں, اور میں نے جو آبزرو کیا نا چیز کہ محنتی بچے کند ذہن ہوتے ہیں عموماً، اور لاوبالی بچے ذہین بہت ہوتے ہیں. آپ نے اکثر ماں سے سنا یہ پڑھتی بھی نہیں پھر بھی اتنے نمبر لے آتی ہے، پڑھے تو پتہ نہیں کیا کرے. یہ بھی اسے اللہ کی بانٹ ہے، انصاف ہے میں کہتی ہوں کہ کچھ کو اللہ نے بڑا ٹیلنٹڈ مائنڈ دیا، صرف ایک دفعہ نظر ڈال لیں پیپر میں پورا پڑھ لیتے ہیں، وہ نہ پڑھ کے بھی پاس ہوتا ہے، اور ایک سارا دن پی پی کے چائے کھا کے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتی ہیں لیکن پورے پورے نمبر آتے ہیں. یہ اللہ کی بانٹ ہے، کسی کو ادھر کر دیا کسی کو ادھر کر دیا. تو اس طرح سے رجحانات رکھیں. پھر اس کے بعد ایک چیز آپ اپنے بچوں میں پیدا کریں، وہ کیا ہے کہ سوچ میں مطابقت پیدا کریں. بچہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، ماں کہتی ہے ڈاکٹر بنو، دونوں کی سوچ الگ ہے، بچہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، آپ اور کچھ کر رہے ہیں، بیٹھ کے بات کر لیں. اب بچہ ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، کڑتا رہتا ہے، ہوتا کہ ایک تیسرا راستہ بن جاتا ہے، نہ وہ ڈاکٹر بنتا ہے نہ پائلٹ بنتا ہے، یا کہہ لیں نہ حافظ بنتا ہے نہ ڈاکٹر بنتا ہے، اور وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ایسی چیز بھی شروع سے ایکسپٹ کر لیجئے. اگر آپ کا کوئی شوق تھا بچے کے معاملے میں تو اس کو شوق کو پیچھے ڈال دیجئے تاکہ وہ اپنے کام کو وہ خود کر سکے. پھر اسی طرح ایک چیز جو بچوں میں بہت زیادہ آپ پرکھ سکتے ہیں، وہ کہیں کہ کاروباری صلاحیتیں ہیں کہ نیند میں. میرا خیال ہے شیخوں کے بچے تو پیدائشی کاروبار ہوتے ہیں. میں نے جو چیز قریب سے دیکھی ہے نا، چھوٹے بچے یوں بیٹھ کے سن رہتے ہیں باپ اور بھائی کی باتیں، یوں ہلتے نہیں، پانی لاؤ جا کے چھوٹے تو آ کے بیٹھے، پھر وہ بعد میں بتائیں گے ابو یہ کہہ رہے تھے، بھائی یہ کہہ رہے تھے. جن گھروں میں کاروبار ہوتا ہے نا، اللہ ہی کننگ، انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے کننگ، آپ یہ سوچ لیں کہ کان کھڑے کرنے والا ایٹیچیوڈ. جن گھروں میں کاروبار ہوتا ہے نا، ان کے 98% جو بچے ہیں نا، وہ بچپن میں کاروباری بن چکے ہوتے ہیں، وہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں اپنے پاکٹ منی کا. ایک بچہ تھا کہنے لگا ایک دن اپنی ماں سے، جب میں پیدا ہوا تھا نا تو آپ کو لوگوں نے پیسے دیے تھے نا میرے، کدھر ہے مجھے دیں. اتنا کاروباری بچہ، آپ نے میرے وہ آپ کو تحفے ملے تھے نا تو میرے تھے نا وہ مجھے دیں. ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر جابس نہیں کر سکتے. یہ اگر میں پوری بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہاں لڑکوں تک بات پوری کر دوں، دو چیزوں کا ضرور جائزہ لیں اپنے بیٹوں میں، ابھی بیٹیوں پہ بات نہیں زیادہ میں نے کی، کہ یہ کاروبار کریں گے یا جاب کریں گے. یقین کریں آپ یہاں بٹھا کے نا تو میرے سے 100 پوائنٹ لکھوا لیں کہ دو مختلف کردار، کون سا کردار بچہ ایسا ہے جو جاب کرے گا بڑا ہو کے تو کامیاب ہوگا، اور کون سا کاروبار کرے گا تو کامیاب ہوگا. بہت بڑی غلطی بچوں کے ساتھ معاملے میں ہماری جو ہوتی ہے، کاروباری ذہن کے بچے کو جاب والا پڑھا دیتے ہیں. اتنا پڑھایا بچوں کو باپ باپ نے، کتنا کچھ دیا، اخیر دکان پہ بٹھا لیا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ کیا، وہ کہتے ہیں میرا کاروبار سنبھالو، تو وہ کہے گا کہ جی مجھے پڑھایا کیا آپ نے اتنا، نہیں ہم شیخ لوگ ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم نوکری کریں گے لوگوں کی، یہ مثال ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ نے بچے سے کاروبار ہی کروانا ہے تو آپ اس کو کاروبار پڑھائیں، اکنامکس پڑھائیں، آپ سی اے کروائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوائیں، آپ اس کو اس طرح کی سکھائیں. اور اگر آپ کا بچہ ایک کے دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن چیک کیجئے، اگر وہ بالکل انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہے، بہت سارے کام ایک ساتھ میں کر سکتا ہے، تو دیجئے کاروبار اس کو، لگائیں لاکھ دو لاکھ اس کو کہ جاؤ اس سے دکان کھولو اور کام کر کے لاؤ. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایسے، میں آپ کو ایک کردار بتاتی ہوں، ایک بچہ ایسا کہ جس کے بارے میں ماں باپ کا خیال کیا ہے، یہ سو کے نہیں اٹھتا 9 بجے تک. یعنی ایک ایسی فیملی کو میں بہت قریب سے جانتی ہوں جس کو آپ کہنا چاہیے نا کہ انتہائی ڈیسنٹ، انتہائی مہذب، کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پاؤں بھی زمین پہ رکھتے ہیں تو سوچ کے رکھتے ہیں نا، اور اردو بولنی، اور بہت ایک اپنا پروٹوکول جو ہوتا ہے گھر کا. اللہ نے جب ان کو بچہ دیا تو انہوں نے بچے کے ذہن میں جو دو چیزیں ڈالی، وہ ایک تو یہ تھی کہ شلوار قمیض جو ہے نا یہ صرف نائٹ سوٹ ہے، باہر نہیں جا سکتے، کہیں کوئی گھر میں مہمان آ جائے بیٹھا رہے پہلے پینٹ شرٹ پہنو پھر. یعنی بچے کو ایک کانسیپٹ دیا کہ یہ شلوار قمیض ہے. اور دوسری یہ کہ پنجابی نہیں بولنی، تھے وہ بھی پنجاب میں رہنے والے لیکن پنجابی نہیں بولنی کیونکہ پنجابی بولنا غیر مہذب لگتا ہے، اور بڑے ڈیسنٹ لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں. پھر میں نے کیا دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ، کہ وہ بچہ جو تھا نا باہر ڈرائیور کے پاس آتا تھا بیٹھ کے، اتنا ٹھیڑ لفظ پنجابی کا بولتا تھا کہ وہ کہتے تھے تیرے تو باپ نے نہیں آج تک یہ بولا. آج سے اس بچے نے چوکیداروں سے، ڈرائیوروں سے جو گھر کے باہر اپنے ہوتے ہیں، اتنی ٹھیڑ پنجابی سیکھی کہ وہ بعد میں نا جب ذرا بڑا ہوا تو وہ جسٹ فار انجوائمنٹ یا چڑھانے کے لیے ان کو وہ پنجابی بولتا تھا. خیر وہ ماں باپ ناکام ہو گئے. اب تھوڑی بات دوسری، باپ اتنے نفیس کہ وہ کہنے گھر سے اندر آئے نا تو ساتھ استری لے کے پھر کپڑے استری کرنے لگ جاتے ہیں، سب کو پتا ہے اس نے باہر سے ایک چکر لگایا اب کپڑے آتے ہی ہینگ ہونے دوسرے پہننے پھر ان کو استری کرنی ہے رکھنا ہے پھر جب باہر جانا ہے پہلے پہننا ہے وہ باپ ہی سب تک نفیس بند ہے اور وہ لڑکا وہ لڑسا پیدا ہو گیا اب وہ کیا تھا وہ نائٹ سوٹ میں تھا نا تو صبح اٹھ کے اسی میں بہن کو چھوڑنے چلا گیا تم کہاں کہتے ہیں اس میں وہ کچھ نہیں ہوتا جی اب وہ بچہ جو تھا نا جو اس کا ذہن ہے نا جو میں نے اس کو جج کیا وہ ٹپیکل کاروباری بندہ ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ باہر کے ملکوں کی جو چینز اسکولوں کی اس میں ڈالا ہوا ہے اس کا ذرا ٹرینڈ نہیں تھا اس طرح کی یعنی ٹیپ ٹاپ والا ایک دو سال بیچ میں ایسا آیا بچہ جوان ہو رہا ہے ماں باپ کے اور بچے کے بیچ میں یعنی قسم کی یہ چپکلش تھی وہ کہتے تھے یہ پڑھتا نہیں شوق سے وہ کہتا تھا کہ یہ مسئلہ دس اینڈ دیٹ اور وہ بچے کے سے میں نے بھی بات کی میرے قریبی لوگوں میں سے تو میں نے اس سے اس کا مائنڈ چیک کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو سراسر دیسی بچہ ہے آپ کہہ لیں کہ امریکن کپڑوں میں دیسی بچہ ہے میں یہ کر دوں اور باپ ان کے تو بالکل سوٹڈ بوٹڈ ہے انتہائی نائس ریلیجس ہیں لیکن وہ مطلب اس طرح کے نہیں تھے مطلب وہ تو ان کے بارے میں تو معروف ہے کہ وہ پیسے کلیکٹ کرنے جائیں تو بندے کا دل ہی نہیں کرتا اس کو دینے کو اتنے پیار سے اس نے جا کے مانگنے ہیں جیسے کاروبار میں ہوتا ہے خیر اللہ نے کیا کیا میں نے ایک دفعہ سے بیٹھ کے بات کی میں نے کہا آپ کیا سوچتے ہو بیٹا اپنے بارے میں نا کہنے لگا کہ بس مجھے یہ اسے دو تین آپشنس بتائی نا خیر پھر اس کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوئی کہ یہ کروا لیں اس کو یہ اس کو میں نے کہا آپ اس کو ازمائیں چھوڑ دیں اس کی پڑھائی ابھی آپ پریشان نہ ہوں مہنگی پڑھائی بھی اور یہ اور وہ اور آپ کو دکھ نہیں رہا کچھ آگے اس کا مستقبل اللہ کو حکم کچھ ایسا ہوا کہ وہ جو بچہ سبجیکٹ لے رہا تھا نا اس میں قدرتی طور پہ کالج یونیورسٹی میں ہی کوئی اس طرح کا ٹائم بیچ میں مل گیا کہ سات آٹھ مہینے اس کے فری تھے اس بچے نے کہا کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں گھر بنوا کے بیچوں یعنی ایک اس بچے انہوں نے اپنا گھر بنوایا ریسنٹلی تو اس میں بچے نے خوب سیکھ سک لیا اس نے کہا کہ مجھے زمین کا کوئی ٹکڑا لے دے تو میں گھر بنواتا ہوں یقین کریں میں صرف آپ کو یہ چھ سات مہینوں کی بات بتا رہی ہوں آپ فون کر کے پوچھیں اس بچے کے معاملے میں تو جو پچھلے مسئلہ جوان ہوتا وہ بچہ اٹھارہ بیس سال کا تو ہو گئی تو وہ بچہ اب کیا ماں کہتی ہے یہ وہ لڑکا ہے جو صبح نو بجے بھی ہم زبردستی اٹھاتے تھے اور اب سارے سوئے ہوتے ہیں فجر کے بعد پیچھے پہنچ جاتا ہے گھر بنوانے اور حساب جو کرتا ہے اللہ کی پناہ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ زمین کا ٹکڑا ہے یہ اتنے پیسے ہیں تم نے اس میں بنانے ہیں پھر دکھاتا ہے یقین کریں اس طرح لا کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ابو لے کے ایسٹیمیٹ لگوا کے آئے تھے کہ کھڑکیاں اتنے کی ہیں یہ ابو کا ایسٹیمیٹ ہے اور یہ دیکھیں میں ڈھونڈ کے سارا شہر اتنے کی لگوا کے آئے ہوں اور کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ جتنے کا میرا ایسٹیمیٹ تھا ابھی تک میں نے اس میں سے کتنا بچا لیا اور اب وہی ماں باپ بڑے خوش اللہ کرے اس کو اللہ برکت دے اس کا ٹرینڈ یہ تھا اب نہ صبح اس کا اٹھنا مسئلہ وہ خود اٹھتا وہی شلوار قمیض میں سارا دن پھرتا رہتا اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ ابو مجھے گھور رہے ہیں یا امی گھور رہی ہیں اور جن پنجابیوں والوں سے رہنا تو کبھی آپ اس بچے کو مزدوروں سے باتیں کرتے سنیں ہم نے بھی نہیں ایسی کی ہوں گی اور انتہائی ڈیسنٹ بچہ خوبصورت اللہ نے اس کو بڑی اچھی شکل بھی دی سمجھ بھی بڑی ہے سمجھ والا لیکن اس کا وہ ضائع ہو جاتا اگر اس کے ماں باپ صرف اس کو جاب پہ رکھتے یاد رکھیے باپ بچوں میں یا بھائی بہنوں میں بھی جھگڑے ہوتے نا یہ جھگڑے ہوتے پرسنالٹیز کا فرق ہے بچہ کہتا ہے ابو یہ اب باپ تو باپ ہی ہے نا لیکن اب باپ بچے کو لگے بھی کہ ابو سے زیادہ میں سستی چیز لا سکتا ہوں یا ابو ایسے کہہ رہے ہیں میں ایسے کہوں گا ماننا چاہیے ریئلائز کی اپنے بچوں کا خود ریئلائز کریں اسی طرح کچھ چیزیں پھر آگے ہم انشاءاللہ لڑکیوں کے لیے بھی دیکھیں گے جہاں موقع ملے گا لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کے اوپر کوئی چیز امپوز نہ کریں اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی لے کے چلیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی صورت میں آپ کو ایک گھر میں بہت اچھا ہوگا اگر آپ آج جا کے آپ کہہ دیں اپنے میاں کو آؤ ہم بدلیں کیا کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اس موضوع پہ جب بات ہوگی تو کیا ہوگا جی کیا کہیں گے آپ کو رانا صاحب ایس عمر چتینو کی وقت پہ جو اسے بتا رہی تھی کہ میں نے الماریوں میں کچھ چیزیں گننی رکھی تو انہوں نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا پچیس سال سے تو تم نے نہیں کیا تو میں نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے آج سے پچیس سال پہلے کیوں نہیں سیکھ لیا تو میری بھی زندگی اچھی گزر جاتی جی آپ دیکھیے کہ صرف ساتھ لے کے چلیں گے نا تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ انسان کتنا کچھ لیتا ہے اور کوئی بات کو شیئر کرے جتنی باتیں سنی آج اس میں سے کیا آپ کو اپنے لیے فیل ہوا عزم نہیں ہے یعنی ہم کام شروع تو کرتے ہیں لیکن عزم نہیں رکھتے نا تو عزم پیدا کریں گے ہو جائے کچھ کامیابی ہو نہ ہو آپ سننا شروع کر دیں سوچنا شروع کر دیں اگر یہ ساری باتیں آپ نے کبھی نہیں سوچی سنی آپ سننے سوچنے سے آپ فیل کریں گے ابھی نہیں اگلے دس سال میں بدل جائیں گے پانچ سال میں بدل جائیں گے، چینج ضرور آتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس اینگل سے سوچا نہیں ہوتا. جی اور آپ حضرت جی، جو حساب کتاب میں تیز ہے آپ اس کو اکاؤنٹس کا کوئی فیلڈ دے سکتی ہیں، کوئی اس طرح کا کام جس میں لکھت پڑھت کا کام ہو. اور دیکھیں کہ یہی کردار سازی ہر بندے کی، آپ اپنے شوہروں سے کو بھی پہچانی ہے. اگر آج تک آپ ان سے خوش نہیں ہیں، آپ کو ان کی خاص عادت لگتی ہے، لیکن آپ سوچیں گے یہ اس ٹائپ کی شخصیت ہی نہیں ہے، صرف ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں 98% ہماری زندگی کے مسئلے تب ختم ہو جائیں گے جب ہم لوگوں کو ایکسپٹ کر لیں گے. کسی کا شوہر ہے وہ ٹوٹی نہیں لگا سکتا، کیا چھوڑے وہ ٹوٹی بند نہیں کر سکتا. آپ اس کو انجینئر بنانا چاہتی ہیں، آپ اس کو وہ نہیں بنے گا. آپ ایکسپٹ کر لیں یہ ٹوٹی میں نے ہی بند کرنی ہے. آپ دیکھیں وہ کیا کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے. بس جب ہم دوسرے کہتے فلاں، وہ فلاں کے میاں تو ٹوٹی لگا لیتے ہیں، آپ بند نہیں کرتے. کیونکہ میں نے کب کہا تھا کہ میں ٹوٹی بند کر لیتا ہوں. مثال دے رہی ہوں نا، یعنی کبھی لوگوں کو یہ ایک میں جو بیچ میں بات آئی تھی، بیچ میں ذہن میں پھر نکل گئی، کبھی بھی اپنے دو بچوں کو کمپیئر نہ کریں. اتنی شخصیت ٹوٹے گی. ایسی بروکن پرسنالٹیز والے بچے بھی دیکھیں. اللہ کی بانٹ ہے، یاد رکھیے اللہ کی بانٹ ہے. اور حدیث ایک چیز کی تصدیق ویسے کرتی ہے، اور مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے، پہلا بچہ سیدھا ہوتا ہے، دوسرا بچہ ایکٹیو ہوتا ہے، اسمارٹ ہوتا ہے. اب یہ آپ اپنے اوپر لے لیں، میں دوسری ہوں تو میں بڑی اسمارٹ ہوں اور میں پہلی ہوسی ہوں، لیکن یہ چیز ہر تک میں، آف کورس یہ کوئی قرآن کی بات نہیں، حدیث کی نہیں، غلط ہو سکتی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اوسطہم، کا لفظ قرآن میں بھی آتا ہے نا، قال اوسطہم، کہاں پڑا؟ جو باغ والوں کا قصہ تھا، اور جو سورت نون میں ہے کہ سب نے کہا تو بیچ والے نے کہا لم، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم ایسے نہ کرو ویسے کرو؟ بیچ کا بچہ اسمارٹ ہو، درمیان کا بچہ، پہلا بچہ عموماً بولا ہے. اور اس کی ایک سوشل ریزن دیا ہے، اور وہ کیا ہے، پہلے بچے کو عموماً لوگ بگاڑ ہی دیتے ہیں لاڈ کر کے، نانی کا بھی لاڈلا، دادی کا بھی لاڈلا، ماں کا بھی لاڈلا، اس کا بھی، اور وہ پہلا. اور جتنے دوسرے تیسرے بچے آئیں گے نا، وہ ایکٹیو ہوں گے. آپ میں سے کوئی اس بات کی تصدیق کرتا؟ آپ کا پہلا ہے، آج بس یہ پوچھنا تھا. آپ کے اپنے بچے بھی ایسے ہیں، وہ آخر میں اور پھر اچھی شخصیات آتی ہیں. جی آپ، اور اب دیکھیں اسی بات پہ باپ بیٹے میں کئی دفعہ لڑائی ہو جائے گی. میں نے اتنے پیسے لگائے، تم چلاتے نہیں. وہ کہیں گے میں نے کب کہا تھا میں چلاؤں گا. مت زبردستی کریں. اور کبھی دو بچوں کو یقین کریں آپ کل کر دیں گے. اگر آپ کا ایک بچہ ہے نا، وہ خاموش طبع ہے، وہ آپ کا خیال رکھتا ہے، وہ بہت گھریلو ٹائپ ہے، دوسرا بچہ آپ کا غصے والا ہے، کبھی نہ کہ اے میرا پتر تو بڑا اچھا ہے. جو بولا نا اس کے بول پن کی خوبی دیکھیں، مت کبھی کل کریں. اور جو تیز ہے اس کو کبھی نہ کہ تو بڑا ہوشیار ہے، تو بڑا. یہ تانے یقین کریں یہ چھری کی طرح لگتے ہیں بچوں کو، تم تو ایسے ہو. اچھا جس کی خوبی ہوتی ہے نا اس کی خامی بنا دیتے ہیں، اور جس میں خامی ہے وہ، اور وہ ظاہر ہے جو تیز ہے، وہ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دے گا، فطری سی بات ہے. تو آپ اس کی وہ بات برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے کی بات اس کے سامنے، اور اس کے ساتھ اس کی لڑتے ہیں. کچھ ماؤں کا پسندیدہ شغل ہے، جس بچے سے بیٹھیں گے دوسرے کی تعریف کریں گی، دوسرے کے پاس بیٹھیں گے اس کی تعریف کر کے اس کی برائی کریں گی. یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہوتا. پرسنالٹی میں یقین کریں، میں تو کہتی ہوں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اللہ ڈالے تو کامیاب کرے بچوں کی پالنا. ہم اپنے بچوں کی پرسنالٹی بالکل مسخ کر دیتے ہیں بچپن میں، تانے دے دے کے، وہاں بھی نہیں چلتا. صرف ہم جو کہ دبے ہوتے ہیں، ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا، ہم لیتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کسی کو کسی دوسرے سے آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، کیوں ایک گلاب ہے تو ایک موتی ہے. آپ گلاب کو موتیاں نہیں بنا سکتے، آپ اس کا فائدہ لے لیں. چلے کانٹا اور پھول ہے نا، مثال ہے، تو کانٹوں کے بھی فائدے ہوتے ہیں. دیکھو کتنا اچھا کانٹا ہے کہ یہ پاس پودوں کے پاس کیڑوں کو نہیں آنے دیتا. میرے اس کانٹے میں بھی خیر ہے، یہ میرا بچہ ہے. کبھی بھی اپنے بچوں کو خاص طور پہ، اور بعض مائیں تو ان کے دوستوں سے، تمہارا تو دوست ایسا، تم ایسے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله
جزاكم الله خيرا كثيرا أحسن جزاء sorry for the silence اچھا خیر الحمدللہ رب العالمین یہ سیشن آپ سب کو کیسا لگا جی ماشاء اللہ بھائی آئے ہو اپنے اور کتنا ہم سب کے لیے بینیفیشل تھا کیا بات سیکھی ہم سب نے کہ اپنے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے بارے میں ہمیں کن چیز کا دھیان رکھنا چاہیے بتائیے چلیں تھوڑا سا ان شاء اللہ سم اپ کرتے ہیں جی بہت ہی یوزفل ٹپس ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ لینے کی توفیق دے اور آپ بتائیں چلیں ان شاء اللہ کیا پوائنٹس ہمیں نوٹ ڈاؤن کریں اگر ہمیں اپنے بچوں کی اچھی کیریکٹر بلڈنگ کریں گے جب بچوں کے دلچسپیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جی بالکل اور ایسا ہم نے سب نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد بہت زیادہ ایسی مثالیں کہ جس میں والدین جو ہیں وہ اپنی لائف میں بچوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بالکل صحیح نیور کمپیئر دیم وتھ ایچ ادر اور یا پھر کسی دوسرے بچوں کے ساتھ میں بھی نہیں کمپیئر کرنا چاہیے اس کمپیریزن کا نقصان کیا ہوتا ہے کیا سمجھا آپ نے کہ جب لوگ کمپیئر کرتے ہیں بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پھر کیا نقصان ہوتا ہے اس کا لو اسٹیم جی بالکل اور ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے کچھ بچے جو ہے وہ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں کچھ بہت اسٹبرن بھی ہو جاتے ہیں کہ جو اچھا ہم کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہی نہیں پھر جب ذرا جو بھی اچھا کرتے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تو دین ہم کرتے ہی نہیں چھوڑ ہی دیتے بالکل پرسنالٹی مسخ ہو جاتی ہے بالکل اور ان میں ضد آ جاتی ہے کمپلیکس میں مبتلا کر دیتے ہیں بالکل صحیح آپ نے کہا اور میں بڑے ہو کے وہ بچے جب تنگ کرتے ہیں پھر والدین پریشان ہوتے ہیں لیکن اصل میں جو بیسک سیٹ ڈالا ہوتا ہے وہ والدین نہیں ڈالا ہوتا ان کے بچوں میں تو کتنی اہم بات ہے کہ ہم سب کو اپنے بچوں کی طبیعت میں دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے جو سب پڑھتے ہیں گھر کے اندر ایک بچہ اور دوسرے سے اچھا نہیں کرتا تو اس کو بس ہم سوچتے ہیں انکریج کرنے کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ دوسرا بچہ ایسا کرتے اور آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہے نا تو اس طرح کرنے سے اکثر جو ہے وہ اس کا اپوزٹ بھی نکلتا ہے سم ٹائمز اگر آپ اچھی طرح سمجھاتے ہیں تو اس سے کوئی اچھا بھی سیر نکل آتی ہے لیکن موسٹلی ایک اپوزٹ افیکٹ بھی آتا ہے اور بچوں کو ٹائم دینا بھی چاہیے بالکل صحیح اور کیریکٹر بلڈنگ اچھی نہیں ہو پاتی جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں بالکل صحیح آپ نے کہا اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں جو ہم نے دھیان میں رکھی ہیں اگر ہم ان کی جیسے ان کے لیے کوئی پروفیشن چوز کرتے ہیں یا ان کے لیے کوئی پریکٹیکل گول رکھتے ہیں تو اس کے معاملے میں پھر ہم نے کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کیسے اس چیز کو میک شیور کریں یا کیسے سمجھیں کہ اس کو ہمیں کس لائن میں لے کر جانا ہے وہ جو اشارے ہمیں ملتے ہیں وہ کیسے کیا ہوں بچوں پر کچھ امپوز نہیں کرنا چاہیے اپنے ارمانوں کی بھیٹ نہ چڑھائیں بچوں کو بالکل صحیح جی دماغی صلاحیت کو دیکھیں بالکل صحیح کہ کون سا بچہ کس قسم کی چیزوں کو زیادہ انجوائے کرتا ہے اور وہی بات ہے کہ جیسے استاد نے کہا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس جو ہم چاہتے ہیں وہی وہ بچے بنے اور وہ پاسبل نہیں ہو پاتا ہر دفعہ جی گیو دم چانس اور ان سے فرسٹ کوشچنس بھی کرنے چاہیے ہیں بالکل صحیح اور جب بچوں کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے تو کیا پھر وہ ہماری بات مانتے ہیں کیا وہ ایک انڈرسٹینڈنگ مائنڈ ڈیولپ کرتے ہیں اس سے ان کے کیریئر بلڈنگ میں آبزرویشن بہت ضروری ہے جی بالکل اور ان کو تجربے کرنے دینا چاہیے بالکل اس سے وہ سیکھتے ہیں اور ان کے ڈسپلن کو مد نظر رکھنا چاہیے ہے ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھنا چاہیے بچوں کی رہنمائی کریں ان کو حکم نہیں کرنا چاہیے جی بالکل ان کو حکم نہیں دینا چاہیے بیکاز اگر ہم ان کو سمجھائیں کہ وہ بات کے اگر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی کیا ریزننگ ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جس سے پھر ان کے ذہن میں ایکسپٹینس بھی بڑھتی ہے نا کہ پھر وہ ورنہ اگر بچوں کو ہم آرڈر کرتے رہیں تو ان کا جو ریئیکشن ہے وہ اکثر ناپسندیدگی ہوتا ہے اور پھر وہ ایک انسان کی جیسے ایک اس کی پرسنالٹی میں امبیڈ ہو جاتی نا بات. انہیں بہت پروٹیکٹیو ماحول میں نہیں بلکہ انہیں رسک لینے دینا چاہیے ہے صحیح بات ہے. اور ہیلپ از کوآپریٹو کڈس بالکل, اور جیسے ہم ایگزامپلز میں سازہ نے بتایا کیسے کوآپریٹو بنا سکتے ہیں نا ہم ان کو. اینڈ یو کین ٹیل دیم گڈ اینڈ بیڈ, اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین لیٹ دیم ایکسپیرینس. جی بالکل. اور جیسے چھوٹے سے ہی ہم ان چیزوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں نا کہ میں نے جیسے میرے پاس اگر چھوٹا بیٹا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے اور آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا اپنی تربیت کے اندر کہ جب ہم کوئی کہتے ہیں کہ یہ آپ جلدی سلدی بس کر دیں تو ان کے اتنے چھوٹے ذہن میں یہ بات نہیں جا رہی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے ابھی یا اچھی بات ہے, انہیں نہیں پتا. تو اگر ہم کچھ ایکسپلین کریں گے تو اس سے وہ سمجھ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جب اگر وہ اس کو اپوزٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ کیا تھا, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, اس کا یہ نتیجہ نکلا. ان کے سوچ کے ساتھ مطابقت پیدا کرنی چاہیے ہے. جی بالکل. ان کے لیول پر سمجھنی چاہیے بات. صحیح آپ نے کہا بالکل. الحمد للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق دے کہ جو واقعی اس امت کے امام بنے. بیکاز ہمیں سے ہر ایک چاہتا تو بہت کچھ ہے, لیکن جیسے استاذہ نے کہا نا کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ان کی دلچسپی کے برعکس ان کو لگا گیا اور وہ فروٹفل آؤٹ کم نہیں آیا جو آ سکتا تھا, تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے, ہماری اس پوری امت کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے جو چیز بچا کر سکتا تھا اس سے دور کر لیا ہم نے اس کو نا. جی بالکل. الحمد للہ رب العالمین. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم 15 منٹ کی بریک کریں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگ سب اپنی 15 منٹ کی بریک کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر واپس ہم کنٹینیو کریں گے. تو جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير, والوارث الرقيب والنصير, سبحانه البارئ والمصور, والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير
سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء واصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمد للہ رب العالمین. تو اپنے سبجیکٹ سے واپس ہے. میں فرسٹ ایکچولی مغرب کی نماز کا ٹائم تھا. اچھا جی, سو الحمد للہ ابھی ہماری بریک کے بعد تجوید کا سیشن ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ آج سناتے ہیں اپنے لیسن کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سسٹر ہنا کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں ابھی فی الحال. سمیر بھائی, ان شاء اللہ آپ کو اپنا فیڈ بیک دیجیے کہ آپ لوگوں کو تجوید میں کیسا لگ رہا ہے, کیا سیکھا ہے, کوئی سوالات ہیں, کوئی بات ہے, تو سب اپنا فیڈ بیک دیجیے. جی الحمد للہ رب العالمین. تو اب بتائیے آپ لوگ سب کہ آپ لوگوں کی تجویز کے جتنے بھی روز آپ کر رہے ہیں اور باقی سب کچھ جو کر رہے ہیں اس میں کیسا جا رہا ہے؟ یہ آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ یہ آواز ٹھیک ہے سب کے پاس؟ جی الحمد للہ, شکر الحمد للہ. اوکے, تو ٹرائی کر رہے ہیں, روز پڑھ رہے ہیں اور روز ریوائز کر رہے ہیں. آئی نیڈ ٹو پریکٹس. اچھا جی, اور باقی سب لوگ آپ خود بھی بتائیں, سیکھنے کے لیے ضرور آپ کسی کو سکھا بھی رہے ہوں گے نا؟ جی الحمد للہ رب العالمین. کافی کلاسز مس ہوئی ہیں, ان کی ریکارڈنگ مل سکتی. آپ لوگ کو ایک لنک دیا گیا تھا, تو وہ نور اللہ نور کا جو ہے وہ بلاگ کا کورس کا ہے, اور اس کے اندر ایک ٹیگ ہے جو 2015 کے کلاسز کا ہے, اس میں پھر آپ ساری مل جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تجوید میں آگے تو جا رہے ہیں. جی الحمد للہ آگے تو جا رہے ہیں. ساتھ جو خیال ہوتا ہے پریکٹس, تو پریکٹس سب لوگ کر رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں آپ لوگ سب پریکٹس؟ چلیں ہم بتائیں. اب چونکہ اب آپ صرف ایک بیسک کا فیچر کورس نہیں کر رہے, اب آپ ایک ایڈوانس لیول کا کورس کر رہے ہیں, تو آپ کی پریکٹس سے آپ کی ساری جو کوشش ہیں وہ بھی ذرا ایڈوانس لیول کی ہونی چاہیے. تو بتائیے کیا آپ لوگ سب کس طرح سے مینج کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ جلدی جلدی سے بتائیں کہ کون کس طرح سے پریکٹسز کر رہا ہے. کیا کرتے ہیں آپ لوگ اپنے پریکٹس کے لیے؟ اپنا کوئی ٹائم آپ نے سیٹ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا نا, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں نے ابھی کوئی بھی ٹائم ہی نہیں سیٹ کیا, بس جب موقع ملتا ہے تو کر لیتی ہوں, تو اب ہم تھوڑا سا آرگنائز کر سکتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. اگر ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم لیکنگ, تو انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے, بہتر کر سکتے ہیں. تو چلے ایسا کریں, مجھے یہ بتائیں کیا کر سکتے ہیں. ابھی یہ نہیں پوچھ رہے چلے آپ سے کہ آپ کیا کرتے ہیں, تب یہ بتائیں کر کیا سکتے ہیں. اچھی پریکٹس کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سنتے ہیں اور پھر ویسے ہی پڑھتے ہیں. بالکل صحیح کہ سنتے ہیں اور پھر ویسے ہی پڑھتے ہیں, یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. اور کریکٹنگ مسٹیک, مخارج مسٹیک, اور فوکس فیو لیٹرز ایٹ اے ٹائم. جی بالکل بالکل صحیح, فوکسنگ آن آور لوپ ہولز فرسٹ. ٹھیک ہے, اور کثرت سے نہا تھا بھی کثرت سے پریکٹس اور تجوید روز سے ہیلپ دے. ٹھیک ہے, پھر بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے پریکٹس کے لیے کوئی ٹائم رکھا ہے, یا بس جو آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں بس اس میں پریکٹس کر رہے ہیں جنرلی؟ آپ لوگوں نے کوئی خاص ٹائم رکھا یا بس جنرلی آپ پریکٹس کر لیتے ہیں؟ شکریہ, جنرلی کر رہے ہیں. اوکے, اور فجر کے ٹائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ابھی بھی جیسے تجوید کی پریکٹس خاص طور پر کرنے کے لیے کوئی ٹائم ضرور بنائیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے وہ نارمل ریسائٹیشن کے حوالے سے تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے وہ ٹائم. ٹھیک ہے, بیکاز آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز کو جب آپ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ جسٹ ایسے ہی نہیں لیتے, بلکہ آپ اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اور جس طرح ہم دیکھیں, آپ نے اکثر یوزر سنا ہوگا تھا قرآن پڑھنے کے لیے آئیے, ٹائم نہیں ملتا, تو ٹائم تو ملے گا نہیں, نکالنا پڑے گا. آئی تھنک دیٹس دا پرابلم, ہیو ٹو سیٹ اے ٹائم ان شاء اللہ. اور ابھی اٹس آن دی رن. جی, بیکاز آپ ابھی جب پڑھتے ہیں اپنا قرآن, تو ہوتا ہی کہ جب ہم جنرلی ریڈنگ کرتے ہیں اس میں ہم بہت ہی معنی پہ بھی غور کر رہے تھے, بعض اگر جب ہم ڈیلی کوشن کرتے ہیں, تو اس میں آپ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اس میں آپ کی جو ذہن ہے وہ اسکیٹرڈ ہو جائے, آپ ادھر سے بات سوچ رہے تھے, قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کوئی اور اموشن آپ کے آگے, ٹھیک ہے, لیکن وہ تجویز تو وہاں نہیں, آپ اس کو اس طرح کر سکتے پریکٹس, یعنی سیکھنے والا معاملہ نہیں ہو سکتا وہاں. اب آپ کو اگر سیکھنا ہے تو آپ نے اپنا تھوڑا سا ٹائم ڈفرینٹ رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, اثر کے بعد رکھتے ہیں آپ, بالکل ٹھیک ہے, ایوننگ کا ٹائم اثر کے بعد بالکل صحیح. اور ناٹ نیسسری کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں تو ایک ٹائم نہیں رکھ سکتی, میرا شیڈیول بڑا ہی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, وہ بات نہیں, ہم ایسا کر سکتے ہیں, لیکن کہ ہم اپنی ٹائمنگس کو بس یہ رکھیں کہ میں نے دن میں آدھا گھنٹہ رکھنا ہے, اب آدھا گھنٹہ صبح نہیں ملا تو اب شام میں کر لیں, دس از واٹ آئی فالوڈ, کہ مجھے اگر ایک ٹائم پہ نہیں موقع ملتا تو میں پھر دوسرے ٹائم پہ کرتی ضرور تھی, کہ بس میں نے یہ گول رکھا کہ 30 منٹ دینے ہیں اس کو, اور جیسے آپ 1 آور کہہ لیں یا 2 آورس کہہ لیں, جو جتنا کرے اس کو اتنا ہی ملے گا آف کورس, جتنی آپ کی کوشش ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی تجویز کے حوالے سے کوئی سوالات بھی ہیں تو وہ بھی لکھ دیں, ان شاء اللہ جیسے ہینا سے پوچھنے ہوں گے تو وہ بھی ان کو مل جائیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ, تو وہ بھی آنسر کر سکتی ہیں. اور میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ اپنے ٹائم رکھیں, اپنے ٹائم کے مطابق کریں. میں اپنے اگر میڈیٹیشن میں دیکھتی ہوں تو مجھے جس چیز نے فائدہ دیا کہ مجھے آسانی جس چیز سے ہوئی وہ یہی تھی کہ مختلف ریسائٹرز کو سننا. آپ جب کسی بھی مختلف ریسائٹرز کو سنتے ہیں تو اس سے پھر آپ کے ذہن میں ٹیوننگ ہو جاتی ہے, وہ ٹیون رکھ جاتی ہے, اور اس طرح سے آپ کی زبان جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ بھی آسانی سے نکلنا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آیت آپ سنتے رہتے ہیں, ہم تفسیر میں کچھ آیتیں پڑھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے بالکل سی طرح سے. جیسے میں میرے بالکل کلوز کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ریسائٹیشن کرتے ہیں اور دوسرے سیم رولس کے ساتھ کرتے ہیں, بہت اچھے رول, سارے نہیں لیکن میجورٹی بیسک رولس بہت اچھے ادا کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کو ایک تجوید کا رول بھی نہیں آتا, ان کو نہ مخارج پتا ہے, ان کو نہ اخفاء اظہار, نہ را, کچھ بھی نہیں پتا, مگر کیسے آیا ان کو, یعنی وہ اتنا بھی کیسے پڑھ لیتے ہیں, بیکاز وہ لسننگ کرتے رہتے ہیں, قاری جیسے پڑھ رہے بس وہ ویسے پڑھ رہے ہیں, جہاں وہ موٹی آواز کر رہے ہیں وہ وہاں موٹی کاپی کر رہے ہیں بس سیم. تو جب آپ لسننگ کرتے ہیں بہت زیادہ, اس سے بھی آپ کو بہت اچھا فائدہ ملتا ہے, اور پھر آپ ون ون جیسے بھی آپ سوچا نے لکھا تھا نا کہ میں ابھی فیو رولس کو لے کے چل رہی ہوں, فیو لیٹرز کو لے کے چل رہی ہوں, کسی کی اپنی تجویز بہت خراب ہے تو اسے یہی کرنا چاہیے کہ ایک ویک میں ان چیزوں کی پریکٹس کریں گے, دیٹس اٹ, اور پھر اس کو اتنا پریکٹس کریں, اتنا پریکٹس کریں کہ وہ اپنی زبان کی چرچا کر سکے. سبحان اللہ, جو مس ہو گیا اس کو کیسے کور کرے, میں ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ بلاگ ہے, میں ان شاء اللہ ابھی دوبارہ اس کا لنک پیسٹ کروں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو پھر دوبارہ سے وہ آپ کو ان شاء اللہ ضرور ہیلپ کریں گے. آئی تھنک سسٹر ہینا ہمارے ساتھ ہیں, تو سسٹر ہینا آپ ریڈی ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں, ان شاء اللہ پھر ہم اپنا تجویز کا سیشن اسٹارٹ کریں. الحمد للہ ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. شفاق اللہ خیر,
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ, اوکے, الحمد للہ, جی میں بھی ٹھیک ہوں. آج ہمارا لسننگ کا ڈے ہے تو ہم ان شاء اللہ سورۃ المجادلہ کرے گے. مجھے ریمائنڈ کرا دیں کہ اگر میں غلط ہوں, آئی نمبر 20 سے رائٹ, آئی نمبر 20 ہے نا رائٹ, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. یہ شکریہ, چونکہ 20 اور 21 تو چھوٹی سی ہیں اور 22 کافی لمبی ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے, سو 18 سے لے کر 21 تک آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے, جن جن جنہوں نے آج چلانا ہے. تو آئی نمبر 18 سے لے کر 21 تک پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 18 سے 21 تک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حامل ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بارک اللہ فیکم. اس پر ماشاء اللہ بیسیکلی بیسک جو تجویز ہے آپ کی وہ کافی اچھی ہے, لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ابھی مزید پریکٹس کیجیے. جیسے ہر بو کے اوپر ابھی آپ کو مزید تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دھیان میں رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ بہت شارپ کر کے ٹپ کو لگائیں, یعنی بالکل ٹپ آف ٹنگ آپ کی لگنی چاہیے. سامنے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے پیچھے بو, اور جب آپ اس کو ہٹ کرتے نا تو تھوڑا سا پریشر بیچ میں ایڈ کریں, یعنی اس کو سیپریٹ کرنے سے پہلے ہلکا دباؤ ایڈ کریں تاکہ اس میں شدت کی ساؤنڈ آئے. اسی طرح سے یہ جو ورڈ آیا تھا حزب الشیطان, ایک تو اس کی ساؤنڈ میں, دوسرا یہ کہ جب آپ اسے ہیوی کریں گے تو اس کی ہیوینیس بالکل سیم رہنی چاہیے الف کے آخر تک, یعنی الشیطان وہ نہیں ہوگی, اسے کھولنا نہیں ہے. الشیطان ٹھیک ہے, بالکل سیم رہنی چاہیے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیے جیسے یہاں پر یہ جو ورڈ آ رہا تھا, ہاں ایک اور چیز جو ہاں ہے نا, اس میں بھی آپ نے تھوڑی ایئر بلو کرنی ہے. آپ کی ایئر بہت مسنگ سی لگے گی, وہ لگتا تھا جیسے ہاں نا اندر کی رک گیا ہے, تو ہاں کو ادا کرتے ہوئے بھی نا میکسیمم ہوا جو ہے وہ آپ باہر کی طرف نکالیے. جیسے یبعثہم اللہ, اسی طرح سے انہم هم الكاذبون فأنساهم, تو ہاں کو تھوڑا سا اور اسٹرانگ رکھیں. اوکے پھر اسی طرح سے کہیں کہیں پر نا آپ کا ہاں, اس میں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے جو ڈیپسٹ پارٹ ہے نا آپ کا زبان کا وہ تھوڑا سا اوپر اٹھ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے آواز بہت اچھی باہر نہیں آ رہی, تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے, منہ کو کھول کے تھوڑا, یعنی منہ آپ کا اندر سے کھلا ہوا ہوگا. لپس کو آپ نے ایگزیجریٹ کرنا نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لپس آپ بہت زیادہ کھلنا شروع کر دیں. لپس آپ کے نارمل ہی کھلیں گے جتنے آپ کے تمام سوروپ میں کھلتے, لیکن آپ کے جو اندر سے منہ ہے نا, اندر والا پارٹ وہ زیادہ کھلا ہوا ہوگا. جیسے یا یا سبونا, اندر سے آپ نے ڈیپ پارٹ کو نیچے رکھنا ہے. ٹنگ اسٹریٹ رکھیں گے تو آپ کا منہ اندر سے کھلا کھلا آپ کو فیل ہوگا, اور اس سے اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت اچھی طرح سے باہر آئے گی. یعنی آپ مخرج یوز کری ہیں, آپ کی ساؤنڈ بہت اچھی ہے, لیکن اس میں سے کچھ پارٹ آف ساؤنڈ باہر آ رہا ہے اور کچھ پارٹ آف ساؤنڈ اندر ہی رک رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سارا کا سارا جو باہر آئے گا تو وہ بہت اچھا ایک خوبصورت ہاں کی ساؤنڈ دے گا. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا پریکٹس کیجیے. پھر اسی طرح سے یہ جو ورڈ تھا یہاں پر آیا نمبر 20 میں, یو ہونا, یہاں پر نا آپ ملاتے ہوئے تھوڑا سا آواز کو اونچا کریں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ نے پریشر دینا ہے تاکہ آپ کا ڈبل دال جو ہے وہ واضح ہو سکے. یو ہونا, پھر اس کے علاوہ جو آئی تھنک پاپ ہر پوری ریڈنگ میں نا صرف ایک دفعہ آیا ہے, اور مجھے وہ تھوڑا ویک لگا آیا 21 میں. آئی تھنک آپ لوگ پاپ کا مخرج پڑھ چکے ہوں گے نا, تو تھوڑا سا جہاں سے آپ زبان یوز کری ہے نا, یہاں سے یوز کرنے کے بجائے اس سے تھوڑا سا پیچھے والا حصہ استعمال کریں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ والا جو ایریا ہے وہ آپ کا اسٹریٹ سافٹ کلر پہ لگے گا. اگر اس میں نا ہارڈ کلر کی انوالومنٹ ہو جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ تھوڑی ویک آ رہی ہوتی ہے, یعنی کو کی طرف ساؤنڈ جاتی ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے سے, بالکل ذرا سا پیچھے سے اٹھا کے زبان کو لگائیں گے تو وہ ساؤنڈ آئے گی کو, یعنی ایک اسٹرانگ آئے گی عزیز. اور اس پوائنٹ پہ نا مجھے آپ کا یہ جو چنین میں نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے نا کویون, یہ نون بھی نا کویون یوں لگا تھا, یہ ہل رہا تھا, تو میک شیور کہ یہ باؤنس نہ کرے. کویون عزیز اس طرح سے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر, آپ ہی آیات کو دوبارہ پڑھیے 18 سے لے کے 21 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء, ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنتهم ذكر الله, أولئك حزب الشيطان, ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ویا کم بات سے بہت ایک ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ جو آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے نا وہ کسرہ کے اوپر ہے. آپ کی کسرہ جو ہے وہ تھوڑی ویک ہے, یعنی انکمپلیٹ کسرہ ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں مین الشیخ بو نے کی ساؤنڈ آتی ہے, مین الشیخ بو نے نہیں, مین الشیخ بو نی. جو لوور آپ کا جو ہے نا اس کو نیچے کی طرف پش کر کے نی بول کے پھر وا کے ساتھ ملائیں. مین الشیخ بو نی و جی. اسی طرح سے بسم اللہ نے بسم اللہ بسم یعنی اس کو بسم اللہ و اس کو اور باریک کرنا ہے. بسم اور اسی طرح سے اللہ اور الرحمنی پوری کسرہ کر کے تو پھر آپ اس کو نیکسٹ لیٹر کے ساتھ جوائن کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, اس طرح سے. اوکے, پھر اس کے بعد آپ کا جو اوکے, آپ نے نا کپل آف ٹائمز ورڈ اللہ کے اوپر اسٹاپ کیا, جیسے یبعثہم اللہ, پھر ذکر اللہ. اس میں اصل میں ہوا یہ کہ جو آپ نے نا لب الجلالہ کو ہیوی کیا اللہ, اور اسٹاپ کرتے ہوئے ہا کو بھی ہیوی کیا, یعنی اللہ. تو آپ کا جو ہا ہے وہ ہیوی ساؤنڈ دے رہا تھا, جبکہ ہم لب الجلالہ کے لیے تو ہیوینس منہ میں بنائیں گے, لیکن جب ہم ہا کو ہٹ کریں گے تو آپ نے اپنا منہ بالکل ریلیکس کر کے نا ساری یعنی پش آؤٹ کر دینا پریشر کو. اللہ اللہ. اسی طرح سے ایک اور جگہ کے اوپر تھا یحادون اللہ, تو ہا جو ہے وہ آپ کا لائٹ ہونا چاہیے. اس ورڈ میں آپ کا جو تشدید والا دال ہے وہ بھی مس ہو گیا, تو یہاں پر آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ دال ڈبل آئے گا. یحادون, جیسے آپ سمپل تشدید کو پڑھتے ہیں حدو حدو, ویسے ہی پڑھنا ہے صرف مت کر کے یحادون. ٹھیک ہے, ڈبل دال آپ کا یہاں پر آئے گا. پھر ہا کو ادا کرتے ہوئے جیسے میں پیچھے سسٹر کو بھی بتا رہی تھی, لاسٹ والی سسٹر کو, انہوں نے بھی یعنی اس میں بھی نا آپ کا بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کا بی پارٹ زیادہ اٹھ رہا ہے اور اس میں ہیوینس آ رہی ہے. جیسے فیحلفون, آپ جب بولتی نا یح تو آپ تھوڑا سینس کریں, آپ کو نا پیچھے تھوڑا پریشر فیل ہو رہا ہوگا, یعنی جو آپ کا ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ ہے وہاں پہ نا تھوڑا دباؤ سا محسوس ہو رہا ہوگا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ساؤنڈ بہت ریلیکس آئے گی. فیح یح, منہ کو کھول کے اور ڈیپسٹ پارٹ کو نیچے کر کے فیحلفون. اسی طرح سے یحسبون, تو یہ اس میں ہا میں تھوڑا سا آپ کا ایشو آ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی ہا ہیں وہ سارے ہیوی لگ رہے تھے, یعنی استحتوذا اس طرح سے. پھر اسی طرح سے یہ جو 19 میں ورڈ آ رہا ہے نا فانساہم, اس کو بھی بولتے ہوئے نا آپ کا جو پریشر ہے وہ سین کی طرف ہونا چاہیے, اندر کی طرف نہیں. اس طرح سے پریشر کی ڈائریکشن دے گی, جیسے ہم بولتے ہیں اس, تو ہمارا جو پریشر ہے سام کا وہ کہاں جاتا ہے آپ کے فرنٹل انسائزرز پر نا, اس یوں کر کے فانساہم. تو اس طرح سے آپ نے اس کو فانساہم یعنی اس طرح سے اس کو کرنا ہے کہ آپ کی جو پریشر کی ڈائریکشن ہے وہ سین کے وقفے کی طرف جائے, اندر نہ رکے. اندر رکے گی تو وہ تھوڑا ہیوی ٹچ دے گا. اوکے, پھر اسی طرح سے یہاں پہ جو 21 میں ورڈ آ رہا ہے لاغلبن, یہاں پر اس چیز کا دھیان رکھیں کہ وہی آپ کا منہ بنا کرے. اغو یوں نہیں, انا و رسولی, تو انا کو تھوڑا سا اور کوئک کر کے. ٹھیک ہے, انا جو ہے وہ اسپیشل ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الف ہوتے مگر ہم اسے پروناؤنس نہیں کرتے, تو تھوڑا سا اس کو مزید شارٹ کریں. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, اور لاسٹ میں وہی قویون, یہ جو نون ہے یہ آپ کا ہل رہا تھا تو اس کو ہلائیں گے نہیں, پہلے نون کے مخرج کو ہٹ کریں گے, آواز ختم کریں گے, پھر آپ موشن دیں گے آئین کے لیے. قویون عزیز, ٹھیک ہے, اس طرح سے. جزاک اللہ خیرا. جی انشاءاللہ نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئین نمبر 22.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے تو چیزیں دیکھ لیجیے, کہیں کہیں نا واؤ اور یا یہ جو دو مدیاز ہیں ان میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کی آواز بہت اچھی باہر نہیں آ رہی, تو مائنڈ میں رکھیے جوف کو کہ آپ کی جو آواز ہے وہ ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ سے اسٹارٹ ہوگی, تھروٹ کی اسپیس میں ٹریول کرے گی, پھر ماؤتھ کی اسپیس میں ٹریول کرے گی اور بہت آرام سے باہر نکلنی چاہیے. تو کہیں کہیں نا یہ اندر رک رہی تھی, جیسے یہاں پر تو مجھے غنہ فیل ہو رہا تھا, ایون لین میں بھی ساؤنڈ جو آ رہی تھی, لا تجدو قوما قوم کی ساؤنڈ آ رہی تھی, قوم کر کے نہیں, قوما یؤمنون نونا نون کر کے نہیں, اندر نہیں, نونا نہیں, نونا جو ہے اس میں نیزل ساؤنڈ آ رہی ہے واؤ میں نا, یؤمنون, تو اس کو بہت اسموتھلی آپ نے باہر نکالنا. پھر نیکسٹ والا جو ورڈ ہے باللہ, اس میں لفظ جلالہ لائٹ ہوگا, یہاں پر آپ کا ہیوی ہو گیا تھا, بل ایسی ساؤنڈ آئی تھی, باللہ. اوکے پھر اس کے بعد جو ورڈ تھا حادلہ, تو جیسے وہی چیز کے ہا کے لیے نا آپ نے ریلیکس کر کے لائٹ کرنا, یہاں پر بھی آپ کا بھی جو ہا ہے وہ تھوڑا ہیوی ہو رہا تھا. اوکے اس کے علاوہ جو ورڈ ہے جیسے یہ جو ہوم آ رہے تھے اس میں تھوڑا سا اور سرکل کریں ہا کے لیے, آپ کا بما بہتر تھا لیکن اس کو ابھی مزید اس میں گنجائش ہے کہ یہ مزید یعنی کمپلیٹ ہو سکے نا, تو لپس کو فارورڈ لے کر جائیں اور لپس کا سرکل کریں, یعنی ہو اور پوری او کی آواز آئے اور پھر پل بیک کریں اور میم کے لیے آئیں, آباؤہم ابناؤہم اخوانہم, اور یہاں پر جو ورڈ ہے نیکسٹ عاشی رو بھی ہیوی ہوگا, آپ کی ساؤنڈ عاشی را آ رہی تھی, را نہیں, او عاشی روتہم, ٹھیک ہے, تو ہو کو بھی مکمل کریں گے اور رو بھی ہیوی کریں گے. پھر اس کے بعد یہ جو ورڈ ہے قلوبهم مول، اس میں نا لام مول تھوڑا ہیوی لگ رہا تھا، تو ایک تو بما کمپلیٹ ہو، دوسرا لام کے لیے نا بالکل زبان آپ کی اسٹریٹ ہو جانی چاہیے پیچھے سے، خاص طور پر مول مول تھوڑا مول یہاں پہ بھی مجھے فیل ہوا، اور ایک اور جگہ کے اوپر ایسا ہوئے ڈالا تھا وہاں پہ بھی مجھے نا آپ کا لام تھوڑا سا ہیوی فیل ہوا، ہومول مفلحون یہاں پر بھی وہ ساؤنڈ ایسے آئی تھی، ہومول مول نہیں ہومول مول لائٹ کر کے لام کو بولیں گے. پھر اسی طرح سے یہ جو ورڈ ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ، یہاں پر نا چونکہ میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم آواز کو تھوڑی دیر یہاں پہ روکیں گے، یعنی جلدی نہیں تھوڑا سا آپ اسٹے کریں گے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ، اور آپ کا ہا یوزلی بہتر ہے مگر کسرا کے ساتھ یہ تھوڑا ویک ہے، تو کسرا کے ساتھ ہا اور کسرا کی اتسلف پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ بروحیب من، پھر اسی طرح سے حزب اللہ، یہاں پہ بھی آپ کا ہا ویک تھا، حزب اللہ، تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا ہا کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کسرا کے ساتھ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی ان شاء اللہ نیکسٹ سسٹر آپ کے لیے انہیں آیات کو دوبارہ 22 کو دوبارہ سے پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی جو استعاذہ اور بسملہ میں نا را ساکن آ رہا تھا تو وہاں پر مجھے لگا کہ آپ کا را کا مخرج ہٹ نہیں ہو رہا، یعنی جیسے الشیطان الرجیم، تو یہاں پر بھی نا آپ کی جو زبان ہے وہ زیادہ رول ہو کر تو پیچھے کی طرف جا رہی تھی، یعنی روف آف ماؤتھ کے اوپر نہیں لگی تھی. آئی تھنک آپ نے بھی رو کا مخرج نہیں پڑھا ہوگا، لیکن اس کو نا اوپر روف کے اوپر ٹچ کریں گے ہی، یعنی ار جیسے ہم بولتے ہیں نون کے ساتھ ار تو اسے نون کے ساتھ پریکٹس کریں، جیسے آپ نون کے لیے ہٹ کرے ہیں ویسے آپ را کے لیے ہٹ کریں ارو ار. تو اسی طرح سے بسم اللہ میں الرحمن الرحیم، جب متحرک را آ رہا تھا بیچ میں آیات کے، جیسے عاشیرتہم بروح منہ، تو یہ بہتر تھے مگر را ساکن جو ہے وہ تھوڑا ویک تھا، تو را ساکن کے مخرج پہ انشاءاللہ پریکٹس کیجیے. پھر مجھے آپ کے بھی نا یہ لین کے اندر تھوڑا گناہ لگا، لائک یہاں پہ تھوڑا گناہ لگ رہا تھا، قوما، اس کو نا یعنی قوم کی طرف سامنے نہیں جانی چاہیے، قوما، اور مئی کو ملاتے ہوئے زیادہ گنا کریں گے، یعنی 50% ایٹ لیسٹ گنا ہونا چاہیے، تو آپ کا مئی میں جو گنا ہے وہ 50% سے کم تھا اور تھوڑا قو میں جا رہا تھا، تو قوما یؤمنون. اس کے علاوہ باقی تو مجھے آپ کی ریڈنگ اچھی لگی، بس آپ نا تھوڑا سا بما کو اس وقت پریکٹس زیادہ کریں جب وہ ساکن کے ساتھ مل رہا ہے، تو جیسے آبا اہم، تو یہ مجھے تھوڑی نا آبا اہم ہم ساؤنڈ لگ رہی تھی، یعنی پورا وہ نہیں تھا، یہ جلدی ہی یعنی تھوڑا سا سرکل ہوتا ہے اور جلدی ہی نیم کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اس میں کوئکنیس بھی تھی اور سرکل بھی انکمپلیٹ تھا، ٹائم بھی ذرا جلدی جا رہا تھا. آبا اہم نہیں، آبا اہم ہم ابنا اہم، تو پہلے ہو بولیں گے پھر میم کے ساتھ ملائیں گے. اخوانہم عشیرتہم، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہا ہے اس کو تھوڑا سا مزید پریکٹس کیجیے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. ایک اور سسٹر کا سن لو، ایڈمن آئی تھنک ہمارے پاس 3 منٹس ہیں تو ہم کر لیتے ہیں شروع. جی نیکسٹ سسٹر آپ جو ہے وہ IA-22 ہی پڑھ دیجیے. جی ٹھیک ہے، پھر ہم ان شاء اللہ اس کو یہیں تک رکھ لیتے، نیکسٹ ویک ان شاء اللہ ہم سورۃ الحشر شروع کریں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو الحمد للہ بہت اچھا ہمارا سیشن ماشاء اللہ، بہت اچھی سب کی پارٹیسپیشن، اینڈ جیسے کہ ہم پہلے ہی بات کری تو ماشاء اللہ سب بہت اچھے سے امپروو کرتے چلے جا رہے ہوں گے الحمد للہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے امپروو کریں اور ویسے تلاوت کریں جیسے کہ اس کا حق ہے، آمین یا رب العالمین. سو ان شاء اللہ یہ کہ ہم اپنا بخاری کا سیشن اسٹارٹ کریں. جی سسٹرز، تو ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کریں اپنا بخاری کے سیشن، سب ریڈی ہیں، اپنا مائنڈ جو ہے وہ تجوید کے سبجیکٹ سے اب حدیث کے سبجیکٹ تک لے آئیے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں جو ہم کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں، ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا یہ سیشن ایمانیات باب ایمانیات کے ٹاپک پر باب نمبر 22 سے شروع کریں گے 22 اور حدیث کا نمبر 33 ہے 22 نمبر چیپٹر اور 33 نمبر حدیث ہے اور گرین بکس جو ہم فالو کر رہے ہیں اس میں پیج نمبر 100 ہے. ٹاپک ہے قیام لیلۃ القدر من الایمانی, شب قدر کا قیام جزو ایمان ہے, یعنی لیلۃ القدر کی رات کو کھڑے رہنا عبادت کرنا یہ ایمان کی ایک نشانی ہے. آئیے حدیث مل کے دہراتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقوم, اب اکٹھا بھی کریں گے تو من یقوم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم, میں یقم کہہ لیجئے, میں یقم من, میں نے جو, یقم وہ کھڑا ہوا, لیلۃ القدری لیلۃ القدر کو. اب دیکھیے پھر واپس آ جائیے اسی بات پہ جو پچھلے سیشن میں تھوڑی سی ہوئی تھی, اگر صرف ڈکشنری سے سمجھیں گے تو قیام قم کیا ہے, کوئی آپ سے کہ قم کھڑے ہو جاؤ, آپ ابھی کھڑے ہو گئے, تو کیا یہاں کھڑے نے سرا کہ لیلۃ القدر کو ساری رات کھڑا رہے, وہ تو ایئرپورٹس پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اپنے مہمانوں کے انتظار میں. تو یہاں قیام سے مراد نماز کا رکن ہے جو کہ نفل نمازوں میں طویل کرنا چاہیے. لیلۃ القدری قدر کی رات, یہ کون سی ہوتی ہے؟ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات, اور عموماً یہ تاک رات ہوتی ہے جس کے بارے میں سورت قدر بھی ہے, لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اسی کو سورۃ دخان میں لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا. یہ وہ رات ہے جس میں انسان کے پورے اگلے سال کے فیصلے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں پتے لگنے پتے چھڑنے, یا ایک چھوٹا سا بس سائڈ ایشو لکھ لے کہ بہت سارے لوگ اس کو 15 شعبان کو سوچتے ہیں, ساری رات کانپتے رہتے ہیں. مجھے اسی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے, غیر شعری عمر تھی, اس ساری رات امی ابو کو دیکھتے رہنا, ہائے امی ابو کے پتے نہ اتر جائیں, ہائے امی ابو کو نہ ہو جائے کوئی, ہائے یہ میری چیز نہ چلی جائے, اور پھر اسی خوشی سے عبادت بھی کرتے تھے. تو جب قرآن اور حدیث کھولا تو پتا چلا کہ یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے کھڑا ہونا ہے؟ ایمان, پہلی چیز یہ ہے اصل میں یہاں اس حدیث کے آنے کا محل, کہ ایمان کے ساتھ, ٹھیک ہے, امینہ یا امن سے ایمان ہو, پہلے دل میں ایمان ہو, ایمان کے دفتر میں اپنا نام لکھایا ہوگا, پھر یہ کھڑا ہونا فائدہ مند ہے. یہاں سے آپ کو ایمان کی اہمیت سمجھ آئے گی. کبھی آپ کسی کو ڈاکٹر بننے کا سرٹیفکیٹ لیتا ہوا نہیں دیکھیں گے جس نے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ کرایا ہو, ایسی ہے نا, کچھ ساری کتابیں گھر بیٹھ کے پڑھ لے لکھ لے کر لے اور پھر اس کے بعد کہے کہ بھائی ہم اس کے بغیر بھی ڈاکٹر بن جائیں گے, نہیں بنتے نا. تو ایمان کیا ہے؟ آپ کا انرولمنٹ, آپ کا رجسٹریشن, آپ ایک فارم فل کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اس کی شرائط کو مانتے ہیں. جب یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کا نیکیوں کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. وہ احتسابن, اور احتساب سے, اب یہ لفظ مجھے کبھی نہیں سمجھ آتا تھا, جب میں اس کو اردو ترجمے سے دیکھتی تھی تو احتساب تو کچھ اور ہوتا ہے, ہم اردو میں کہتے ہیں احتساب کمیٹیاں قائم کر دی گئیں, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہاں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ثواب کی نیت سے, تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو کھولیں گے نا تو احتساب, تا اس میں پھر نکل گئی باب تقول کی حسیب یہ پیچھے, لیکن جب اس کے اندر تا لگ دی نا تو اس سے مراد کیا ہے کہ بندہ اللہ سے احتساب لیتا ہے. سمجھیے گا, آپ نے ایک نیکی کی, قیامت کے دن گئے ملی نہیں رہی, تو پھر آپ جا کے وہاں ایک آفس میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ مجھے کلیم فارم فل کرنا ہے, میں نے فلاں رات نفل پڑھے تھے میری تو وہ نیکی نہیں ادھر دکھ رہی. اب ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اچھا اچھا وہ سوری ہمارے ریکارڈز میں غلطی تھی, وہ لکھا نہیں گیا پڑھا نہیں گیا. دنیا میں تمہارے کام ایسے ہوتے ہیں نا, اللہ کے پاس ویسا نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, ایک حدیث سنا دیتی ہوں خلاصہ اس کا, کہ ایک شخص قیامت کے دن اپنی کچھ نیکیاں ڈھونڈ رہا ہوگا, فرشتوں کو کہے گا میں نے فلاں 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 نیکی نہیں کی تھی, وہ کہیں گے کی تھی, تو کہیں گے آج کدھر ہے, وہ کہیں گے وہ جو تو گیتے کرتا تھا اس کی وجہ سے تیری وہ نیکی ڈیلیٹ ہو گئی. یہ ہے احتساب, کہ ثواب کی نیت سے کہ اللہ میں نے اس کام کا ثواب بھی لینا ہے. یہاں سے عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ نیکی اس نیت سے کیا کریں کہ میں نے اس کا ثواب لینا ہے. آج تصوف کا غلط امیج لوگوں کو دیتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں نہ گناہ نہ جہنم کا ڈر رکھو اور نہ جنت کا خوف امید رکھو, بس اللہ 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 کے لیے نیکیاں کرتے جاؤ. غلط تصور. رابعہ بصری جو میرے گمان کے مطابق ایک اچھی خاتون تھی, لوگوں نے ان کے ساتھ ایک بہت ہی من گھڑت قسم کا ایک جملہ جوڑا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دن کہا آگ لے کر نکلی کہاں کدھر ہے جنت میں اس کو آگ لگا دوں, اور پانی لے کر گئی اور کہا کدھر ہے جہنم میں اس کو پانی سے بجھا دوں. کون کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کے لیے نیکیاں کرو, ہم تو اپنے رب کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت کے خلاف آپ ہر رات کے سوتے ہوں گے, یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کبھی خوف سے کبھی امید سے. رغبا ورہبا کا لفظ قرآن میں آتا ہے, تو یاد رکھیے کہ احتساب کیا ہے کہ آپ یہاں جائیں نا, آپ علم لینے آئے ہیں الحمدللہ, برکت لینے آئے ہیں, خوبصورت ہونے آئے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ساتھ ہی یقین رکھے کہ ہمیں یہاں آنے کا اجر ملے گا. اللہ میں نے لینا ہے, میری نیت ٹھیک کر دے, میری کمی کوتاہیاں دور کر دے, گھر سے یا آنے میں جو میرے سے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف کر دے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے. کیا ہوگا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, معاف کر دیا جائے گا اس کے لیے جو کچھ انہوں نے پہلے گناہوں میں کیا ہوگا. اتنی بڑی شیورٹی کوئی آپ کو دے دے, امیجن کرے دنیا کا کوئی شخص آپ کو یہ کہہ دے فلاں وقت اس جگہ پہنچ جاؤ تو تمہارے سر پہ جتنا قرضہ ہے میں ادا کر دوں گا, تمہارا ویزا جو کینسل ہو گیا وہ اپروو کر دیا جائے گا, تمہیں بلو پاسپورٹ دے دیا جائے گا. آپ سوچئے ہم سر کے بال دوڑتے ہوئے پہنچے, اور کچھ نہیں, مڈ نائٹ ڈیلز میں کوئی کہہ دے نا پیزا والا کہ رات 2 بجے کے بعد جو ہمارے اسٹور کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اس کو فری پیزے ملیں گے, تو پھر دیکھیے ذرا من چلوں کا کیا حال ہے. پہنچیں گے کہ فری پیزا, فری چھوڑیے ڈیل مل جاتی ہے 10% کو 20% سیل, اس کے لیے لوگ مرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ماں تقدم من ذنبی, کبھی اپنے اندر ہم یہ خوف پیدا کر کے دیکھیں, اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ کہتا ہے ہاں فلاں 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 تیرا جو گناہ نا اس کی وجہ سے میں تم سے آج ناراض ہوں, میں نہیں یہ تمہارا گناہ معاف کر سکتا. شرم سے ٹوٹ مریں گے. اپنی زبان میں دیکھیے کہ ہم کسی رشتے دار کو ملتے ہیں اور وہ کوئی پچھلے گڑے مردے کھول کے پھر وہی کہانی شروع کر دے, آپ آئی تھی تو یہ ہوا تھا, پہلے دن شادی کے یہ ہوا تھا, آپ نے مجھے تانا دیا یہ دیا, تو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی. ہم کبھی ہی نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو ملیں تو کوئی ہمارے ساتھ ماضی کے قصے چھیڑ دے, اور وہ بھی ایسے زیادتیوں والے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا پھر اس وقت ہمیں ہمارے گناہ دکھائے جائے؟ یہ جو نماز کا قیام ہے نا, قوم للہ قانتین سورہ بقرہ میں آتا ہے, یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ریہرسل ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, سورہ امیہ تسالون میں آتا ہے, یہ نازیت میں آتا ہے, جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. سورت الانعام میں تو بار بار اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کا جن کو یقین نہیں یا جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے. تو آج سے اپنی زندگی میں یہ شعور پیدا کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ کہ کیا میں اللہ کو گناہوں کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں. ایک دعا بڑی خوبصورت کہیں لکھی ہوئی دیکھی, اس کے بعد کئی دفعہ دل میں آ جاتی ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ کل جب تیرے سامنے کھڑی ہوں تو تجھے مجھ پہ پیار آ جائے, تجھے مجھ پہ رحم آ جائے. کوئی کیسا بھی ہو, پیار جس پہ آتا ہے وہ کبھی بہت پیارا بھی نہیں آتا, اس پہ آ جاتا ہے, اور بعض دفعہ بہت پیاروں پہ غصہ بھی بہت آتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو لے. اب اس حدیث کو سننے کے بعد اگلی حدیث سمجھیے, بہت ہی سمجھنے والی حدیث ہے, اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا کانشیس کر دیا. اگلا باب ہے باب الجہاد من الایمانی, جہاد ایمان کا حصہ ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ, کیا مطلب ہے اس سے؟ وعن ابی ہریرہ, جی بالکل, جن حدیث جن راوی سے اوپر کی حدیث ہوتی ہے نا انہی سے یہ حدیث ہے, تو وہاں اوپر کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. انہی سے روایت ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں, قال, آپ نے فرمایا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. آگے سے دیکھیے کہ کیا لفظ بریکٹ ہے نا, بریکٹ کا کیا مطلب ہے, کیا بھی یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان تدب اللہ عز و جل لمن خرج فی سبیلہ, ذمہ داری لے لیتا ہے اللہ عز و جل اس شخص کی جو نکلا اس کے راستے میں, لا یخرجہ الا ایمان بھی, نہیں وہ نکلتا یعنی اس کو کس چیز نے نکالا, نہیں نکالا اس کو مگر اس کے ایمان نے اللہ پر, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندہ نکلا ہی میرے اوپر ایمان کی وجہ سے ہے, وہ تصدیق بھی رسولی, اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے, ان ارجیہ یہاں تک کہ میں پلٹاؤں گا اس کو, بیما نال من اجر او غنیمت, بیما میں نے ساتھ اس کے نالا جو پہنچا, لفظ نائلہ سنا ہوگا آپ نے اردو میں, یہ لفظ ہے نائلہ, کہتے پا لینے والی, اچیور کسی چیز, ٹو گیٹ یعنی گیٹر, کسی چیز کو پانے والی یعنی جو پہنچا اس کو, من اجرن اجر میں سے, او غنیمت اور مال غنیمت کے ساتھ, مطلب یہ کہ جب کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوا اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتا ہوا اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کے ساتھ اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کرتا ہے, او ادخلہ الجنہ یا اس کو جنت میں داخل کرتا ہے, نیچے لکھ لیں مراد کے شہید کر دیتا ہے, یعنی جو پلٹ آئے گا وہ زندہ غازی بن کے پلٹے گا اور جو پلٹا نہیں وہاں سے شہید ہو گیا تو اللہ اس کو شہید بنا کر جنت داخل کرتا ہے. وَلَوْلَا نَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي, اور اگر نہ ہوتا یہ بوجھل مشکل دشوار میری امت پر, یہ کون کہہ رہا ہے, مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تو کیا کرتا میں, ماں قعدتو, تو میں نہ بیٹھتا, خلف سریت, کسی سریے کے پیچھے, سریہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے, صحابہ کو بھیجتے تھے, دو ہی طرح کی جنگوں کے نام اپنے سنے ہوں گے نا, غزوہ اور سریہ, کیونکہ ہر جگہ تو نہیں بندہ جا سکتا, جیسے اب آج ہم یہاں ہیں تو ہم کسی اور جگہ کلاس ہو رہی ہے تو وہاں تو نہیں بیٹھ سکتے نا جا کے, تو ادھر کسی اور کو بھیج دیا ادھر ہم آ گئے, یہ مراد ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو میرے بغیر جنگیں ہوئی میں وہاں بھی ضرور چلا جاتا, ولو دتو انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا, پھر البتہ میں اس چیز کی آرزو کرتا, یہ جو لفظ ہے نا لا و دتو, تو یہ لفظ ود سے ہے, ود کہتے ہیں محبت کو, چاہنا, اللہ تعالیٰ کی کا نام بھی الودود, یعنی میری یہ خواہش ہوتی, اٹس مائی وش, آئی وش, کیا, انی, بے شک میں, اقتلو, قتل کیا جاؤں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ثم احیا, پھر میں زندہ کیا جاؤں, ثم اقتلو, پھر میں قتل کیا جاؤں, ثم احیا, پھر میں زندہ کیا جاؤں, ثم اقتلو, پھر میں قتل کیا جاؤں. کتنی خوبصورت بات ہے, اس سے کیا پتا چل رہا ہے, اللہ کے راستے کی موت کی خوبصورتی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو دیکھیے کہ اس حدیث میں ہمارے عمل کی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے, ان تدبا, دبا کا لفظ ہے اس کے اندر چھپا ہوا, اصل میں اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. آپ اس وقت یہاں آ کے بیٹھے, ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے گھر میں کوئی کام ہوتا, آپ کے لیے کوئی مجبوری تھی اور آپ کے خیال میں آج آپ کا گھر پہ ہونا لازمی ہے کیونکہ آج شام کو آپ کی گھر میں دعوت ہے, لیکن آپ نے یہاں آ کر اپنے کام کو آسان کر لیا. پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کام ہو کیسے گئے, اللہ کہتے اس لیے ہو گئے کہ تم میرے راستے میں نکلے تھے. دیکھیے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, کوئی ہمارا کام کرے, آپ کی دوست ہے, کسی دکھ میں آپ کے کام آ گئی, آپ کے بچوں کو رکھ لیا, کھانا پکا کے بھیج دیا, آپ کس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں بھلا اس کے بعد, بتائیے, کہ جب مجھے موقع ملا تو میں بھی اس کے کام کروں گی, بس یہی ہے, ایک دفعہ اللہ کو دکھا دے کہ میں تیرے کام کو اپنے کاموں سے اوپر رکھوں گی, بس پھر مزہ دے. وہ کہتے ہیں نا پھر آنکھ دیکھ کھول اور تماشا دیکھ, دیکھو آگے ہوتا کیا, حیران رہیں گے. آپ کو تک لفظ علاقہ مانی ہے کہ وہ ذات جو حیران کر دے, امید ہے کہ آپ گئے اور آپ کا کام ہوا ہو, امید ہے کہ جو کام آپ نے اتنی محنت سے کرنا تھا اللہ کسی بندے کے دل میں ڈال کر آپ کا وہ کام کرا دے. ہمیشہ اللہ کے ساتھ سودے کریں, ان اللہ اشترى من المؤمنین, ہم بھاگتے ہیں بس جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, جلدی جانا ہے, نکلنا دیر ہے, کیا کرنا ہے, اپنے ہو کے جانا ہے, اللہ نے باہر پسا دینا کہ ٹریفک میں, اور اگر اللہ آپ کو جلدی پہنچا بھی دے تو کیا بس نکل جائے گی آپ کی, کیا آپ کے نہ ہونے سے نقصان ہو جائے گا, کوئی بڑی بات ہی نہیں ہوتی, بلکہ جتنا وقت کم ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ کوالٹی کا وقت ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو سمجھیں, ہائی لائٹ کر لیں اس حصے کو. فانتدب اللہ عز وجل, اللہ ذمہ لے لیتا ہے. اب آپ بتائیں, آپ خود اپنے کام کریں تو زیادہ اچھے کریں گے یا اللہ تعالیٰ آپ کے کرے تو اچھے ہوں گے؟ آپ اپنے بچوں کے رشتے کریں تو اچھے ہوں گے کہ اللہ اچھے کرے گا؟ آپ گھر صاف کریں, گھر بنائیں کہ اللہ کروائے؟ یہ تو بالکل وہی مثال ہے کہ جیسے آپ کا بچہ کہے کہ میں اپنے کام خود کروں گا, یا آپ کہتے تم کیا کرو گے, میں کرتی ہوں, تم تو اتنا صابن وہ ہاتھ ہو گئے اندر, دیکھو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پھر بھی لگا ہوتا ہے خود ہی کرنے کے, میں نے اپنا منہ خود ہی دھونا, پھر روتے آنکھوں میں صابن چلا گیا. یہ ہم روتے ہیں جب ہماری دنیا ہم پہ مشکل ہوتی ہے نا, واللہ ہی ہمارا حال ہی ہے کہ اللہ بھی اوپر سے ایسا کہ دھو کے دکھاؤ منہ, چلو کرو اپنے کام, پکی انڈیا جل جاتی ہے. اب کیا ہو, کبھی زندگی میں کوئی نقصان ہو نا اپنا ذاتی, فوراً چیک کرے کہاں سے اللہ کا حصہ مار کے کاٹ کے ادھر آئی, آپ دیکھیں گے آپ کے گھر, یہی شعور ہے, اسی کو ایمان کہتے ہیں. جتنا ایمان کا رنگ گہرا ہوگا, آپ کو اپنے اندر کے داغ دبے, بیماریاں, نقص, شک دکھے گا, اور اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے کسی معاملے میں, لکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا حصہ مارا تھا, اللہ نے اس پہ پکڑ لیا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
جی میں ہمارے دوران چل رہی تھی, میں چاہنے کے باوجود اٹھنا بھی نہیں چاہتی, اتنی امیزنگ باتیں چل, اور اسی طرح سے بھی لگتا نہیں تھا کہ میں اسکول پہنچ جاؤں گی, لیکن میں صرف اس لیے اس میں بیٹھ رہی تھی کہ میں نے مس نہیں کرنا, اور یقین کریں مجھے اللہ ایگزیجریشن کرائے, یقین کریں میرے بچوں کی ٹیچر بھی اس دن آئی, اور میرے گھر میں اللہ کا کچھ ایسا خال الحمد للہ ہو گیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اور مجھے مستقل میرے منہ سے بھی نکلا اللہ دعائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کوئی جن ہے میرے ساتھ. پھر میں نے کہا میں قرآن کی اسٹوڈینٹ ہوں, میں نے پڑھ لی, یہ کوئی اللہ کا رحم ہے کہ میں نے اس ٹیچر کو ساتھ بھی کھانا دیا اس کے بچوں کو بنا کے, الحمد للہ, اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اسکول بھی میں ٹائم پہ پہنچی, اللہ دعائے مجھے پتا نہیں کس طرح.
دیکھیے آپ نے وہ بخاری اور مسلم کی روایت سنی ہوگی یقیناً کہ جب بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے, بندہ ایک ہاتھ آتا اللہ دس ہاتھ آتا ہے, پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے قدم بن جاتا ہے, اس کی نگاہیں بن جاتا ہے, واللہ ہی یہ سچ ہے. لیکن شیطان ہمیں یہ بات نہیں یقین دلانے دے گا, مشکل میں ڈال دیتا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کیجیے ہمارا اس پر اتنا اعتبار ہو جائے, میں نے اپنے سارے کام اپنے رب کو سمیٹے, جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایسی تیسری مثالیں, اب وقت اور اپنی مثالیں اچھی بھی نہیں لگتی لیکن صرف موٹیویشن کے لیے دینی ہوتی. صرف تین چار گھنٹے رہتے ہیں فلائٹ میں, ابھی میں آج ہی صبح ایک لیکچر سن رہی تھی, کسی کو چاہیے تھا تو میں وہ دے رہی تھی تو میں نے اس کا شروع سنا, ریسنٹلی ایک ٹرپ کا لیکچر تھا تو وہ میرے فلائٹ تھی اس دن بھی, لیکن ایک دن پہلے انہوں نے باقی دن بک تھے تو ساتھ ہی درس میں لے کے, نہیں میں نے تو کروانا ہی کروانا ہے آپ کا, تو میں نے کہا آج تو اگر کل کا دن ہے اور کل میں جا رہی ہوں, رکھنا تو رکھ لے, میری امی تو مجھے یوں گھورتی ہیں ایسے وقتوں میں کہ میرا دماغ ہی خراب ہے, اور میرے ہسبینڈ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں جس دن کہیں جانا ہے اس دن کلاس نہیں لینی تم نے, ان کو پتا ہے کہ آخری ہیکٹک سارا پھر ان پہ پڑتا ہے بےچاروں پہ بھاگا دوڑی کا, تو میری بری عادت ہے. میں نے کہا لینا تو میرا خیال تھا یہ نہیں لیں گی, آج ہی تو یہ ساری دوستیں آئیں گی, کل کہاں آئیں گی, کہتی آپ کل دینے کو تیار ہیں؟ میں نے کہا میں تیار ہوں, شرط یہ ہے کہ یہ وقت سے یہ وقت میں, میں نے حساب لگا لیا تیاری پہلے کر لوں گی, ادھر سے سیدھا ایئرپورٹ چلی جاؤں گی, بلیف میں وہ لیکچر کل بلکہ آپ کو سنواؤں گی کسی موقع پہ, آج بھی کسی کو اسی لیے بھیجا کہ جو اس دن اللہ نے دل سے باتیں نکلوائی وہ نکلنی نہیں تھی اگر اس وقت گھر میں بیٹھی بیگ بیگ کر رہی ہوتی تو. قربانی دیں گے تو دل کھلے گا, آپ کا بھی دل تبھی کھلے گا سننے کے لیے جب آپ کچھ قربان کریں گے, اور وہ لوگ حیران ہو رہے جب بعد میں پتا چلا ملنے لگے, میں نے کہا پیچھے جائیں, اب اگر میں لیٹ ہوگی تو میری فلائٹ رہ جائے گی, اب اتنا وقت نہیں, درس جتنا بھی لمبا دینا تھا دے دیے, اب مجھے جانے دیں. وہی سفر جو دو ڈھائی گھنٹے میں ایئرپورٹ گھر جانا آنا بورڈنگ پاس ہوتا ہے, 98% ایک گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے, اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے آخری ہوتا ہے آپ کا سامان بھی بے شک بعض وہ ایئر لائن والے اٹھا کے پھرتے ہیں، مگر تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف جاتے ہیں ان تک پھر اللہ آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پھر انہوں نے ہمیں اسپیشل راستوں پھر سے گزارا، لیکن فلائٹ کبھی چھٹی نہیں ہے اس وجہ سے. میں نہیں کہتی کہ آپ سب ایسے کریں، چھٹی کبھی نہیں ہے، لیکن اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا. تو بہرحال ہم تو بہت گناہگار ناکاروں سے لوگ ہیں، لیکن یہ آزما کے دیکھ لیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے، کیونکہ ہمارے جہاد کیا ہے، ہم نے تلواریں تو نہیں پکڑنی نا، ہم نے تو قلم ہی پکڑنا ہے، بلیف میں. یعنی ایسے حالات بن جاتے ہیں بعض دفعہ کہ یعنی ایک ایسا موقع آیا کہ وہ بحث شروع کر دی. کبھی کسی نے یہ بیک پیک جو ہوتے ہیں نا ہاتھ کے ہمارے لیپ ٹاپ بیگ، اس کا ویٹ کوئی بھی نہیں کرتا دنیا میں، اور آپ کا بیک پیک ہوتا ہے اور ہینڈ بیگ اور ایک لیپ ٹاپ بیگ ہے. آپ نہیں کسی ملک میں تھے تو انہوں نے کہا جی یہ سب کچھ اکٹھا کر کے، اور 7 یا 10 کلو شاید الاؤڈ ہوتا ہے. تو میرا بک بیگ جو اکثر ہی آپ میرے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، وہ انہوں نے رکھا تو وہی 9 کلو کا تھا، اور ظاہر ہے اور ہم نے سارا دوسروں کا سامان بھرا ہوا، وہ 2 لگیج میں پیک بن کیا ہوا تھا، ہاتھ میں ہمارے اپنے پہننے کے 2 جوڑے جو ان کا کیری تھا، کیری ہونے کا میرا بلیف میں چھٹک چھٹک کے سب کو چھوڑ کے آگے. میں نے کہا یہ نہیں میں نے چھوڑنا، کہتا یہ چھوڑ دو تو تم سب لے جاؤ، کیونکہ کپڑوں کا کیا وزن ہوتا ہے، نہیں چھوڑ سکتی بھائی میں کیسے چھوڑوں، یہ اتنا موٹا سا یہ بیچ میں ایک ہوتا ہے، یہ سب کو چھپتا ہے. میں نے کہا میں کیا کروں، میری ضرورت ہے. ایک آدمی تھا کہتا آر یو سنگر، میں نے کہا میں سنگر نہیں ہوں، اللہ کے بندے میں قرآن پڑھاتی ہوں. تو یہ مرحلے آتے ہیں، صرف ہاتھوں میں یہ لیپ ٹاپ بیگ پکڑ کے، اور خالی سوٹ کیس بھی دے دیا ایک، اور خالی سوٹ کیس میں ہی لیپ ٹاپ بیگ ڈال کے تو جہاز میں چلے گئے، کیا ہوگا. دیکھیے گا اگلے دن فون آ جاتا ہے، کوئی آتا ہے پاکستان سے آ رہے ہیں کچھ منگانا، اچھا وہ ضروری ایک دو کپڑا چیز رہ گئی وہ لے، ہم نے خود لانا تھا وہ خود لے آتے. تو ضرورت اس بات کی کہ آپ اللہ کے ساتھ گمان اچھا ہو، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنا مزہ آتا ہے. اور آپ دیکھیں حدیث پڑھ رہے ہیں، اور حدیث انسانی باتیں، یہ بھی یاد رکھیں. قرآن کی کوئی بات ایسی ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ تو اللہ ہے، وہ تو بادشاہ ہی باتیں کرتا ہے، یہ نبی کی باتیں، اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو اللہ کے رستے میں نکلے گا اللہ اس کی ذمہ داری لے لے گا. تو بس بات ختم، آخری بات کرتی ہوں. آپ خود اپنی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھریں، یا آپ اپنی ماں کے سپرد کر کے پھریں، کس میں آپ کی ریلیکسیشن زیادہ ہے؟ ماں. تو ماں کے ذمہ بچے کو دے دیں یا آپ چیز کو دے دیں، خوش ہیں تو پھر اللہ کے ذمہ دینے والے کیسے نہ مسکرائیں. پھر اگلی بات دیکھیے اس حدیث میں جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو ایمان رکھنے اور اللہ کے نبیوں کی تصدیق کرنے کے بعد میدان جنگ میں کودا، 3 میں سے 1 کام ضرور ہوگا. اب یہ آپ کی باتیں، میں اس لیے مسکرائی کہ آپ جہاد کہیں کہ پتہ نہیں ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. دیکھیے جب ہم قرآن یا دین سیکھنے آتے ہیں نا، پہلی بات ہے کہ ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، پورے نمبرز آ جاتے ہیں، کامیاب سکسیسفل. اس کو آپ لگا لیجئے غنیمت اور اجر. ایک صورت ہے کہ آپ اس پڑھنے میں فوت ہی ہو گئے، امتحان اچھے نہیں، پیپر اچھے نہیں، نمبرز نہیں آئے، ترجمہ نہیں یاد ہوتا، گرامر نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارا اجر پھر بھی نہیں ظاہر کروں گا. او دخلہ الجنہ، اس راستے میں نقصان ہے ہی نہیں. آپ بیٹھے ہیں نا کافی دیر سے، ادھر آپ تھک گئے، آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں تیز بول رہی ہوں، بہت ساری باتیں بتا رہی ہوں، چپکے سے بس بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او دخلہ الجنہ، جنت میں داخل کر دوں گا. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھیے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشکل کا ڈر نہ ہو، مطلب یہ تھا کہ پھر جہاد فرض ہو جاتا. یہاں یہ لکھ لیجئے آپ کے فائدے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی اگر ہر نیلی جنگ میں نکل کے جاتے نا تو پھر امت پہ جہاد فرض ہو جانا تھا. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے ایک دفعہ آپ نے رمضان کی راتوں میں 3 دن نماز تراویح پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ صحابہ بیٹھے رہے باہر، اب اندر نہیں آ رہے، نہ اشارہ کر رہے، لیکن کھنکھورے مار رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی حجرے سے نہیں نکل رہے، صحابہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں. اور جب کافی رات گزر گئی اس کے بعد اللہ کے نبی باہر آئے تو آپ نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں آج بھی یا ہر روز ہی اگر میں تمہیں تہجد تراویح پڑھاتا تو یہ تم پہ فرض ہو جانی تھی، تو اب جس کا دل ہے جیسے پڑھے. سمجھ ہے نا، بالکل یہی بات ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صرف امت پہ فکر کے لیے. یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو سہولت دینا، اچھا دائی دین، اچھا استاد، اچھی ماں اپنے ساتھیوں کو رخصت دیتے ہیں، نرمی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کرے ہو جائے تم پہ فرض اور نہ کرو تو جہنم میں جاؤ، یہ مطلب ہے. اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں، تو امت کے فائدے کے لیے اپنا اجر کم کر رہے ہیں. تو میں بار بار جاتا، وہاں جاتا، شہید ہوتا، پھر آتا، پھر آتا. اور اس سے یہاں شہید کی موت کی خوبصورتی بھی دکھتی ہے. حدیث میں اس پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے وضاحت ملتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس ان کی روحوں کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالتا ہے. یہ میرا والا کانسیپٹ اب آپ سب کا کلیئر ہے کہ مرنے کے بعد سے جنت میں جانا، یعنی قیامت تک کا جو وقت ہے نا، عام لوگ جو ہے یہ عالم برزخ میں گزارتے ہیں. قبر جو اصل میں عالم برزخ ہی کا نام، مر جائے کو ڈوب جائے کسی کو جلا دو. شہید کی خوبی کیا ہے کہ وہ عالم برزخ جو ہے یہ جنت میں گزارتا ہے. جو ہی یہ جسم کا بت اس کو چھوڑتا ہے، شہید کی روح کو اللہ لے کر سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال کر جنت میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. سارا دن کھاتے پیتے چرتے چکتے ہیں، اب رات ہوتی ہے، اب کیسی ہوتی ہے بس ہم مان لیں، ہمیں نہیں پتا کیونکہ آگے جب جس جنت میں ہم نے جانا ہے وہاں تو رات نہیں ہونی، لیکن یہ کیسے ہوتی کیونکہ شاید ابھی سورج چاند ہے، تب ہوتی ہوگی تب نہیں رہے گا، اس پہ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے غور و فکر کی. تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کچھ شینگلیئرز ہیں، جیسے فانوس کہہ لیں، کیجز کہہ لیں، وہ پرندے آ کے رات کو اس میں سو جاتے ہیں. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ شہدا، یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے خوش ہو، میرا دل کرتا ہے کہ تم کچھ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں. وہ کہتے ہیں اللہ بور کیا چاہیے، جنت ہماری، کھاتے چرتے چکتے، ہمیں تو تمہیں سب کچھ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں کچھ مانگو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ تو نے کہا تو پھر ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج. کیوں؟ تاکہ وہ بچے کچھ کام بھی کر رہے ہیں نہیں، پھر تیرے راستے میں آئے، پھر لڑے، جان لے دے. جو جان نکلتے وقت لذت آئی تھی نا، اس کو آج بھی مس کر رہے. اللہ کے راستے کی مشکلیں مبارک. حدیث میں ایک چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے شہید کو، تبھی تو پھر شہید جو لوگ جہاد میں جاتے ہیں وہ ایسی حدیثیں سن کے ان کو صبر ہی نہیں ہوتا. عمیر بن حمام کھجوریں کھاتے کھاتے کہا میں کیوں وقت ضائع کروں، چھوڑی اور جا کے لڑ پڑے. انس بن نظر کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کے زبان مبارک سے سن رہے ہیں ساری ولا مغفرت و جنت ارد ہوا کرد سماوات ولد، تو یوں جا کے لڑے کہ جسم پہ 80 سے زیادہ زخم ہیں، انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے ان کو پہچانا، تو کو جنت دکھتی تھی نا. تو شہید کو موت کے وقت بہت لذت ملتی ہے. اور آپ خود سوچیں کہ نہ چاہتے بھی ہمارے دل میں موت کا خوف ہے نا، ہوتا فطری خوف ہے. اگر جس کی موت اتنی حسین ہو جائے، پھر اس کی موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، کیونکہ موت آخرت کا دروازہ ہے. تو لہٰذا اللہ کے راستوں میں اب آپ اس سب کو اپنی کوششوں پہ لے آئیں. میں نے آج اتنی خوبصورت باتیں سنی ہوئی ہیں، یہاں آنے سے پہلے جو سیشن ہمارا ایک چل رہا تھا آن لائن کا، تو میرے دل پہ اثر ہے. تو میں سوچی کہ اصل دولت یہ ہے کہ ایمان والے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ، ان کی باتیں سن کے دل کھل جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں. یعنی ایک ان کو پروجیکٹ اناؤنس ہو رہا تھا کسی کلاس میں، تو جو ہماری پرانی ساتھی ہیں تو ایک آئی، تو انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے وہاں ریکارڈ کیا ہوں گے، میرے پاس نہیں، اگر مل گیا تو میں آپ کو دوں گی، آپ میں سے کوئی یاد کرا دے تو کہوں گی کہ وہ سنائیں. ان کی باتوں سے سچ جھلکتا تھا. وہ اپنی نئی کلاس کو تسلی دے رہی تھی کہ اب آپ اس پروجیکٹ میں آئے تو آپ فکر نہ کریے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا اپنی باتوں کی بنیاد پہ. تو یہ ایمان ہوتا ہے. تھوڑی بہت مشکل آ بھی جائے تو یہ تو خوشی کی بات ہے. کوئی ہمارے گھر مہمان آتا ہے وہ بےچارا شرمندہ ہوتا ہے، ہائے آپ نے اتنا تکلف کیا، تو آپ کیا کہتے؟ اٹس مائی پلیئر. تو اللہ کے راستے میں اٹس مائی پلیئر، مت روئے بندہ بلکہ کہ اٹس مائی پلیئر. اور جس دن جتنی بڑی مشکل ہے اس دن زیادہ پلیئر ہے. آپ جس دن آپ دیکھنا ایک مہمان ہے جس کو آپ صرف دال ساگ بنا کے کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گی اور پتہ نہیں کیا بنائیں. اب کیا چیز مشکل سے بنتی ہے؟ بائے دا وے پاکستانی کھانا تو ساری مشکل سے بنتا ہے. پائے پکا کے کھلا دیں، ہے آٹا گوند کے روٹی پکا کے کھلائیں. تو آپ جس دن زیادہ محنت والا کھانا پکاتے ہیں اس دن وہ زیادہ فیل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ تو آج مجھے مزہ ہی بہت آیا کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو بس جو اپنے ہاتھ سے اللہ کے آگے جھک گیا اس کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا. اگلی حدیث بھی قیام کے بارے میں، باب تتبع قیام رمضان. رمضان میں تراویح پڑھنا بھی ایمان سے، یہاں لفظ کی تتبع آ گئی، اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اور بھی انجوائے کریں گے اس ٹاپک کو. تتبع کا روٹ ہے توئے واو آئیں. قرآن پاک میں آتا ہے توم و کرہن، خوشی سے آنا یا نہ خوشی سے آنا. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پوچھا تھا کہ تم میری بات خوشی سے مانتے ہو کہ نہ خوشی سے، تو سب نے کہا کہ اللہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں. یعنی فورسڈ قسم کی ایک سبمیشن جو کائنات میں ہے سورج چاند ستاروں کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کی. لیکن اگر ان کو مجبور نہ بھی کیا جاتا تو انہوں نے اپنی خوشی سے بھی اللہ کی بات کو ماننا تھا. تو تتوّع وہ عبادت ہوتی ہے جو اپنے دل کی خوشی سے کرے. حدیث میں نفل عبادت کو تتوّع کہتے ہیں. اسی روٹ سے وہ لفظ ہے جس کو میں اور آپ کوئی بول دے سب جن کو یاد ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کا لفظ توبس ہے، وہ کام جو اپنی خوشی سے آپ کرتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں اٹس مائی پلیئر، ٹھیک ہے. اب جب وہ کام آپ کرتے ہیں نا، اب ایک ہے فرض، مثلا فجر کی نماز ہے فرض ہے، کوئی کوشچن کہ کریں نہ کریں، تو اگر آپ نے کر لیا تو کیا بڑا تیر مارا. ایک ہے کہ اٹس اپ ٹو یو، تو وہ کہ اٹس اپ ٹو یو، آپ اپنے اوپر لیں، کسی کو فورس کیا ہو کہ یہ کرنا ہے تو وہ کر لے، تو آپ کہیں گے کرنا تو تھا. لیکن جب آپ مور دین ایکسٹرا کچھ کرتے ہیں، ایکسپیکٹ بھی نہیں اگلا کرتے تو یہ کیوں کیا، پھر آپ کہتے ہیں اٹس مائی پلیئر. نفل عبادتیں کیوں بندے کو اللہ کا قرب دیتی ہے؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، اللہ کے لیے نہیں، کہ اللہ کو اس کی امید ہی نہیں ہوتی، مور دین ایکسپیکٹیشنز. اس لیے حدیث میں آتا ہے میرا بندہ فرائض کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے. ایک موقع پہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. پھر کہا اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں آپ کو مس کروں گا اگر وہاں آپ کو نہ پاؤں گا. تو پھر آپ نے کیا کہا کہ اچھا میں تیرے لیے دعا کروں گا، فائنلی علی کثرت السجود، تو میری مدد کر سجدوں کی کثرت سے. یعنی تو نفل کثرت سے پڑھ کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، تو دونوں چیزیں مل جائیں گی، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے میرا ساتھ دے دے گا. تو نفل کے معاملے میں سنجیدگی ہونی چاہیے، اور اس سے بہت ساری انسان کے اندر سے خرابیاں نکل جاتی ہیں. حدیث آپ میرے ساتھ دہرا لیجیے، وَأَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، من قام رمضان، جو کوئی کھڑا ہوا رمضان میں، ایمانم ایمان کے ساتھ، و احتسابا اور ثواب کی امید پہ، غفر، دیکھیے مجہول ہے یہ، ایک ہوتا ہے غفر اس نے بخشے، غفر میں نہیں پتا چل رہا کس نے بخشے، جس کو پیسیو وائز آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بخش دیے گئے، مت پوچھو کس نے کیا، بس ہو گیا یہ کام، شدت ہے اس میں. لہو ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ گزر گیا اس سے گناہوں میں. یعنی اس پچھلی حدیث کی ایک تھوڑی سی کنٹینیوشن ہو گئی، کہ جب ایک انسان اللہ سے اجر لینے کی امید پہ رمضان میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب گناہوں کی معافی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، تو جو چاہو کرو، ادھر سارا کچھ کرتے رہو، اس طرح راتوں کوئی باتیں کرتے رہو. تو دیکھیے ایسے تو مسلمان آج بہت ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. حقوق العباد ان گناہوں میں شامل نہیں ہے. جب بھی کوئی ایسی حدیث پڑھے تو دو تین چیزیں نوٹ کر لیں. نمبر ایک، کبائر اس میں نہیں آتے. یعنی کوئی شراب پیتا رہے اور رات کو عبادت میں، پہلی بات ہے کہ شراب پیے گا تو ویسے عبادت کی توفیق ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس کی تو امید ہی نہ رکھے. دوسری بات، ضعیف العقیدہ، غلط عقیدے کے ساتھ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے سو نفل رات کو پڑھ لیں، قبول نہیں ہوں گے. یہ تو ایسی ہے کہ جیسے آپ کورٹ میں کھڑے ہو کے اپنا کیس دائر کرنے کی بجائے کسی ڈاکٹر کی دکان پہ جا کے کھڑا کر دیں. اللہ سے آپ کا وہ تعلق ہی نہیں، تو آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تیسری چیز، بدعت. حدیث میں آتا ہے جس نے بدعت شروع کی، اور بدعت کہتے ہیں جس نے فرسٹ ٹائم انوینٹ کیا کوئی بھی نیکی کا کام، اس کی بھی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اسی طرح حقوق العباد، انسانی معاملات اس میں نہیں آتے. جیسے روایت آگے کی یہاں پڑھ لیں گے جا کے، کہ فجر سوری خیر نماز کے فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت رہتی ہے، مرتی جنت. میں کئی سال بچپن میں اس حدیث پہ عمل کر کے بس ہر نماز کے بس آیت الکرسی پڑھتی تھی، اور پھر ریلیکس، کوئی گناہ کرنا، کوئی چیز دیکھنی سننا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، آیت الکرسی پڑھتے. تو ایک اور چیز اس میں لکھ لیجیے، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ، کہ جن کو پتہ کر رہے ہیں پھر وہ اس میں نہیں آتے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ پولیس مین آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی، آپ کھڑے ہو کے معافی مانگے، سوری کریں، ایکسکیوز می کریں، معاف کر دے گا، اور آپ پکڑنے لگ جائیں، اس کے سامنے جا کے غلط کام کریں تو نہیں پکڑے گا. ہاں اس میں مراد ہے نمبر ایک حقوق اللہ، کہ وہ معاملے جو اللہ چاہے. دوسری بات یہ ہے، تکرار نہ ہو، ضد نہ ہو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو غصہ نہ دلانا ہو، یہاں کر کے دکھاؤں گا، معاف کر تو مجھے. پولیس مین کے سامنے آپ اشارے توڑے اور پھر کے چھوڑو مجھے چھوڑے گا نہیں، بس بول پانے میں پڑھتے جائیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے. اور یاد رکھیے کہ جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے، اب اس کا بھی ایک خوبصورت مزاج دیکھیے، ایک طرف حقوق میں کمیاں، حق تلفی انسانوں کی، دوسری طرف عبادات بہت ہے. سو مکسچر آج مسلمانوں میں، میجورٹی آف مسلم از سیم تھنگ. اللہ کے معاملے میں نمازیں بھی بڑی، شب برات کو بھی جاگتے، معراج کو بھی جاگتے، نمازیں بھی بڑی، مسجدیں بھر جاتی، تہجد بھی، تراویح بھی، روزے بھی، صدقہ حج عمرے بھی، دوسری طرف انسانوں کے ساتھ بگڑے ہوئے. اب ایسا کیا ہوگا؟ اللہ کو پتا اپنا معاملہ، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ نیکیوں کا تو ڈھیر لگ گیا، آپ امیجن کریں نا، ایسے سارے کام کیے تو ہیپس آف گڈ ڈیڈز آپ کا پاس پڑا، اور ادھر ہیپس آف جو ہے وہ ذمہ داریاں اور دوسروں کے حق ہیں. ایسے لوگوں کو پھر قیامت کے دن وہ اپنی راتوں کی تہجدیں اور عمرے کے ٹکٹ اور حج وہ سارے اپنے ناپسندیدہ رشتہ داروں کو دینا پڑے گا، کیونکہ برائیاں انہیں کی کرتے ہیں نا جن کو ہم پسند نہیں کرتے. اور اگر ہماری ساری نیکی ہمارے سسرالی رشتہ داروں کو چلی گئی تو کیا بنے گا؟ انہیں لوگوں کو جن کو ہم دنیا میں پسند نہیں کرتے تھے وہ ہماری ساری نیکیاں لے جائیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کے معاملے میں ڈریں. کم نفل پڑھنے والا، صرف رائز پہ جینے والا، لیکن انسانی معاملات میں محتاط شخص زیادہ آسانی سے جنت میں جائے گا، اس شخص کی نسبت کہ جس نے بہت کچھ بھی رکھا اور دوسری طرف ہو. ایک چھوٹی مثال دے کے اگلی حدیث جو ہماری آج کی نشست کی آخری روایت ہے اس پہ چلوں گی. اب دیکھیے کہ آپ سفر کرتے ہیں نا جہاز میں، دو پابندیاں جہاز والوں کی، نمبر ایک اوور ویٹ نہ ہو، 20 کلو سے زائد نہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ اس میں کوئی تلوار، کوئی چھری، کوئی چاقو نہ ہو. اگر آپ اوور ویٹ سامان لے گئے کیا کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ؟ نہیں جانے نہیں دیں گے، سامان کم کر دو یا پیسے دے دو. یہ تین ہے نا، ان کی تو پوری کوشش ہوگی پیسے دے دو اور جاؤ، وہ تو نہیں کہیں گے چھوڑ دو. اگر آپ کے سامان میں سے ڈرگس نکل آئے، پسٹل نکل آئے تو چھوڑ دیں گے؟ پھر جیل ہے. بس یہ ہے قیامت کے دن گناہوں کی، جب انسان گناہوں کی کثرت کرتا ہے نا اس قسم کی، تو اس کی اینگل کیا ہے کہ کبھی کبھی تو ہم نے دنیا کی بہت نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، حق نہیں ادا کیا تو ہم اوور ویٹ ہوں گے، معاف کر دے گا اللہ انشاءاللہ. نعمتیں بہت تھی، حق تھوڑا تھا، معاف کر دے گا. لیکن اگر حرام کاریاں دکھ گئی، کبائر ہیں انسانی معاملات میں، اللہ کے معاملے میں تو وہ گن، پسٹل اور پھر ڈرگز والا معاملہ، اس پہ پھر آپ کو جیل دینی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. آئیے آخری روایت پڑھتے ہیں. باب کیا ہے؟ صوم رمضان احتساب من الایمانی، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا. اب آپ کہیں گے اوپر علی حدیث ہے، ایک لفظ کا فرق ہے اوپر علی اور اس میں. وہاں تھا من قام، راتوں کا قیام، تہجد، تراوی، اور یہاں کے من صام، روزہ رکھنا، جس نے روزے رکھے ای رمضان میں، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، معاف کر دیا گیا اس کے ان سب گناہوں میں سے جو پہلے ہو چکے. فرق کیا ہے؟ دن کے روزے اور رات کی عبادت. تو یہ دو کام کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف کرے گا. میں ایک جو میرے مائنڈ میں ایک میپ بنتا ہے ان دونوں تینوں روایتوں کو پڑھنے کے بعد، وہ شیئر کر دیتی ہوں. دیکھیے، ایک وہ گھر ہے جہاں گند کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے. دیکھیے سر، ہوتے ہیں کئی گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں تو بہت شائستہ ہوتے ہیں، اٹھتے ہی اپنی چادر صحیح کر دی، اپنے جوتے صحیح رکھے، کپڑے اتارے تو اس کو صاف کر دیے. کسی یہ شرط نہیں ہے کہ بچے نہ ہو تو گھر نہیں ڈلتا. ماشاء اللہ کئی بڑے بھی بہت ہوتے ہیں گھر ڈالنے والے، اور ماشاء اللہ آپ کے شوہر صاحب، آپ کہیں گے آپ ایک ہی بہت ہیں، 10 بچوں کے برابر ہیں. کہتی ہیں نا عورتیں، ہر بات کا الزام مردوں پہ. خیر چلیے، اب ایک صورت ہے کہ گھر میں گن ڈلتا ہی نہیں ہے، دیکھیے. دوسری صورت ہے کہ گھر میں بچے بھی ہیں یا بڑے بھی ہیں، پھیلتا گھر، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ساتھ ساتھ کوئی صاف کر دیتا. نتیجہ کیا نکلے گا دونوں کا؟ پہلی صورت میں بھی گھر صاف ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جہاں کوئی گند نہیں ڈالتا وہاں اتنا صاف نہیں ہوگا, کیونکہ گند ہے ہی نہیں, صفائی کیا کریں. جدھر دن میں بچوں نے چار دفعہ چیزیں پھینکنی اس گھر میں چار دفعہ ویکیوم ہوگا, وہ گھر زیادہ صاف ہوگا. سمجھ آئیے بات, ہم گناہ نہ کریں تو ہم اتنے صاف نہیں ہیں قیامت کے دن, جتنا گناہ کر کے اس کو ساتھ ساتھ صاف کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمارے سینوں کو کھول دے. اگلی حدیث اتنی پیاری ہے کہ صبر نہیں ہو رہا, لیکن صبر کرنا پڑے گا کیونکہ آج کا وقت اتنا ہی تھا. کوئی بات پوچھنا چاہے اس معاملے میں یہ شیئر کریں تو. جی آپ رہی لو. جی بالکل شہید ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شہادت کی تمنا رکھے اور گھر میں اپنے بستر پہ مر جائے وہ بھی شہید ہے. دراصل بات یہ کہ شہید شہادت کی تمنا رکھے, اور شہادت کس کو ملتی ہے؟ چلے مشکل سوال, کس کو شہادت ملے گی؟ جو شہادت حق کی گواہیاں دیتا ہے. شہادت تو موت ہے نا, زندگی شہادت والی ہوگی تو موت شہید والی ہوگی. اللہ کے دین کی گواہی, وہ دین کے تقاضے یاد رکھے, شہادت اللہ. ٹھیک ہے, وہ بھی شہادت ہے. بالکل شرط یہی ہے جو میں نے آپ کو بھی پانچ چھ چیزیں لکھائی ہیں نا, وہ کچھ نہ ہو, راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کہ جو آپ کی اس نیکی کو قبول کرے. چلیے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی کیسا لگا یہ بخاری کا سیشن آپ کو؟ الحمد للہ بہت زبردست, بہت زیادہ سیکھنے کو کچھ ملا. جی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کتاب الایمان لیلۃ القدر کی جو رات کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ حدیث میں ایک چھوٹے سے ایک لفظ کی وجہ سے اس کے جو معنی چینج ہو جاتا ہے نا, اس میں ایک نئی چیز ہمیں مل جاتی ہے. جی شروع میں دیکھ لیں پہلی جو آیت جو ہے حدیث نمبر ہے 33 کتاب الایمان میں سے لیلۃ القدر, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیا سیکھا اس سے, کیا لیا آپ نے؟ جی لیلۃ القدر ابھی ہمارا رمضان گزرا ہے. جی اللہ ایمان فروز, بالکل الحمدللہ ایمان فروز کا بہت زیادہ, یعنی ہمیں ایک کیا چیز مل رہی ہے اس سے, طاقت اور عبادت تو ہم لوگ کرتے ہیں, کافی چیزوں کی ہمیں دوبارہ سے یاد دہانی کروا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے صحیح, اس میں کیا ہے کہ بندہ اللہ سے احتساب لیتا ہے. جی بتائیں, جیسے یہاں پہ استاذہ جی نے بہت زیادہ چیزیں اس میں مینشن کی ہیں, جیسے بتایا تھا کہ قیامت کے دن جو ایک شخص ہے وہ اپنی نیکیوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا, لیکن نیتوں کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی کیپ دا ایکسپیکٹیشن فرام اللہ سبحانہ. جی بالکل بالکل الحمد للہ. جی ضرور شیئر کریں, سب لکھیں کیا سیکھا ہے آپ نے ضرور, کیونکہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے جو پوائنٹ آپ نے لیا ہو وہ دوسری سسٹم نے نہ لیا ہو, وہ آپ کے لیے سب کا جاریہ بنے, کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس میں سے لیسن لیتا ہے. ٹھیک ہے جی اس میں اور کیا آیا تھا لیلۃ القدر کی فضیلت اہمیت میں, اس کی ایک تو سورۃ الدخان میں اس کا ذکر آتا ہے, پھر یہاں پہ ایک کوشچن اس کا جی نے کیا تھا کیا میں اللہ کے پاس جو گناہوں کے ساتھ جاؤں گی یا رہنا چاہتی ہوں، کیا اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی تھوڑا سا شیئر کریں نا، کیا سیکھا آپ نے؟ تھوڑا جلد جلدی پوائنٹ کریں، کیونکہ پھر میرا ارادہ ہے کہ آپ حدیث جو ہے تھوڑا سا یہ جو اس کا عربک بھی آپ میں سے سچر کو اس کو پڑھیں، اس کو کیسے ہم نے پڑھنا بھی آنا چاہیے، تھوڑا سا اچھے طریقے سے اس کو یاد ہونی چاہیے کچھ. جی کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے گناہ دکھائے جائیں؟ سازی جی سے بہت دل سے تھوڑی سی بات کی تھی. سہلی جو ہے حدیث نمبر ہے 33 سوری نہیں، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ابھی تو دیکھیں رمضان نہیں ہے، ہم تو جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں سوری مسٹ انیشیل پارٹ واز اوے فرام اس. اوکے کوئی بات نہیں، چلیں جہاں سے ابھی یہاں سے اسٹارٹ کریں. ہم لیلۃ القدر کی فضیلت اہمیت کے بارے میں کوشچن کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. جی اس میں دیکھیں ایک اور چیز جو کیا، ایک میں نے یہ پوچھا ہے کیا میں اپنے گناہوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. نوافل عبادت، بالکل اے اللہ جب میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں تو مجھ پہ پیار آ جائے. یہ اتنا زبردست اسالے کے انکار ہے، مجھے بہت اچھا لگے واقعی کہ ہم اس قابل بنے، ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کو خود ہی ہم پہ پیار آ جائے. یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے سنی ہوتی ہے لیکن جو بار بار ہمیں ریوائز کروائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اگر ہم نے نوٹ کیے ہوں گے تو ہمیں یہ کبھی بھی بھولیں گی نہیں. ویسے تو آپ کے پاس بک ہوگی، آپ احادیث دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، لیکن مزید نیکیاں کرنا ہے بالکل. اور سب سے جو اچھی چیز یہ ضرور نوٹ کیا کریں، جو استاذہ جی پوائنٹ لکھوا رہی ہوتی ہے نا وہ ضرور نوٹ کریں، جو ہمارے عمل کے لیے ہماری ہمیں جو باتیں ہوتی ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں یہ آپ کو بکس میں نہیں ملیں گی، کیونکہ استاد کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ ہے نا وہ بھی ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، بہت زیادہ. ایسے جیسے اللہ کو دیکھتے ہیں عبادت کرنا. جی بالکل صحیح، نیت احتساب کی ہو، بالکل صحیح. نیکسٹ دیکھیں آیت نمبر سوری قرآن کی کلاس دیکھی تو اس لیے مجھے قرآن کی دیر نہیں آ رہا ہے. باب الجہاد میں جو ہے 34، اس میں تھوڑا حدیث کے بعد جہاد کی اہمیت کے لحاظ سے استاد نے بہت ڈیٹیل سے بات کی. جیسے اس میں بتایا ہے کہ ذمہ دار جو شخص اللہ کے راستے میں نکالا گیا اس میں، اب جہاد کی اہمیت کے لحاظ سے جو آپ نے حدیث پڑھی ہے سنی ہے اس کے بارے میں آپ کو اپنے لیے کیا ملا ہے، کیا سمجھ آئی جہاد کی اہمیت کے بارے میں؟ جی کہ اس کا رتبہ کتنا بڑا ہے. میری امت میں، اچھا جہاں پہ ایک اور دو تین چیزیں مجھے بہت اچھی لگی تھی. ایک تو یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے راستے میں نکلنے تو اللہ آسانیاں بناتے. بالکل یہ بالکل صحیح درست بات ہے. آپ اپنی نیت اگر کرتے ہیں تو واقعی یہ آزمائی ہوئی بات ہے. ابھی جیسے سازد نے اپنا بھی بتایا نا کیسے سامان لے کے نکلے، سارا رہ گیا ہے اور صرف قائم یہ مجھے بس رہنے دی قرآن جو ہے، اس کے بغیر جو ہے میں نے لیسن وغیرہ لینے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کا علم لینا بھی جہاد. بالکل وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، قلم جہاد ہے. ایک یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ قلم سے بھی تو جہاد ہوتا ہے نا، جو اچھی باتیں دوسروں کو ٹرانسفر کرنا، باتیں بتانا، یہ بھی تو ایک طریقے سے اچھے زبان دل جہاد سے، زبان سے بھی کریں اپنے اعمال سے. جی اللہ اس شخص کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لیتا ہے جیسے گناہ کرتے ہیں اللہ ویسے معاملہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی. اور اس میں ایک اور جیسے بھی وہ شہید کے بارے میں بتایا گیا نا، بڑی اچھی بات کہ اس کو جب وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں جنت کی تجھے کیا چاہیے، بابو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے سب کچھ دے دیا، پھر بار بار اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں دوبارہ اس دنیا میں جاؤں اور پھر تمہاری راہ میں شہید کیا جاؤں، بار بار میں یہ کروں اور مجھے اس کا پھر سے اللہ کی راہ میں مارے. جی بالکل. اچھا جی اس میں ایک اور چیز ہے نا کہ اللہ کے راستے میں جو موت کی خوبصورتی کا جو یہاں پہ اس جو ہے نا اس حدیث میں بات کی جا رہی ہے نا کہ شہید کو، اور یہ بھی بتایا گیا تھا وہ موت کی لذت مس کرتا ہے، اور اس کا بتایا تھا کہ چمٹی کے کاٹنے کے جتنا ہے اس کو نا درد ہوتا ہے. صحیح. اچھا اور ایک اور چیز اس میں کیا تھا، کبھی کوئی ذاتی نقصان تو فوراً چیک کرے کہ کہاں میں نے اللہ کے کام میں کمی کی, جہاز کی روح برزخ میں نہیں جنت میں جاتی ہے ڈائریکٹ. بالکل یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ, ایک گڈ پوائنٹ ہے جی سبحان اللہ. تو ہم نے بھی اپنا یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا جس طرح سے تم نے نا, کہ کوئی بھی آپ کا ذاتی نقصان ہو تو فوراً چیک کریں کہاں آپ نے اللہ کے کام میں کمی کی ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. جیسے ہم لوگ بخاری کی قرآن کی کوئی کلاس لے رہے ہوتے ہیں, کیا ہم لوگ بالکل اٹینٹیو ہو کے لے رہے ہیں, بالکل توجہ کے ساتھ اس کو لے رہے ہیں, یا ہمارا دھیان ہے کہ جیسے زیادہ تر اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے لیتے ہیں, ابھی سب لوگ بچے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ہیں ساتھ ساتھ, تو کیا بالکل ہم اللہ کے لیے خالص ہوتے یہ کام کر رہے ہیں, یا ساتھ میں ہمارے ذمے میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں نا, اس چیز کا ضرور اپنا جائزہ لیجیے گا کہ ہم کتنے زیادہ خالص ہو کے اللہ کی کتاب اور اللہ کی باتوں کو لیتے ہیں. اور حدیث کی آپ کو پتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں انہوں نے اپنی بات سنی, یہ اللہ کی طرف سے ان کو بتائی گئی, جو ان کے ذمے ڈالی گئی ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں. پھر آگے دیکھیں, جیسے یہاں پہ ایک اور چیز بتائی تھی نا, جیسے ایک میں نے ابھی پہلے بتائی ہے کہ اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہر جنگ میں جاتے تو ہم پہ کیا ہوتا, جہاد فرض ہو جاتا. یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے. جیسے یہاں پہ استاد نے ایک ہمیں مثال دی تھی تراویح کے لحاظ سے کہ وہ انہوں نے باجماعت نماز صرف 3 دن پڑھائی ہے, اگر وہ بھی ہمیں لگاتار پڑھاتے تو کیا ہوتا, وہ بھی ہم پہ فرض کر دیا جائے. جس کی موت اتنی اچھی ہو تو ان کی آخرت اتنی خوبصورت. بالکل 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 ایسا ہی ہے. صحیح, یہ ہماری سہولت کے لیے. ابھی آپ دیکھیں آرام سے بیٹھ کے ہم گھر میں سیکھ رہے ہیں, ہمیں یہ بتا رہے ہیں ہم یہ نہیں کرتے تو وہ کر لیں وہ نہیں تو اس طرح کر لیں نا, کتنی زیادہ ہماری آسانی ہے نا جی. اور کہ اللہ تعالیٰ, یہ میں نے آپ سے شریف والا پوچھا تھا کہ بات آ جائے, یہاں پہ پھر صحابہ کرام کا ذکر کیا, ایک عمیر بن سے جو کھجور کھا رہے تھے, کھجور کرتے میں ادھر بیٹھا ہوں تو مجھے تو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے, پھر وہ جا کے جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں. پھر انس بن مالک کا ذکر کیا گیا کہ وہ جن کو 80 سے زیادہ گرہم آئے تھے اور ان کی بہن نے ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کی کوروں سے ان کو پہچانا تھا. یہ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھیں, حدیث میں پھر دوبارہ سے جو ہمیں ذکر آتا ہے تھوڑا سا, اس میں بھی یہی تھا 5 چیزیں جو استاذ نے لاسٹ جو حدیث میں بیان کی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو رمضان کے یہ کون سی شہادی تھے, ایک تو حضرت عمیر تھے, ایک انس بن مالک تھے جن کو 80 سے زیادہ جو ہے ان کو زخم آئے تھے, ٹھیک ہے, جن کو ان کی سسٹر نے ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا, ٹھیک ہے, یہ جو نشان ہوتے ہیں نا انگلیوں کے, یہاں سے انہوں نے ان کو پہچانا تھا کہ ان کے بھائی ہیں. صحیح. اچھا جی, اگلی آگے اس کاغذ میں ایک اور کہا تھا کہ نقل باتیں بندے کو کیوں اللہ کا قرب دیتی ہیں. یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا کہ ہم جو ایک نماز پڑھتے ہیں, نوافل کا استعمال کرتے ہیں, کیا ہمیں سکون ملتا ہے؟ یہ ضرور ایک چیز نوٹ کیجیے گا. پھر نقل کے معاملے میں سنجیدگی ہونی چاہیے. سنجیدگی جو ہے یہ بہت ضروری, کسی بھی کام کے لیے اگر ہم علم سیکھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمارے اندر اس چیز کے کام کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ ہم اس کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں نا. صحیح. اور اس حدیث میں جو بھی لاسٹ والی جو استاذ نے بتائی ہے کہ جو کوئی رمضان میں کھڑا تھا ایمان احتکاب کے ساتھ اس کے بخش دیے جاتے ہیں, اس میں استاذ نے کچھ چیزیں جی, اللہ سے محبت کا ثبوت ہے نفل نماز. جی بالکل, الحمدللہ, کیونکہ تہجد کی نماز پھر اشراق کی ہے, پھر ویسے ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, اور رمضان میں بھی جیسے تھا کہ آپ کی فرض نمازوں کا جو 70 گنا زیادہ, اور جو آپ کی جو نوافل اور سنت ان کو آپ کو فرض نماز کے برابر سے ملتا ہے. ابھی یہ جیسے ہماری ذوالحج کی جو 10 ڈیز کا, اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں جتنی زیادہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اس میں جو نوافل کا جو روزے ہمارے مس ہو گئے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی یکسوئی رکوع اور سجود میں, بالکل یکسوئی ہونی چاہیے رکوع اور سجود میں, یہ چیزیں ہمیں ضرور ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے, کیونکہ اللہ کا ایک ایک دن جو ہے ہمیں جو دیا ہے یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. صحیح. آگے دیکھیں, اس آیت میں جو ایک جو اچھی بات نہیں ہے استاذہ نے مینشن کی ہے نا, کہ ہم لوگ جو ابھی قیام اللیل کریں, یا ابھی جیسے ذوالحج کے 10 دن آئے, اس میں ہمیں تذکار اذکار سب کچھ کرنا ہے, لیکن اس میں کیا بتایا گیا, 5 چیزوں کا, ایک بڑے گناہ جو ہم نے کیے ہیں ان کی معافی نہیں ہوئی جب تک ان کی ہم سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, پھر حقوق العباد استاذ نے ذکر کیا تھا, اور پھر ضعیف العقیدہ جو ہمارے غلط عقائد ہیں مختلف قسم کے جو رکھتے ہیں اس کا درست ہونا ضروری ہے. پھر بدعت, بدعت کے بارے میں, جی بدعت جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بدعت میں جا سکتا ہے کہ جو بھی کوئی اس ایجاد کرے گا, انوینٹ کرے گا, تو کیا اس کا سارا اسی پہ جائے گا, اس کو جو کرتا جائے گا گناہ اسی شخص کو ملے گا. جیسے ہم نے قرآن میں پڑھ لیا نا کہ حابیل اور قابیل میں جی قبائل ضعیف العقیدہ بیٹا حقوق العبادہ جان بوجھ کے گناہ کرنا, بالکل ایگزیکٹلی HI 07 سسٹر ماشاء اللہ الحمدللہ صحیح جی. کچھ اور شیئر کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ جو بھی آپ نے اتنا مطلب لے رہے ہیں ابھی یہ آپ کا نور اللہ نور سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ابھی حدیث کی بخاری کی کلاسز پر بھی جو ہم احادیث پڑھتے ہیں اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے تھوڑا سا آپ نشر کریں گے؟ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے جی بالکل بالکل. تو ابھی کیونکہ ہم لوگ جو نور اللہ نور کورس کا مقصد جو ایڈوانس کورس میں ابھی یہ جو بخاری کی کلاسز ہم لوگ لے رہے ہیں اور ساتھ میں ایڈوانس تجوید ہمیں کروائی جا رہی ہے اور ساتھ میں ہمیں مختلف مینجمنٹس کے جو ہمیں جو تازہ جی طریقے بتانے ہیں بکس میں ایز اس کا پھر کس طرح, تو تھوڑا سا اس میں مجھے تھوڑا سا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کیونکہ ابھی وہ تجوید میں جو آپ کہنا نہیں لوں گی میں حدیث نہیں سنیں گے, ٹائم بہت تھوڑا ہے کیونکہ مائک لیتے ہو کرتے ہو اس کا ٹائم بہت زیادہ لگتے ہیں, پھر ایک ہی سسٹر لے سکیں گے تو اس کا پھر نہیں اتنا اچھا نہیں ہوگا جی. تجوید امپروو ہو رہی ہے الحمدللہ بالکل بالکل, اور مینجمنٹ کا بھی آپ کو بہت زیادہ شروع میں پوائنٹس بہت زیادہ اچھے کروا رہے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں, اور بھی جو بکس آپ کو ساتھ کروا رہے ہیں تو اس طرح کے لحاظ سے کیا ہو رہا ہے کیونکہ قرآن تو ہم نے پڑھا ہوا ہے جی, علم میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ الحمد للہ, ٹائم مینجمنٹ ایکسٹریملی گڈ بالکل. یہ ضرور پوائنٹ نوٹ کیجیے گا, ان کو مس نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا کہ ہم ساتھ کام کریں تو اب ان کو صرف نہ ہم سن لیں تو ہمارے لیے کا آپ کو پتا ہے سنی چیز جو ہے بھول جاتی ہے اور نوٹ کی چیز کبھی بھی ہم بھولتے نہیں, اس کو ضرور پلیز آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں یہ آپ کو تا زندگی جتنی آپ کی زندگی ہے یہ آپ کو کام آئیں گی, صرف یہ نہیں کہ آپ ایز اے ٹیچر کسی کو ٹیچ کریں گے, اس لیے تزکیہ کی باتیں بھی کافی یاد دہانی ہو رہی ہے جی, اپنے فیوچر کے پلان زیادہ اچھے بنانے میں مدد ملے بالکل. ویری گڈ پوائنٹ, ایکسلنٹ, جزاک اللہ سسٹر ایس آئی ٹن, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ایک نوٹ کیا, تزکیہ والی بات ساری ہی بہت اچھی ہے, یہ والی پوائنٹ جو ہے نا فیوچر کے لحاظ سے صرف ہم نے ایز اے ٹیچر نہیں ہمارے اپنے بچوں کے لحاظ سے ویسے اپنے فیوچر پلاننگ کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ ہمارا جو ذہن ہے یہ ہمارا کھل رہا ہے اس کی وجہ سے نا صحیح. مجھے تو جی ٹائم مینجمنٹ اینڈ مینجمنٹ اراؤنڈ چلڈرن از بینگ بیٹر ماشاء اللہ الحمد للہ ایکسلنٹ, یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی. دیکھیں ایک چیز ہم لے رہے ہیں نا اللہ کی دستی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں کتنا ہمارے ذہن کو وسعت مل رہی ہے نا, کیوں یہ ہم دعا کرتے ہیں رب بھی یسر ولا دعا سے بتم بالخیر پھر رب بھی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یہ میری زبان کے گلا کھول دے پھر ہمیں دعا جو کرتے ہیں ہمارے سینے صدر کر دے. پھر ایک اور دعا ہے جیسے اللہم فقہنا فی الدین اللہ معنی اللہ ایمان, اس کا مقصد ہی یہی ہے جو ہم یہ علم لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں پختگی دے. اور سب سے جو بڑی بات جو بھی آپ نے شروع میں جو احادیث پڑھی ہوں گی اس میں جو ہے نا ایک حدیث سنی بھی ہوگی جس میں بالکل آسانی مشکل کی بات ہی ہے جی بالکل بالکل. اور سب سے جو اچھی بات جو مجھے میں نے ٹیچر جو ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتائی ہے ہمارے جو دائرہ استاذہ جو ہے استاذہ کی بات جو ہمیں ٹیچ کرنے والے ہمارے ٹیچر ہی ہوتے ہیں نا ایڈمنٹ سارا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ کوئی بھی آپ عمل کریں مسلسل کریں لیکن چاہے وہ تھوڑا ہی کہ مستقل ہونا چاہیے. یہ مجھے بہت چیز پسند ہے کیونکہ بات وہ ہوتا ہے نا ہم ایک کام میں ہار ڈال لیتے ہیں یہ نہیں یہ کر لیں وہ کر لیں, تو اس کے لیے ہم نے چیز ضرور اس چیز کو لینا. جزاکم اللہ خیر محسن جزا, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ بخاری کا سیشن کر کے جی. ابھی ایسا ہے کہ ابھی آپ کا ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہے, پھر بھی اگر کوئی ایسی بات بھی شیئر کرنا چاہیں جلدی لکھا دینی تو ہم پھر دعا کر لیتے ہیں وعیہ کی. جزاکم اللہ خیر, ہم دعا کر لیتے ہیں کلاس میں صحیح ہے جی. جزاکم اللہ خیر, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک أتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعائے نور میں کر لیتی ہوں، اس کے بعد اینڈ کر دیتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وان یمینی نورا وان یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللهم عافنی نورا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا ومنك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا
إله إلا أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا